أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. آج إن شاء الله هم سورہ احقاف پڑھیں گے. سورہ احقاف ترتیب قرآنی کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 46 اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 66. حوامیم سمعاء سے یہ آخری سورت ہے اور ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ یہ سورت حوامیم سبعہ کا خلاصہ ہے اور اسی طریقے سے اعتراضات کا سلسلہ جو جاری تھا مختلف سورتوں کے اندر مختلف اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں, اسی طریقے سے اس سورت کے اندر بھی ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے. اور اعتراض یہ ہے کہ یہ مشرک کہتے تھے کہ ہم جب اپنے معبودوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے اور ہمیں آرام سکون ملتا ہے. تو اس سورت کے اندر اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے. دوسرا ربط سورت کا ماقبل کے ساتھ یہ ہے کہ اس سے پہلے سورت کے اندر قرآن مجید کا مقام بیان کیا گیا تھا, اس سورت کے اندر قرآن مجید کا درجہ بیان کیا گیا ہے. یہ ماقبل کے ساتھ دوسرا ربط ہے. خلاصہ سورت کا یہ ہے کہ اس سورت کے اندر تین دلائل نقلیہ, نمبر ایک دلیل نقلی از جنات, نمبر دو دلیل نقلی از ہود علیہ السلام, نمبر تین دلیل نقلی از تورات, اور ایک دلیل عقلی برائے ثبوت توحید اور ایک دلیل عقلی برائے اثبات قیامت اور ایک دلیل وحیی ہے. اور ابتدا میں تمہید کے ساتھ ترغیب ہے اور ترغیب کے بعد مشرکین کے مذمت بیان کی گئی ہے اور دلیل اور اسی طریقے سے ان سے اپنے دعوی کے اوپر دلیل عقلی اور دلیل نقلی لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ جو شرک کے اندر مبتلا ہو اور اللہ کے سوا جو مخلوق کو آپ نے معبود بنا رکھا ہے تو ان کی خدائی کے اوپر آپ کے پاس کون سی دلیل عقلی ہے, کون سی دلیل نقلی ہے جس کی وجہ سے آپ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو, وہ پیش کرے, تو اس کا مطالبہ کیا گیا ہے. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اللہ تبارک و تعالی عالم ہے ان حروف کے مطلب کے اوپر. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, اترنا اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہے, وہ اللہ جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے. اللہ کی صفات ہے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. ہم نے آسمانوں کو, زمینوں کو اور جو کچھ درمیان میں ہے عبس اور بیکار پیدا نہیں کیا ہے, بلکہ ہم نے اپنی ان بڑی مخلوقات کو اظہار حق کے لیے پیدا کیا. الا بالحق لاظہار الحق. واجل مسمى, اور ان کے فنا ہونے کے لیے ایک وقت, ایک تاریخ مقرر ہے. جب وہ تاریخ آ جائے گی تو اس کے بعد پھر یہ فنا ہو جائے گا. جب تک وہ تاریخ نہیں آئے گی کائنات کا یہ نقشہ, اور کائنات کے اس نقشے میں نسب نظام اسی طریقے سے چلتا رہے گا, جاری اور ساری رہے گا. والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور کافر جس عذاب سے ڈرائے گئے ہیں اس عذاب سے یہ منہ پھیر لیتے ہیں. قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض. یہ مطالبہ دلیل ہے مشرکین سے، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان مشرکین سے، ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات. ما تدعون من دون اللہ، جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہو، ارونی مجھے بتائیے، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا پیدا کیا ہے، ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے، تو وہ بتائیے. ایتونی بکتاب من قبل ہذا، اس سلسلے میں اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نقلی ہے تو آپ پیش کرے، قرآن مجید سے پہلے کوئی کتاب نازل کی گئی ہو اور اس کتاب کے اندر اس بات پر کوئی دلیل موجود ہو تو آپ پیش کرے. او اثارت من علم، یا کوئی علم جو چلا آیا ہو انبیاء وغیرہ سے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہو، یعنی ان کے جو پاس جو معبود ہے ان کی عبادت ان سے ثابت ہو رہی ہو، اور اس طریقے سے کوئی دلیل وہاں سے اگر آپ کو ملے اپنے دعوی کے اوپر تو وہ پیش کرے. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه، اور اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ایسے مخلوق کو پکارتا ہو، من لا يستجیب له الى يوم القیامت، جو اس کے پکار پر نہیں پہنچ سکتا ہو اور اس کے پکار کو قبول نہیں کر سکتا ہو، الى يوم القیامت، قیامت تک، یعنی قیامت آ جائے گی، جن کو آپ آوازیں دے رہے ہو وہ آپ کی مدد کے لیے نہیں آ سکتے ہیں، آپ کی مدد کے لیے وہ نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو جو اس طریقے سے آوازیں لگاتا ہو ایسی مخلوق کو جو آپ کی مدد کو نہیں پہنچ سکتی ہے، اس آدمی سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کے دعا سے ان کے پکار سے بے خبر ہے، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کراچی کے اندر کون ہمیں پکار رہا ہے اور کس مسئلے کے لیے وہ ہمیں پکار رہے ہیں. آپ اپنے دل کے اندر مطمئن ہو اور کہتے ہو کہ میں نے جس کو پکارا ہے اس کا بھی وہی درجہ ہے جو اللہ کا ہے، وہ میرے پکار کو سنتا ہے، سن لیا اس نے میری پکار کو، آ جائے گا وہ میری مدد کو. اپنے خیال کے اندر آپ مطمئن بیٹھے ہو جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کس نے پکارا، کس لیے پکارا، وہ ان کے پکار سے کیا ہے، غافل ہے، بے خبر ہے. رول مانی نے تفصیل بیان کی ہے، لِأَنَّ اللَّهَ يَسُونُ سَمْعَهُمْ عَنْ سِمْ، اچھا اس سے پہلے عبارت ہے کہ اما ان کانا جمادن فظاہرن، جس کو آپ پکارتے ہو اگر وہ جمادات ہے، جس طریقے سے ہندو ان کے سامنے پتھر ہوتا ہے، بت ہوتا ہے، اس کو وہ پکارتا رہتا ہے، تو جس کو آپ پکارتے ہو اگر وہ جمادات کے قبیل سے ہے، فظاہرن، تو اس کا غافل ہونا تو بالکل کیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ آپ کی پکار کو نہیں سنتا اور اس طریقے سے وہ بے خبر ہے. وَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنْ ذَوِي الْعُقُولِ، اور جس کو آپ پکارتے ہو اگر وہ ذوی العقول میں سے ہے، فَإِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَلِاشْتِغَالِهِ بِمَا هُوَ فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ، اگر وہ نیک لوگوں میں سے ہیں تو ظاہر ہے وہ دنیا سے چلے گئے اور ان نعمتوں کے اندر وہ داخل ہو گئے جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر اور اس طریقے سے علیین کے اندر ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، ان نعمتوں کے اندر وہ داخل ہو گئے، اب وہ وہاں مشغول ہے، مزو کی زندگی میں ہے، اس کو ان کو کیا پتا ہے کہ کراچی کے اندر کون ہمیں پکار رہا ہے. او ہوا فی مکان لا یسمع من البعید, یا یہ ہے کہ جس کو آپ پکارتے ہو وہ اتنا دور ہے آپ سے کہ وہ آپ کے پکار کو نہیں سنتا. جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ نے ان کو اٹھا لیا اور وہ آسمانوں پر اللہ پاک جو ہے نا اٹھا کر لے گئے ہیں, تو ظاہر ہے وہ تو زمین سے بہت دور ہے, ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ زمین پر کون مجھے پکارتا ہے اور کون جو ہے نا چیختا چلاتا ہے, کون کس تکلیف کے اندر ہے. وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَسُونُ سَمْعَهُمْ عَنْ سِمَاعِ ذَلِكَ, اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے کانوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ایسی کوئی بات ان کے کان تک پہنچنا نہیں دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس قسم کی پکار خلاف شریعت ہے. زمین کے اوپر کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ہمیں پکارتے ہیں, تو ان کو تکلیف ہوگی, ان کو تکلیف ہوگی, اور وہ جنت میں ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتے ہیں. لأنه لكونه مما لا يرضاه الله يؤلمه, اس لیے کہ یہ کام ایسا ہے جس سے اللہ راضی نہیں ہوتا, اللہ ناراض ہوتے ہیں, تو اللہ تبارک اللہ والوں کو ایسے کاموں سے تکلیف ہوتی ہے. لو سمعہ, اگر اس قسم کی آوازیں ان تک پہنچے اور وہ جو ہے نا ان کو سن سکے. وَإِن كَانَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ, اور اگر وہ لوگ جن کو آپ پکارتے ہو وہ اللہ کے دشمنوں میں سے ہیں, شیاطین الجن والانس, جیسے کہ وہ شیاطین جو جنات کے قبیل سے ہیں اور اسی طریقے سے انسانوں کے قبیل سے ہیں, الذی عبدوا من دون اللہ, وہ شیاطین جن کی عبادت دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ہوتی رہی, اگر آپ ایسے جو ہے نا مخلوق کو بلاتے ہو, فلی اشتغالہم بما عوقب من الشر, تو وہ تو ان تکلیفوں کے اندر مشغول ہے جن تکلیفوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد ان کو ڈالا ہوا ہے, وہ خود عذاب سے دوچار ہے, تو ان کو کیا پتہ ہے کہ یہاں ہمیں کون پکار رہا ہے. وقیلا لأن المیت لا يتحقق منه سماع, اور ایک قول یہ بھی ہے کہ میت جو ہے نا مرنے کے بعد نہیں سنتا ہے. ولا يتحقق منه سماع الا معجزة كسماع اهل القليب, اور وہ نہیں سنتے ہیں مگر بطور معجزہ سنتے ہیں, جس طریقے سے اہل قلیب کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی آواز سنائی تھی, وہ جو بدر کے اندر کافر مردار ہو گئے تھے اور پھر ایک کوئے کے اندر ان کو ڈالا گیا تھا, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں تشریف لے گئے تھے, آپ نے ایک تاریخی خطبہ دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو مردے ہیں نہیں سن سکتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے پہلے سے سارے انتظام کیا ہے, میری بات کو تم اتنا زیادہ اچھا نہیں سنتے ہو جس طریقے سے یہ سنتے ہیں. سمجھے نا, تو یہ تفصیل ہے. امام ابو حنیفہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ان سے مانگ رہا تھا, تو امام صاحب نے فرمایا تورے بات یاد آک, تیرے ہاتھ خاکلود ہو جائے, لِمَتَدْعُ مَا لَا يَسْمَعُ كَلَامَكَ وَلَا يَنفَعُكَ وَلَا يَزُرُّكَ, ایسے لوگوں کو کیوں پکارتے ہو جو نہ آپ کے بات کو سن سکتے ہیں, نہ آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں. وہ ذات جو شہرک سے قریب ہے اور آپ کے مدد پر کامل قدرت رکھتا ہے اور آپ سے آپ کے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے, اللہ کے بندے اس کو آواز کیوں نہیں دیتے ہو تکلیفوں کے اندر اور اپنے مسائل کے اندر. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً, اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا, کانو لہم اعداء وکانو بعبادتہم کافرین, قیامت کے دن جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ معبودین عابدین کے دشمن بن جائیں گے. دنیا کے اندر جن کی پوجا ہو رہی تھی تو پوجا کرنے والے اور پوجا جن کی جاتی رہی وہ ان کے دشمن بن جائیں گے. وَخَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, اور وہ انکار کر دیں گے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے, یہ تو شیطان کی عبادت کرتے تھے, ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب ان کے سامنے پڑی جاتی ہے ہماری آیات بَيِّنَاتٍ جو بالکل واضح ظاہر ہے, قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, تو کافر کہتے ہیں, لِلْحَقِّ, قرآن کے لیے, لما جاءهم, جب قرآن مجید ان کے پاس آیا, هذا سحر مبین, یہ تو جادو ہے اور جادو بالکل واضح ظاہر ہے. ام یقولون افتراه قل ان افتریته فلا تملكون لی من اللہ شیئا. ام یقولون بل یقولون, بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں, افتراه, یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کا کلام نہیں ہے, بلکہ حبیب کبریا کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اپنے طرف سے یہ کلام بنا لایا ہے. قل, آپ جواب دیجئے, ان افتریتہو, اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور میں نے اپنے طرف سے بنایا ہے, فلا تملکون لی من اللہ شیئا, تو تم میرا بلا نہیں کر سکو گے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے. شیئا ذرا برابر, واعلم بما تفیضون فیہ, اللہ تبارک و تعالی خوب جانتے ہیں جن باتوں کی, جو باتیں تم بناتے ہو. کفا بہ شہیدا, وہ کافی ہے, کفا بہ شہیدا, وہ کافی ہے جو ہے نا گواہ ہونے کے لیے, بینی و بینکم, میرے درمیان اور تمہارے درمیان. وہو الغفور الرحیم, اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے. قل ما كنت بدعا من الرسل, آپ کہہ دیجئے کہ میں اول رسول نہیں ہوں, ما انا باول الرسل, یعنی میں پہلا رسول نہیں ہوں کہ آپ کو میرا آنا جو ہے نا بڑا عجیب لگتا ہے, بلکہ مجھ سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا ہے اور وہ سلسلہ مجھ پہ آ کر ختم ہو گیا, میں بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہوں. ما كنت بدعا من الرسل, میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں. وما ادری ما يفعل بی ولا بكم, اور اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کل میرے ساتھ کیا ہونا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے. آخرت کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خبر دی تھی, آپ کو بتایا گیا تھا, لیکن دنیا کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہونا ہے, کیا ہوگا, اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا اس کا بھی مجھے پتہ نہیں ہے. کل میرے اوپر کیا حالات آنے والے ہیں, تمہارے اوپر کیا حالات آنے والے ہیں, کل میرے ساتھ کیا ہوگا, آپ کے ساتھ کیا ہوگا, کچھ پتہ نہیں ہے. ان اتبع الا ما یوحا الی, میں تو اتباع نہیں کرتا ہوں مگر اس وحی کا اتباع کرتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالی نے میری طرف بھیجی ہے, یعنی قرآن مجید. میں پابند ہوں اس کتاب کی اتباع کا, اور یہی کتاب میں تمہارے درمیان بیان کرتا ہوں جو بالکل حق اور سچ مضمون کے اوپر مشتمل ہے. وما انا الا نذیر مبین, اور میں نہیں ہوں مگر کلم کل ڈرانے والا. قل ارائیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم به, آپ کہہ دیجئے, ان سے زجر ہے, آپ ان سے کہہ دیجئے, ان کان من عند اللہ, اگر یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے, اور یہ حقیقت ہے اللہ کی طرف سے ہے لیکن آپ کو شک ہے, تو اگر یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہے, وکفرتم به, اور تم نے اس کتاب کا انکار کیا, وشہد شاہد من بنی اسرائیل, جبکہ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی گواہی دے چکے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام. علی مثلی ہی, یہاں مثل علیہ ہی کے معنی میں ہے, علی مثلی ہی یعنی علیہ ہی, اس کتاب کے سچائی کی گواہی بنی اسرائیل کا ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام دے چکے ہیں. فآمنا, یا آمنا کس کے معنی میں, تصدیق کے معنی میں ہے, اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کتاب کے تصدیق اس کتاب کے نازل ہونے سے کئی سو سال پہلے کی تھی. وستکبرتم, اور تم نے ادرائے تکبر کیا کر لیا, انکار کر لیا. یعنی تمام کے تمام آسمانی کتابوں کے اندر اس کتاب کا تذکرہ اور اب اللہ کے آخری نبی کا تذکرہ موجود ہے, اور انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو یہ حقیقت بتائی بھی ہے اور بیان کیا ہے. تو گویا کہ وہ جو بنی اسرائیل میں ایک اللہ کا نبی گزرا ہے موسیٰ علیہ السلام, وہ بھی گواہی دیتا ہے اس کتاب کے اللہ کے طرف سے ہونے کے اور آخری پیغمبر کے سچائی کے. تو اب اگر تم انکار کرتے ہو تو یہ محض تکبر کی بنیاد پر ہوگا. ان اللہ لا یہد القوم الظالمین, اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تم بھی بہت بڑا ظالم ہو, اپنے آپ کو قرآن کے انکار کر کے جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو, تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ, کافر مسلمانوں سے کہتے تھے, کافر مسلمانوں سے کہتے تھے لو کان خیرا, اگر یہ دین بہتر ہوتا, اگر دین اسلام اگر کیا ہوتا بہتر ہوتا اور یہ حق سچ دین ہوتا, ما سبقونا الیہ, تو آج پیغمبر کے ساتھ ہمارے معاشرے کے جو غریب لوگ ہیں یہ کبھی بھی ہم سے آگے نہ بڑھتے بلکہ ہم ان سے آگے بڑھتے اور اس دین کو ہم اختیار کرتے اگر یہ دین بہتر دین ہوتا. یہ دعویٰ تھا کس کا, کافروں کا, مسلمانوں کے سامنے اپنے یہ بیانیہ وہ رکھتے تھے. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ, جب راہ راست پر یہ لوگ نہیں آئے تو اب لازمی بات ہے یہ لوگ کہیں گے, کیا کہیں گے, هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ, یہ جھوٹ ہے پرانا. قرآن مجید کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہے, جھوٹ ہے پرانا, اور کہہ بھی دیا انہوں نے کہ یہ تو پرانی جو ہے نا کہانیاں ہیں جو گڑی گئی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام نہیں ہے. تو یہ ان کا بیانیت, حالانکہ حق کے طرف خیر کے طرف بڑھنے والے صحابہ کرام تھے. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ کل فعل وقول لم یثبت عن الصحابۃ فہو بدعت, ہر قول فعل اگر صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو وہ بدعت ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے جس کو ابن کثیر نے بھی ذکر کیا ہے. کیوں بدعت ہے اگر کوئی فعل صحابہ کرام سے یا کوئی قول صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے؟ لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه, اس لیے کہ یہ قول اور یہ فعل اگر خیر میں سے ہوتا تو صحابہ کرام ضرور اس کے طرف آگے بڑھتے اور اس کو اپناتے. لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير, اس لیے کہ صحابہ کرام نے خیر کی خصلتوں میں سے ایک خصلت بھی نہیں چھوڑا ہے. وقد بادروا الیہا, اور انتہائی تیزی کے ساتھ صحابہ کرام اس خیر کی طرف گئے ہیں اور اس خیر کو انہوں نے حاصل کیا ہے. لہذا اس وقت اگر کوئی فعل یا کوئی قول صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کس کے قبیل سے ہے, بدعات کے قبیل سے ہے اور یہ دین کا حصہ نہیں ہے. ومن قبله كتاب اماما ورحمة, دلیل نقلی نمبر دو, قرآن مجید سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کتاب نازل کی, کتاب موسیٰ. ومن قبله کتاب موسیٰ, اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی تورات, اماما, اور وہ کتاب کیا تھی, رہنما کتاب تھی. ورحمتا, اور وہ کتاب رحمت تھی مومنین کے لیے. وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا, اور یہ کتاب اس کتاب کی اور دیگر آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. لِسَانًا عَرَبِيًّا, یہ کتاب عربی زبان میں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کے اندر اس کتاب کو اس لیے نازل فرمایا کہ اول مخاطب عرب تھے تاکہ وہ اس کتاب کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے اور پھر دنیا کو سمجھا سکے. لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا, تاکہ ڈرایا جائے ان لوگوں کو کہ جو ظالم ہے. وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ, اور یہ کتاب یہ خوشخبری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگوں کے لیے. تو مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس کتاب کے اندر قرآن مجید کے خبریں دی گئی ہیں اور قرآن مجید کے سچائی کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا ذکر ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بشارت ہے ایمان والوں کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رب ہے, ثم استقاموا, اور پھر وہ اس اعلان کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے ہیں اور اس اعلان کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. یعنی عملی زندگی سے وہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے, اور اللہ کو رب مان کر وہ میدان کی زندگی گزارتا ہے. فلا خوف علیہم, تو ایسے لوگوں کے اوپر کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا آخرت کے آنے والے مراحل کے بارے میں. ولا هم يحزنون, اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا ترک دنیا کے اوپر جب وہ دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو رہے ہوں گے, تو دنیا پر کوئی غم نہیں ہوگا اور آخرت کے مراحل سے وہ خوفزدہ نہیں ہوں گے اور انتہائی مطمئن اور خوشی خوشی جو ہے نا وہ دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جائیں گے, جس طریقے سے قرآن مجید کی اس آیت میں خبر دی گئی ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا. یا جو خوشخبری بیان کی گئی ہے یہی خوشخبری فرشتے موت کے وقت ان کو سنائیں گے, اور جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس وقت بھی یہ خوشخبریاں جو ہے نا ان کو سنائی جائے گی. الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. یہ خوشخبریاں جو ہے نا سنائیں گے. اولئک اصحاب الجنہ, یہ ہے جنتی, خالدین فیہا, ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے. جزاءً بما كانوا يعملون, جنت اور جنت کی نعمتیں یہ بدلہ ہے ان کے دنیا کے عمل کا, جو دنیا کے اندر یہ عمل خیر کرتے رہے یہ اسی کا بدلہ ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, حقوق والدین کا تذکرہ, ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احساناً, نیک سلوک کا. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا, ماں نے 9 مہینے تک تکلیف کے ساتھ اپنے بچے کو پیٹ میں اٹھایا اور پھر جنا تکلیف کے ساتھ. وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا, اور پھر حمل اور اس کے بعد دودھ پلانے سے چڑانے کا جو زمانہ ہے وہ 30 مہینے ہے. تو کم سے کم حمل جو ہے نا وہ 6 مہینے, حمل کا زمانہ 6 مہینے ہے, تو اگر 30 مہینوں سے 6 مہینے حمل کی نکالے جائے تو باقی بچتے ہیں 2 سال. 2 سال جو ہے نا یہ ایام رضاعت ہے, اور احناف کا فتویٰ بھی اسی قول پر ہے کہ مدت رضاعت جو ہے نا وہ 2 سال ہے. 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا جائے گا, اور 2 سال کے اندر جو بھی خاتون بچے کو دودھ پلائے گی وہ بچے کے رضائی ماں کے لائے گی اور بچہ اس کا رضائی بیٹا کے لائے گا ماں کے علاوہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدت رضاعت 2.5 سال ہے, وہ بھی ایسے استدلال کرتے ہیں, اور باقی جو ائمہ ہے وہ 2 سال بتاتے ہیں تو وہ اس ایسے استدلال کرتے ہیں. تو باقی ائمہ تو اس طریقے سے استدلال کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہاں حمل اور فصال دونوں کا تذکرہ جو ہے نا ایک ساتھ کیا گیا ہے, اور دونوں کی مدت جو ہے نا وہ بیان کی گئی 30 مہینے. تو 30 مہینے سے 6 مہینے حمل کا نکالو, 2 سال جو ہے نا وہ مدت رضاعت ہے, ایسے ثابت ہو گیا. امام صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ حملہ سے مراد بچے کا گود میں اٹھانا مراد ہے, بچے کا گود میں اٹھانا مراد ہے. جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ فَآتَدْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ, عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد اپنے بچے کو اپنے میکے لے کر آئی, تحملوہ گود میں اٹھائے ہوئے. تو یہاں حمل کا معنی کیا ہے؟ گود میں اٹھانا. تو اس طریقے سے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر بھی گود میں اٹھانا مراد ہے. گود میں اٹھانا یعنی گود کے اندر ماں بچے کو جب اٹھا کے جو ہے نا گھومتی پھرتی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے, تو مدت کتنے مہینے ہے؟ 30 مہینے ہے. تو 30 مہینے سے کتنا بنتا ہے؟ 2.5 سال بنتا ہے. اس لیے امام صاحب کہتے ہیں کہ مدت رضاعت 2.5 سال ہے. لیکن احناف میں سے صاحبین کا قول یہ ہے کہ مدت رضاعت 2 سال ہے, اور فتویٰ 2.5 سال کے اوپر نہیں ہے, بلکہ فتویٰ کس کے اوپر ہے؟ 2 سال کے اوپر ہے. اب یہاں آیت کے اندر 3 تکلیفیں بتائی گئی ہیں جس میں ماں اکیلا ہے. اور ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا, حضرت من ابرو, کس کے ساتھ احسان کرو, میرے احسان کا زیادہ محتاج کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امک, تیری ماں. اس کے بعد پھر وہ پوچھتا ہے, ثم من ابرو, اس کے بعد پھر کس کے ساتھ احسان کرو؟ آپ نے فرمایا, امک, ماں کے ساتھ احسان کرو. تیسری بار وہ پوچھتا ہے, ثم من ابرو, اس کے بعد پھر کس کے ساتھ احسان کرو؟ آپ نے فرمایا, امک, ماں کے ساتھ احسان کرو. چوتھی مرتبہ پھر وہ پوچھتا ہے, ثم من, تو اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ثم اباک, اس کے بعد پھر باپ کے ساتھ احسان کرے. اور کیوں؟ اس لیے کہ یہ 3 تکلیفیں ایسی ہیں کہ جس میں ماں اکیلا ہے, باپ شریک نہیں ہوتا. اس کے بعد جو تکلیفیں ہیں اس میں ماں باپ دونوں برابر شریک ہوتے ہیں. اور یہ 3 تکلیفیں جس میں باپ شریک نہیں ہوتا ہے, ماں اکیلا ان تکلیفوں کو اٹھاتی ہے. اس لیے احسانات میں ماں کا حصہ باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے. اور وہ 3 تکلیفیں کیا ہے؟ یہ ہے کہ 9 مہینے تک بچے کو جو ہے نا پیٹ میں لیے پھرتی ہے, کام کاج بھی کرتی ہے, بچے کا وزن بھی پیٹ کے اندر ہے. یہ ایسی تکلیف ہے کہ جو اکیلا ماں اٹھاتی ہے. اسی طریقے سے درد زے, یہ ایسی تکلیف ہے جو اکیلا ماں اٹھاتی ہے. اور اس طریقے سے دودھ پلانے کی تکلیف, یہ ایسی تکلیف ہے جو ماں اٹھاتی ہے, کیونکہ دودھ پلانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ماں کی ساری توانائی وہ دودھ پلانے کی وجہ سے منتقل ہوتی ہے بچے کی طرف, جو کہ بہت مشکل کام ہے. تو ان تکلیفوں کے اندر ماں اکیلا ہے, اس لیے احسانات میں ماں کا حصہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے, بلکہ ہاں 3 گنا زیادہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ باپ تو احسانات کا محتاج بھی نہیں ہوتا, وہ بازار جا سکتا ہے, وہ منڈیوں میں جا سکتا ہے, وہ دفتروں میں جا سکتا ہے, کام کاج کر سکتا ہے, ماں کہیں نہیں جا سکتی ہے. اس لیے وہ اولاد کے احسانات کے باپ کے مقابلے میں زیادہ محتاج ہے. حتی اذا بلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ بچہ پھر زندہ رہتا ہے. فعاش حتی اذا بلغ اشدہ, پھر وہ بچہ زندہ رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ زندگی دی ہے, اور یہ بچہ پھر آہستہ آہستہ بڑھتے 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 فل جوانی میں داخل ہوتا ہے. وبلغ 40 سنہ, اور پھر جو ہے نا 40 سال کا ہو جاتا ہے, یعنی عقل کامل ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگر ماں باپ صحیح معنوں میں مسلمان ہے اور اس نے بچے کی تربیت کی ہے, تو پھر یہ بچہ کیا ہوگا؟ سعید ہوگا, نیک بچہ ہوگا. مسلمان باپ کا صحیح معنوں میں مسلمان بچہ ہوگا, تو پھر یہ بچہ کیا دعا مانگتا ہے؟ اس کا تذکرہ ہے, قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. یہ اولاد سعید کا بیان ہے. کہتا ہے جب 40 سال کا ہوتا ہے, کیا کہتا ہے؟ ربی اوزعنی, اے میرے رب مجھے توفیق دے, ان اشکر نعمتک, کہ میں آپ کے نعمتوں کا شکریہ ادا کروں. التی انعمت علی, وہ نعمتیں جو آپ نے میرے اوپر کی ہے. وعلی والدی, اور میرے والدین کے اوپر جو نعمتیں آپ نے کی ہے, تاکہ میں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں. وان اعمل صالحا, اور نیک عمل کرو, ایسا نیک عمل ترضاہ, آپ جس عمل کو پسند کرتے ہو ایسا نیک عمل کرو. واصلح لی فی ذریتی, اور ساتھ ساتھ پھر یہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ نیک بنا دے میری اولاد کو، ان تبت الیکا و انی تبت الیکا و انی من المسلمین، یا اللہ میں تیرے طرف رجوع کرتا ہوں اور یہ یا اللہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ اب یہ نیک اولاد ہے، سعید اولاد ہے، جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو پھر اس قسم کی دعائیں مانگتی ہے، سمجھے نا۔ اور اگر ماں باپ نے ان کی صحیح تربیت کی ہے اور ماں باپ کی تربیت کا اگر یہ اثر ہے اور یہ رنگ ہے، تو اب یہی بچہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہی بچہ جو ہے نا یہ ماں باپ کے لیے کیا ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا۔ اب اولاد سعید کا ثمرا، اولئک الذین، یہ ہے وہ لوگ، نتقبل عنہم احسن ما عملوا، جن سے ہم ان کے اچھے اعمال کو قبول کریں گے، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ان کے خطاؤں سے ہم درگزر کریں گے، فی اصحاب الجنتی، اور یہ نوجوان اب کس میں سے ہے، جنتیوں میں سے ہے، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ سچا وعدہ جو ان کے ساتھ ہو سکتا تھا یا کیا گیا تھا۔ تو یہ وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ کہ جنتیوں میں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حسنات کا ان کو بدلہ دیں گے اور ان کے سیئات سے اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمائیں گے۔ 40 سال کی عمر میں عقل کامل ہو جاتی ہے، اور میں نے آپ کو امام مالک کا قول سنایا تھا، امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے شہر مدینہ میں دیکھا ہے کہ لوگ 40 سال تک دنیا کا کام کاج بھی کرتے ہیں اور اس طریقے سے علم بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن جب 40 سال کے ہو جاتے ہیں پھر دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگی میں لگ جاتے ہیں کہ اب موت کا وقت قریب ہے اور آخرت بالکل جو ہے نا سامنے ہے، لہذا اب دنیا چھوڑ کر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، تو آخرت کی تیاری میں جو ہے نا لگ جاتے تھے۔ یہ مدینہ والوں کا حال امام مالک رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، لیکن مدینہ والوں سے مراد امام مالک کے زمانے کے لوگ مراد ہے، آج کل کے لوگ مراد نہیں ہے، آج تو وہاں پر بھی بالکل وہی ماحول ہے جو ہمارے ہاں ہے۔ والذی قال لوالدیہ، اب دوسرا بچہ، اولاد سعید کا تذکرہ ہو گیا، اب اولاد شقی کا تذکرہ، وہ اولاد جو بدبخت اولاد ہے، اب قرآن مجید ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ والذی قال لوالدیہ، اور وہ بچہ جو جوان ہو گیا، اب اپنے والدین سے اس نے کہا، افل لکما، افل لکما، اب افل لکما کا معنی کیا ہے؟ تو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ نتنن وقیحن، اور علامہ صاحبی کہتے ہیں کہ افن یہ اسم سود ہے، تو اس کا معنی کیا ہے کہ میں تنگ دل ہو تم سے، تنگ آیا ہو تم سے، افل لکما، بڑا پریشان کر دیا تم لوگوں نے، تنگ آیا ہو تم لوگوں سے، اور ہر وقت جو ہے نا گھر کے اندر بیٹھے ہو، کبھی ایک جگہ تک ڈال دیتے ہو، کبھی دوسری جگہ تو ڈال دیتے ہو، کیونکہ بیوی رات کو جب یہ آتا ہے تو ماں باپ کا رپورٹ سناتی ہے کہ آپ کے ماں باپ نے مجھے بڑا پریشان کیا ہے، اور اب نہ تو بھی باتھ روم نہیں پہنچاتے ہیں، گھر کے اندر جو ہے نا گھر کسی میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ گندگی پھیلاتے ہیں، یہ گندگی پھیلاتے ہیں، یہ آدمی، یہ بیٹا، یہ پہنچتے ہی فوراً ماں باپ کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے، اور بیوی کی باتیں سننے کے بعد ماں باپ کو ڈانٹ پلانا شروع کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے، افل لکما، افل لکما، بڑا پریشان کر دیا تم لوگوں نے ہمیں، بڑا تنگ کر دیا تم لوگوں نے، بعض بیزار آ گئے تم لوگوں سے، اس قسم کی باتیں ان کو سناتا ہے۔ اتعیدانینی ان اخرجا وقد خلت القرون من قبلی، یہ ماں باپ سے کیا کہتا ہے، اب ماں باپ مسلمان ہے اور وہ اس بچے، اپنے بچے کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ بچہ آپ نے گناہوں کا راستہ اختیار کیا ہے، ایسا نہ کرے، ہم مریں گے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت لگے گی اور اس میں ہماری پیشی ہوگی، حساب کتاب ہوگا۔ اس زندگی کے ساتھ اگر جاؤ گے تو وہاں شرمندگی ہوگی۔ لہذا اپنی دنیا کی زندگی تبدیل کرو، اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ اس طریقے سے نیک مسلمان ماں باپ اپنے بچے کو سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن کیا کرے، بچہ بدبخت ہے اور بچہ شقی ہے، تو ماں باپ سے یہ کیا کہتا ہے، اتعدانینی ان اخرجا، تم مجھے جو ہے نا میرے ساتھ یہ وعدہ، مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ ہمیں دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا اور زندہ کیا جائے گا۔ وقد خلت القرون من قبلی، جبکہ کئی جماعتیں مجھ سے پہلے گزر گئی ہے، کئی جماعتیں مجھ سے پہلے گزر گئی ہے، وہ ابھی تک کیوں زندہ نہیں ہوئی؟ اور آپ ان سے کہیں، جو باتیں آپ کو بتاتا رہتا ہے کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، آپ ان سے کہے نا کہ جو لوگ پہلے مر گئے ہیں ان کو ذرا زندہ کرے۔ اس قسم کے بیانیے پھر وہ اپنے ماں باپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ کون سی اولاد جو بدبخت اولاد ہے۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِن، اور یہ مسلمان ماں باپ اور نیک ماں باپ یہ کیا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ یہ ہمارا بیٹا ہے نادان ہے، نا سمجھ ہے، عقل نہیں ہے، بے عقلی کی وجہ سے اس قسم کی باتیں ان کی زبان سے نکلتی رہتی ہے، یا اللہ ان کو تباہ نہ کر اور ان کو ہدایت دے۔ اور پھر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں ویلک آمین، ویلک کا اصلی لغوی معنی کیا ہے، ہلاک ہو جائے، لیکن یہ ہمارا بدعا نہیں ہے، بلکہ ویلک یہ ایمان پر مطلب یہ ہے کہ آمادہ کرنے کے لیے یہ جملہ یہاں استعمال کیا گیا ہے، اور عرب اس طریقے سے استعمال کرتے تھے، مراد یہاں پر بدوا نہیں ہے، ویلک آمین۔ اور مفسرین نے لکھا یہ خبر ہے، یعنی ہلاک ہو جاؤ گے، اللہ کے بندے بیٹا ہلاک ہو جاؤ گے، ایمان لے کر آؤ اور جو باتیں آپ کرتے رہتے ہو اس سے توبہ کرے۔ اس طریقے سے مسلمان ماں باپ اپنے بچے کو سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن وہ شقی ہے اور وہ بدبخت ہے، وہ اپنا بیانیہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جو قیامت کا وعدہ ہے وہ بالکل حق ہے، سچ ہے۔ فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، اور یہ بچہ کافر بچہ کیا کہتا ہے کہ ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے مگر پرانے وقتوں کے قصے ہیں، یہ نہیں ہے مگر پرانے وقتوں کے جو ہے نا قصے ہیں اور من گھڑت قصے ہیں، یہ کافر بچہ جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے۔ اولئک الذین حق علیہم القول، یہ ہے وہ لوگ جن کے حق میں اللہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کا فیصلہ فرما دیا ہے، فی امم، اور یہ ان لوگوں کے اندر شامل ہے، قد خلت من قبلہم، جو اس سے پہلے گزر گئے ہیں، جو جماعتیں گزر گئی ہیں، جو گروہ گزر گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا اور اس عذاب کے ساتھ وہ ہلاک کیے گئے، یہ بھی انہی کے اندر شامل اور داخل ہے، اور ان کے حق میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کا فیصلہ فرما دیا ہے، یہ بدبخت ہے۔ من الجن والانس، جو گروہ گزر گئے ہیں جنات میں سے یا انسانوں میں سے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک کر دیا عذاب کے ذریعے سے، انہم کانوا خاسرین، یہ سب کے سب نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی بہت بڑے خسارے میں ہیں۔ وَلَكُلِّن دَرَجَاتٌ مِمَّا عَلِمُوا، آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ ایک بچہ سعید ہے اور دوسرا بچہ کیا ہے، شقی ہے، اور دونوں جوان ہو گئے، دونوں جوان ہو گئے، 40 سال کی عمر میں داخل ہو گئے۔ اب یہ جو شقی ہے اس کا بیان یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا، اور جو سعید ہے اس کا بیان یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا، سمجھے نا، اس کا بیانیہ بھی آپ کے سامنے آ گیا، دونوں کے بیانیے آپ کے سامنے آ گئے، شقی کیا کہتا ہے اور اس طریقے سے سعید جو ہے نا وہ کیا کہتا ہے۔ اور ایک روایت ہے کہ جب بچہ 40 سال کا ہو جاتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجر یده علی وجهه من زاد علی اربعین سنہ ولم یتم، یعنی شیطان اس بچے کے اوپر اپنا سر پیر اپنا ہاتھ پیرتے ہیں، اس بچے کے سر کے اوپر اپنا ہاتھ پیرتے ہیں جو 40 سال سے آگے بڑھ جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، کیونکہ عقل کامل ہو گئی. جب عقل کامل ہو گئی تو اب وہ اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے اپنے گناہوں کے اوپر اور اپنا راستہ تبدیل کرے، گناہوں کا راستہ چھوڑ کر طاعت کا راستہ اختیار کرے. لیکن 40 سال ہو جانے کے بعد بھی اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور گناہوں کی زندگی کے اندر مست ہو کر اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے تو پھر شیطان جو ہے نا اس پر ہاتھ کھینچتا ہے اور پھر وہ مستقل شیطان کا غلام بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد شیطان کی غلامی سے اس کے لیے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. اللہ وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ درجات ہے. یعنی ایک کے لیے جنت کے اندر اعلیٰ درجہ ہے، دوسرے کے لیے جہنم کے اندر بھی کیا ہے؟ اعلیٰ درجہ ہے. سمجھے نا؟ اب جہنم کے درجے جو ہے نا وہ نیچے کی طرف جاتے ہیں اور جنت کے درجے اوپر کی طرف جاتے ہیں. تو جنت کے اندر جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ سب سے اوپر ہوگا، اور جہنم کے اندر جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ سب سے نیچے ہوگا. تو درجات ہے ان کے لیے، یعنی جہنم کے اندر بھی سب کے سب لوگ ایک درجے میں نہیں ہوں گے، بلکہ وہاں بھی درجات مختلف ہے اور جنت کے اندر بھی درجات مختلف ہے. گناہوں کے حساب سے جو ہے نا وہاں درجہ دیا جائے گا جہنم کے اندر، اور نیکیوں کے حساب سے اور ثواب کے حساب سے جنت کے اندر درجہ دیا جائے گا. تو یہاں بھی مختلف درجات ہے، وہاں بھی مختلف درجات ہے. میں نے کہا کہ وہاں درجات کے اندر ترقی نیچے کی طرف ہے جہنم کے اندر، اور جنت کے اندر درجات میں ترقی جو ہے نا اوپر کی طرف ہے. لہذا یہاں جو سب سے اعلیٰ درجہ ہوگا وہ سب سے اوپر ہوگا، وہاں جو سب سے اعلیٰ درجہ ہوگا جہاں عذاب سب سے زیادہ ہوگا وہ سب سے نیچے ہوگا. وَلَكُلِّن دَرَجَاتٌ، ہر ایک کے لیے درجات ہے. مِمَّا عَمِلُوا، یعنی ان کے اعمال کے حساب سے. وَلِيُوَفِّيَهُمْ اعمالہم، اور ہر ایک کا درجہ الگ اس لیے ہے تاکہ ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا 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 بدلہ جو ہے نا وہ دیا جائے، اس لیے درجات مختلف ہیں. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ جنت کے اندر بھی درجات نیکیوں کے حساب سے جو ہے نا دیے جائیں گے درجہ، اور جہنم کے اندر بھی درجہ گناہوں کے حساب سے دیا جائے گا. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جب کافروں کو، جس دن کافروں کو آگ کے اوپر پیش کیا جائے گا. اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، تو پھر ان سے کہا جائے گا اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا، تم نے اپنے سارے مزے اور ساری لذتیں دنیا کی زندگی کے اندر حاصل کیے ہیں، تمہارے لیے جو مزے تھے یا تمہارے کچھ اعمال اچھے تھے ان اچھے اعمال کی وجہ سے جو اچھائی ملنی تھی وہ آپ کو دنیا کے اندر مل گئی، اور تمہیں ساری جو ہے نا لذتیں جو تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے لکھ کی تھی وہ دنیا کے اندر تم نے وصول کی. وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، تم نے اس سے فائدہ اٹھایا. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ، اور آج تمہارے لیے ہمارے پاس عذاب کے سوا کچھ نہیں ہے، آج تم سزا پاؤ گے عذاب الہون، ذلت کے عذاب کا. اب جو ہے نا یہاں تمہارے لیے صرف عذاب ہے. بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ عذاب تمہیں کیوں دیا جاتا ہے؟ بسبب اس تکبر کے جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے. فی الارض، یعنی ملک کے اندر اور زمین پر. بغیر الحق، نہ حق طریقے سے. وبما کنتم تفسقون، اور آج جو تمہیں سزا دیا جا رہا ہے یہ سزا تمہیں تمہارے نافرمانیوں کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، تمہارے تکبر کی وجہ سے اور تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے آج تمہیں جو ہے نا سزا دی جا رہی ہے. وَذْكُرْ أَخَا عَادٍ، دَلِيلِ نَقْلِ تَفْسِيلِ. وَذْكُرْ أَخَا عَادٍ، یاد کرے قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو. اور یہ جو قوم عاد ہے یہ حضرموت اور نجران کے درمیان یہاں ایک علاقہ تھا, اس علاقے کے اندر یہ قوم رہتی تھی, اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے طرف ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا. اذ انذر قومہ بالاحقاف, جب انہوں نے ڈرایا اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے, بالاحقاف مقام احقاف میں یعنی ریگستانی علاقے میں جہاں ریت کے جو ہے نا بڑے بڑے ٹھیلے بنے تھے اور پہاڑوں سے چھوٹے تھے, عام زمین سے جو ہے نا یہ ہموار یہ اونچائی پر تھے. وقد خلت النذور من بین یدیہ و من خلفیہ, جبکہ ان سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرانے والے بھیجے تھے اور ان کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرانے والے بھیجے تھے اور انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بین یدیہ و من خلفیہ, مطلب یہ ہے کہ جہاں یہ بیٹھے تھے اور اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے, تو وہاں آس پاس جو شہر تھے آبادیاں تھیں اس طرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا تھا, کیونکہ پہلے پیغمبر ایک زمانے کے اندر متعدد پیغمبر آتے تھے مختلف علاقوں کی طرف. تو انہوں نے کیا کہا اپنے جو ہے نا امت سے اور دیگر پیغمبروں نے بھی کیا کہا, اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ تم عبادت مت کرو صرف اور صرف جو ہے نا کس کی کرو, اللہ کی کرو, عبادت مگر مت کرو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے, یعنی جن گناہوں کے اندر تم پڑے ہوئے ہو اگر انہی گناہوں کے ساتھ آپ کی زندگی اختتام پذیر ہو گئی اور دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو گئے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہیں بڑے دن کا عذاب نہ لگ جائے اور اس سے جو ہے نا تم دوچار نہ ہو جاؤ. اس لیے اپنے آپ کو تبدیل کرو, گناہوں کی زندگی چھوڑو, مخلوق کی عبادت چھوڑو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کی طرف آ جاؤ. قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا, قوم کا بیانیہ کیا تھا, یہ تھا کہ کیا آپ ہمارے پاس آئے ہو, لتأفکنا تاکہ تو پیر دے ہمیں ہمارے معبودوں سے, عن آلہتنا ہمارے معبودوں سے, فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین, زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لائیے ہمارے پاس وہ عذاب, لائیے ہمارے پاس وہ عذاب جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہو, یا لائیے ہمارے پاس وہ عذاب, اگر تعدنا وعدے سے ہے لائیے ہمارے پاس وہ عذاب جس کا آپ ہمارے ساتھ وعدہ کرتے ہو. آپ کا تو آپ کے بیانی سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹانا چاہتے ہو, تو ظاہر ہے دعوت کا تو یہی مقصد تھا, یہی مقصد تھا کہ عبادت کا لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, اور جن کی آپ عبادت کرتے ہو وہ تو عبادت کے لائق نہیں ہے, لہذا ان کی بندگی چھوڑ کر اللہ کی بندگی کی طرف آ جاؤ, کامیابی مل جائے گی. قالوا انما العلم عند الله قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به, تو نبی نے کیا کہا, ہود علیہ السلام نے کیا جواب دیا, انما العلم عند الله, علم اصل علم تو کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس ہے, وابلغكم ما ارسلت به, میں آپ تک وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جس پیغام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آپ کے طرف بھیجا ہے, ولکنی اراکم قوما تجہلون, لیکن میں دیکھ رہا ہوں تمہیں جو ہے نا نادان قوم, نہ سمجھ قوم, کہ تم نادانی جو ہے نا کرتے ہو اور نہ سمجھ ہو. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم, جب انہوں نے دیکھا عذاب کے سامان کو عارضا بادل کی صورت میں, مستقبل اودیتہم جو ان کے وادیوں کے طرف اور ان کے جو ہے نا علاقے کے آبادیوں کے طرف وہ عذاب جو ہے نا وہ بڑھ رہا تھا بادل کی شکل صورت میں, بالکل جو ہے نا دور سے لگ رہا تھا کہ بادل ہے اور اب جو ہے نا بارش ہونے والی ہے, تو اس طریقے سے سامان عذاب جو ہے نا وہ نکلا اور بادل کی صورت میں جو ہے نا وہ ان کے طرف آگے بڑھ رہا تھا. قالوا هذا عارض, تو ہود علیہ السلام کی قوم عاد نے کیا کہا کہ یہ تو بادل ہے, ممطرنا, اور ہم پر جو ہے نا بارش برسائے گا یہ بادل, ابھی بارش ہو جائے گی. اور کئی دن ہو گئے تھے کہ بارش نہیں ہوئی تھی, لوگوں کو بارش کی بہت زیادہ ضرورت تھی, لہذا خوشی خوشی جو ہے نا یہ لوگ نکلے آبادیوں سے اور آگے سہارا کی طرف جو ہے نا دوڑتے ہوئے گئے تاکہ بارش جب وہاں پڑے تو ہم وہاں موجود ہو اور بارش سے لطف اندوز ہو جائے. جس طریقے سے یہاں بارش شروع ہو جاتی ہے تو کسی کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا, کوئی چھت کی طرح بھاگتا ہے اور کوئی سمندر کی طرح بھاگتا ہے بارش سے لطف اندوز ہونے کے لیے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے, جب بادل نکل آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا, اور جب آپ سے پوچھا جاتا تھا تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ انہی بادلوں سے اللہ پاک نے بہت ساری قوموں کو تباہ فرمایا, انہی بادلوں سے اللہ نے بہت ساری قوموں کو تباہ کیا ہے. تو یہ بادل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی لے کے آتے ہیں اور یہ بادل اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بھی لے کے آتے ہیں. انہیں بادلوں سے رحمت بھی برستی ہے اور ان بادلوں سے جو ہے نا بارشیں بھی برستی ہے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے, اللہم انی اسألک من خیرها وخیر ما فیها وخیر ما ارسلت واعوذ بک من شرها وشر ما فیها وشر ما ارسلت. یا اللہ, اس بادل کے اندر خیر بھی ہے, اس بادل کے اندر شر بھی ہے, کبھی آپ ان بادلوں کو خیر کے ساتھ روانہ کرتے ہو, کبھی آپ ان بادلوں کو شر کے ساتھ روانہ کرتے ہو. یا اللہ, ان بادلوں کے اندر جو شر ہے اس سے میری حفاظت, ہماری حفاظت فرما, اور ان بادلوں کے اندر جو خیر ہے اس وہ ہمیں عطا فرما. یہ دعائیں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے, اور اب بھی ہمیں چاہیے کہ جب بارش کے آثار نظر آنے لگ جائے تو اس وقت یہ دعا مانگنی چاہیے تاکہ بارش کے اندر جو شر ہے اس سے حفاظت ہو جائے اور جو خیر ہے وہ نصیب ہو جائے. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو بادل ہے اور ہم پر جو ہے نا بارش برسائے گا یہ بادل. فوراً نکلے اس طرف, باہر کی طرف نکلے, اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی بادل سے ان پر آگ برسائی اور نیچے سے زلزلہ آیا اور پوری کی پوری قوم جو ہے نا تباہ ہو گئی. بل ہو مستعجلتم بہ, ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ نادانو, یہ بادل نہیں ہے بارش برسانے والا, بل ہو مستعجلتم بہ, بلکہ یہ تو وہی عذاب ہے جو تم جلدی مانگتے تھے. وہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا لے کے آئے ہیں, اور یہ بارش برسانے والا بادل نہیں ہے. ریح فیہا عذاب علیم, یہ ہوا ہے, فیہا, اور اس ہوا کے اندر کیا ہے, عذاب علیم, دردناک عذاب ہے. تدمر کل شیء بامر ربها, جو اکھاڑ پھینکے گی ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے. فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم, یہ بہت طاقتور قوم تھی, کیونکہ ان جیسے طاقتور قوم پھر اللہ پاک نے دوسری قوم پیدا نہیں کی جس طریقے سے یہ طاقتور قوم تھی. فاصبحوا, جب صبح ہو گئی, لا یرا الا مساکنہم, ایک بھی انسان باقی نہیں تھا, صرف ان کے مکانات جو ہے نا وہ نظر آتے تھے, انسان نظر نہیں آتے تھے, اور انسان سارے کے سارے جو ہے نا وہ مر گئے تھے, اور ان کی لاشیں جو ہے نا وہ پڑی تھی. دوسری جگہ ان کی لاشوں کا تذکرہ ہے, کأنہم اعجاز نخل خاویہ, بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ پرانے کھجوروں کے تنے پڑے ہیں. اس طریقے سے جو ہے نا ان کی لاشیں وہ ہوا نے اٹھا کر زمین کے اوپر جو ہے نا پٹخ ماری تھی, اور سر جو ہے ان کے کوپڑیوں کو پھوڑ دیا تھا, اور بیجے جو ہے نا ان کے باہر آئے تھے, اور اس طریقے سے یہ لمبے تڑنگے پرانے کھجور کے تنوں کے طرح لاشیں جو ہے نا وہ بکری پڑی تھی. کذالک نجزی القوم المجرمین, اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیشہ سے یہی سنت رہی ہے کہ جو قوم نافرمانی کی طرف جاتی ہے اور طاعت کا راستہ چھوڑ جاتی ہے، نافرمانی کا راستہ اختیار کرتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عذاب بھیج دیتے ہیں اور ان کو تباہ کر دیتے ہیں. کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو. ولقد مکناہم فیما ان مکناکم فیہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے مشرکین مکہ، ہم نے ان کو وہ قدرت دی تھی جو قدرت ہم نے تمہیں نہیں دی. یہ ان نافیہ ہے، ان مکناکم فیہ، ہم نے وہ قدرت تمہیں زمین میں نہیں دی جو قدرت ہم نے اور جو طاقت ہم نے ان کو دی تھی. وجعلنا لہم سمعا وابصارا وافئدۃ، یہ اسباب ہدایت ہے. تو اسباب ہدایت ہم نے جس طریقے سے ایمان والوں کو دیے ہیں، وہ تمام کے تمام اسباب ہدایت ہم نے ان کو بھی دیے تھے. وجعلنا لہم، اور ہم نے ان کو دیے، ان کے لیے قرار دیے تھے سمعان کان، یعنی ان کو بھی ہم نے کان دیے تھے، آنکھیں دی تھی، وابصارن وافئدتن، اور دل دیے تھے. تو وہ ان کانوں سے آیات تنزیلیہ سن سکتے تھے اور سنتے تھے، اور ان آنکھوں سے وہ آیات تکوینیہ، یہ جو پورا نقشہ ہمارے سامنے ہے اس کو جو ہے نا وہ دیکھتے تھے، لیکن پھر بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. تو یہ اسباب ہدایت ہے، کان ہے، آنکھ ہے، دل ہے، جس طریقے سے ایک مومن اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے، تو یہ اسباب ہدایت ہم نے ان کو بھی دیے تھے، لیکن مومن اسباب ہدایت کو بروئے کار لاتا ہے، اور انہوں نے اسباب ہدایت کو کیا کر دیا، ضائع کر دیا. فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم، فائدہ نہیں دیا ان کو. فما اغنا عنہم، یا مطلب کیا ہے، فائدہ نہیں دیا تھا ان کو ان کے کانوں نے، ان کے آنکھوں نے، اور ان کے دلوں نے، من شیء ذرہ برابر. اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے تمام اسباب ان کو دیے تھے، لیکن انہوں نے ضائع کیا، تو ان اسباب ہدایت سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اذ کانوا یجحدون، جبکہ یہ لوگ کیا تھے، یہ تھے انکار کرنے والے، بے آیات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کا. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور گیر لیا اس عذاب نے ان کو جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے تھے. ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى، یہ تخویف دنیاوی ہے، ہم نے ہلاک کر دیا تمہارے آس پاس جو شہروں کے رہنے والے تھے. یعنی مکی والوں سے خطاب ہے کہ آپ شام جاتے ہو اور تم سے کچھ فاصلے کے اوپر قوم عاد آباد تھی، اور اس طریقے سے قوم ثمود آباد تھی، اور اسی طریقے سے قوم لوط آباد تھی. اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام قوموں کو ان کے نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کر دیا، آج ان کے کنڈرات آپ کے سامنے ہیں. تو ان سے سبق حاصل کرو، گناہوں کا راستہ چھوڑ دو، نافرمانی کا راستہ چھوڑ دو، اور طاعت کا راستہ اختیار کرو. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى، ہم نے ہلاک کر دیا تمہارے آس پاس کے شہروں کے رہنے والوں کو. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور ہم نے بار بار بیان کیا ہے آپ کے سامنے دلائل کو. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوٹ آئے یہ لوگ شرک سے. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ، کیوں مدد نہیں کی ان کی ان لوگوں نے، اتخذوا من دون اللہ، جن کو انہوں نے پکڑ رکھا تھا اللہ کے سوا، آلہتن معبود، قربانن بڑے درجے پانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی سے قریب کرنے کے لیے، انہوں نے دنیا کے اندر جن کو معبود جو ہے نا بنا رکھا تھا. تو جب ان پر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آیا اور اللہ پاک نے اپنے عذاب کے کوڑے ان پر برسائے، پھر ان کے معبودوں نے کیوں ان کی مدد نہیں کی اور کیوں ان کو نہیں بچایا؟ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے تھے، وہ تو بے جان مخلوق تھے، اور وہ نہ ان کے بات سنتے تھے اور نہ ان کو ان کے تکلیفوں کا پتہ تھا کیا مدد کرتے، اور نہ ان کے پاس طاقت تھی پہنچ کر جو ہے نہ مدد کرنے کے. بل ظلوا عنہم، بلکہ وہ سب کے سب مشکل گھڑی کے اندر ان سے کیا ہو گئے تھے، غائب ہو گئے تھے. بل ظلوا بل غابوا عنہم، بلکہ وہ ان سے کیا ہو گئے تھے، غائب ہو گئے تھے. وذالک افکہم وما کانوا یفترون، اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور جو جی سے جو ہے نا بنا لائے تھے، یہ ان کا جھوٹ تھا اور ان کے فاسد ذہن سے اس کا اختراع انہوں نے کیا تھا کہ یہ جو ہمارے معبود ہے جن کا دامن ہم نے پکڑا ہے، مشکل گھڑی کے اندر یہ پہنچیں گے اور ہماری مدد کریں گے اور عذاب سے ہمیں بچائیں گے اور تکلیفوں سے جو ہے نا ہمیں بچائیں گے. یہ ایک جھوٹا بیانیہ تھا ان کا، ان کے پاس جو ان کے فاسد ذہنوں نے جس کو گڑا تھا اور جس کے اختراع کیا تھا. لیکن عذاب کے وقت پھر پتہ چلا کوئی بھی نہیں آیا مدد کرنے کے لیے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، یہ دلیل نقلی از جنات ہے. اور جب ہم نے متوجہ کیا تھا آپ کے طرف جنات کے ایک جماعت کو، یعنی یہ اسلام کی مظلومیت کا زمانہ تھا، مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے طائف والوں کو دعوت دینے کے لیے. جب آپ وہاں پہنچے اور وہاں آپ نے دعوت دی تو طائف والوں نے بہت برا سلوک آپ کے ساتھ کیا، پتھر برسائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کتے چھوڑے اور اس طریقے سے آپ کا جسم مبارک خون آلود ہو گیا تھا، جوتے آپ کے وہ خون سے بھر گئے تھے. وہاں سے پھر آپ لوٹے اور یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے نخلا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی آزان جو ہے فجر کی نماز ادا کر رہے تھے اور فجر کی نماز میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. اور یہاں جنات کے جو بڑے تھے وہ آپس کے اندر میٹنگیں کرتے تھے، مشورے کرتے تھے کہ پہلے ہم جاتے تھے آسمان کی باتیں سننے کے لیے، تو کبھی کبھی شعلہ ہمارے اوپر چھوڑا جاتا تھا لیکن اب تو بالکل ہمیں جانے نہیں دیا جاتا، اور وہاں پہنچنے سے پہلے جو ہے نا ہمیں نشانہ بنایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روئی زمین کے اوپر کوئی واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ سختی کی ہے، اور ملائے اعلیٰ کے جو مجلس ہے اب اس کے قریب بھی جنات کو جانے نہیں دیا جاتا، کوئی واقعہ رونما ہوا ہے. اس لیے انہوں نے جماعتیں روانہ کی تھی روئی زمین کے اوپر کہ جاؤ پھیل جاؤ اور دیکھو کہاں کوئی جو ہے نا نئی چیز پیدا ہو گئی ہے، کوئی واقعہ جو ہے رونما ہو گیا ہے. تو یہ دلیل ہے اس بات کے کہ جنات کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. اگر جنات کے پاس غیب کا علم ہوتا تو پھر جماعتیں بنانے کی اور زمین پر جو ہے نا جماعتیں پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. خیر یہ جماعتیں نکلی، تو ایک جماعت جو نکلی تھی حجاز مقدس کی طرف، یہ جماعت یہاں سے گزر رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نخلہ میں فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے اور نماز میں آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے. جب جنات نے قرآن مجید کی تلاوت سنی تو یہ آئے قرآن مجید کی تلاوت سننے کے لیے، کیا کہا؟ قالوا فلما حضروه، جب یہ حاضر ہو گئے، قالوا انصتوا، سب سے پہلے انہوں نے قرآن مجید کے احترام کیا، قرآن مجید کا کیا احترام کیا. اور جو آدمی قرآن کا احترام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت نصیب کرتا ہے، اور جو قرآن کا احترام نہیں کرتا، قرآن کے سامنے بیٹھا ہے سو رہا ہے، قرآن کے سامنے بیٹھا ہے باتیں کر رہا ہے، اور قرآن کے سامنے بیٹھا ہے قرآن یہاں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، باتھ روم میں بیٹھا ہوتا ہے یا کئی سیڑھیوں میں. کل آپ لوگوں کی شکایت ملی ہے گریز کرے، ابھی بہت سارے آدمی نہیں ہیں تو اس سے گریز کرے. اللہ کے بندو، اللہ پاک نے بہت بڑی نعمت آپ کو عطا کی ہے، قرآن کا درس آپ کو جو ہے نا سننا نصیب ہوا ہے اس مبارک مہینے کے اندر. اس نعمت کی ناقدری نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کو عزت دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نور سے آپ کسی نو کو ملامل فرمائیں گے. اگر اس کو عزت نہیں دو گے تو پھر یہ نور نصیب نہیں ہوگا. تو جنات نے کیا کہا؟ اس سے عبرت حاصل کرے جنات سے. ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے, کیا کہا؟ انسیتو, خاموش ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ. اور یہاں آپ کو خاموش کرنے کے لیے باقاعدہ جو ہے نا اشارہ کرنا پڑتا ہے, خاموش ہو جاؤ. اور جب خاموش ہو گئے, انہوں نے اول سے لے کر آخر تک آپ کی تلاوت سنی. فلما قضیا, اور جب تلاوت پوری ہو گئی, ولوا الی قومہم منذرین. غور سے جب انہوں نے تلاوت سنی, سمجھ گئے کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے, اور ایمان لے کر آئے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہاں جنات آئے ہیں اور انہوں نے میری تلاوت سنی, اور سننے کے بعد وہ مشرب اسلام ہو گئے. آپ کو پتہ نہیں ہے, کیونکہ سورہ جن کے اندر آگے ذکر ہے اللہ پاک نے آپ کو بذر وحی خبر دی, اور جب بذر وحی خبر دی تب آپ کو پتہ چلا, اس وقت آپ کو پتہ بھی نہیں تھا. تو جب تلاوت ختم ہو گئی اور انہوں نے تلاوت سنی اور تلاوت کے ان کے اوپر اثر ہو گیا, مسلمان ہو گئے, ولوا الی قومہم منذرین, اب قوم کی طرف جب چلے گئے تو ڈرانے والے بن کر قوم کے طرف گئے, اور وہاں جا کر اپنے قوم کو جو ہے ڈرانے لگے. قالوا, کیا کہا؟ انہوں نے کہا, یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ, اے ہماری قوم, آج ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی. اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیوں کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی کتاب نازل کی, اس کتاب کا تذکرہ نہیں کیا, موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا تذکرہ کیا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی وہ کتاب قانون کی کتاب تھی, اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی انجیل, اس میں قانون نہیں تھا, اس میں چند قوانین ہے بس انجیل کے اندر, وہ وعظ و نصیحت پر جو ہے نا کتاب مشتمل تھی. تو اصل کتاب جو ہے نا وہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی, اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی تھی یہ اسی کتاب کا تکملہ تھا. تو اس لیے انجیل کا تذکرہ نہیں کیا, اور اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب کی دی گئی تھی تورات, اس کتاب کا تذکرہ کیا جو اس کتاب کے بعد نازل کی گئی ہے. مصدقا لما بین یدیہ, اور یہ اسی کڑی کا, اسی سلسلے کی کڑی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب ان تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے نازل کی گئی ہے. یہدی الی الحق, اور یہ کتاب حق کی طرف جو ہے نا رہنمائی کرتی ہے. اب یہاں حق سے مراد کیا ہے؟ عقیدہ صحیحہ, عقیدہ صحیحہ کی طرف یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے. وَإِلَى طَرِيقِ مستقیم, اور طریق مستقیم کی طرف یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے. تو طریق مستقیم سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ عمل صحیح, صحیح عقیدے کی طرف رہنمائی کرتی ہے یہ کتاب, اور اسی طریقے سے عمل صحیح کی طرف یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ, اے میری قوم, مانو اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو مانو. اجیبوا داعی اللہ, مانو داعی اللہ, اللہ کے داعی, کیا مطلب؟ اللہ کے بندگی کی طرف بلانے والے کو مانو. وآمنوا بہ, اور اس کی دعوت کے اوپر ایمان لے کر آؤ. یغفر لکم من ذنوبکم, ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. ویجرکم من عذاب علیم, اور تمہیں بچائیں گے دردناک عذاب سے. ومن لا یجب داعی اللہ, اور جو نہیں مانے گا اللہ کے داعی کو, فلیس بمعجز فی الارض, یہ آدمی روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی کو عاجز نہیں کر سکتا, یعنی یہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا. ولیس لہ من دونہ اولیاء, اور نہیں ہے اس کے لیے, من دونہ, اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے بچانے کے لیے, اولیاء, کوئی مددگار, من دونه اولئک فی ضلال مبین، اور یہ لوگ کھلی گمراہی کے اندر ہے. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، دلیل عقلی برائے امکان قیامت. اولم یروا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا؟ ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا. ولم یعیا بخلقہن، اللہ تبارک و تعالی تکے نہیں زمین آسمان کے پیدا کرتے وقت، یعنی ان کے پیدا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی تکے نہیں ہے. بقادرن، تو جب اس نے اس قدر آسانی کے ساتھ زمین آسمان کو پیدا کیا اور زمین آسمان کو بناتے وقت معمولی تکان اس کو نہیں لگا. بقادرن یعنی لقادرن علی ان یحیی الموتا، تحقیق وہ قادر ہے اس بات کے اوپر کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے. بلا انہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، کیوں نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ویوم یعرض الذین کفروا علی النار الیس ھذا بالحق، جب کافروں کو پیش کیا جائے گا دوزخ کے اوپر تو یقال لہم الیس ھذا بالحق، کہا جائے گا کہ یہ دوزخ امر واقعی نہیں ہے، حق نہیں ہے. قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، وربنا، اے ہمارے رب. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھتے رہو اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کو. بما کنتم تکفرون، دنیا کے اندر جو تم نے کفر کیا تھا اس کفر کی وجہ سے. فاصبر کما صبر اولو العزم، پیغمبر کے لیے تسلی ہے، اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جس طریقے سے اولو العزم رسل نے صبر کیا تھا. کما صبر اولو العزم من الرسل، رسل میں سے جو اولو العزم تھے انہوں نے جس طریقے سے صبر کیا تھا آپ اسی طریقے سے جو ہے نا صبر کریں. اولو العزم کا معنی کیا؟ ہمت والے، ہمت والے. تو بعض مفسرین کہتے ہیں من الرسل میں من یہ تبعیض کے لیے نہیں ہے، بیانیہ ہے، لہذا رسل سارے کے سارے کیا تھے؟ اولو العزم تھے. رسل سارے کے سارے کیا تھے؟ اولو العزم تھے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں من تبعیض کے لیے ہے، تو بعض کہتے ہیں کہ اولو العزم رسل 18 ہے جن کا تذکرہ سورہ انعام میں آیا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 5 ہے جن کا تذکرہ احزاب کے اندر آپ نے پڑھا. ولا تستعجل لهم، آپ جلدی نہ کیجئے ان کے لیے، ان کے معاملے میں. کأنهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبسوا الا ساعة من نہار. کأنهم یعنی وہ عذاب پھر ایسا شدید عذاب ہوگا گویا کہ یہ لوگ یوم یرون ما یوعدون، جب یہ دیکھیں گے اس عذاب کو جس عذاب کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، تو پھر کیا کہیں گے؟ لم یلبسوا الا ساعتن، پھر کہیں گے کہ ہم نے دنیا کے اندر نہیں وقت نہیں گزارا، یا یہ ہے کہ لم یلبسوا، ہم قبر میں نہیں ٹھہرے، الا ساعتن مگر ایک گھڑی، من نہار دن کی، یعنی دن کی ایک گھڑی جو ہے نا ہم نے دنیا میں گزارا یا قبر کے اندر ٹھہرے رہے، یعنی اس عذاب کے شدت کو دیکھ کر جو ہے نا وہ دنیا کی زندگی اور اس طریقے سے قبر میں جو ٹھہرنا ہے وہ اتنا معمولی پر نظر آئے گا. بلاغن، اتمام حجت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ پیغام پہنچانا ہے. فہل یہلکو الا القوم الفاسقین، بس ہلاک نہیں کیے جائیں گے مگر فاسق قوم. اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہے کوئی ایمان لائے گا کون ایمان نہیں لائے گا، لیکن آپ کو حکم ہے کہ آپ کو جو پیغام دیا گیا ہے یہ پیغام آپ سب تک پہنچائے. کس لیے؟ اتمام حجت کے لیے. سورہ محمد حوامیم سبا ختم ہو گئے، سورہ محمد ترتیب قرآنی کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 47، ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 95، سورہ حدید کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے. سورہ احقاف کے آخر میں آپ نے پڑھا فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک نہیں کیا جاتا ہے مگر فاسق نافرمان قوم، نافرمان لوگ. تو اس سے پہلے جن قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے عذاب نازل کر کے ہلاک کیا ان کا تذکرہ ہے، اور سورہ محمد کے اندر ان کا تذکرہ ہے کہ قوم ہلاک کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اللہ آسمان سے عذاب نازل کرے، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی کافر قوم کے اوپر اور نافرمان قوم کے اوپر عذاب اپنے بندوں کے ہاتھ سے بھیجتے، اور کافر میدان میں آتا ہے، مسلمان بھی میدان میں آتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی مسلمان سے کافر کے جو ہے نا پٹائی لگواتے، اور اس طریقے سے وہ قتل ہو جاتا ہے. تو یہ بھی کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا عذاب ہے. تو اب اس صورت کے اندر اللہ کے اس عذاب کا تذکرہ ہے جو عذاب اللہ اوپر سے نازل نہیں کرتا بلکہ اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں سے دیتے ہیں کافروں کو، اس عذاب کا تذکرہ ہے. یہ ربط ہے سورت کا ما قبل کے ساتھ. اسی طریقے سے سورہ احقاف کے آخر میں آپ نے پڑھا بلاغن، بلاغن. تو اب اس سورت کے اندر حکم دیا گیا کہ آپ یہ پیغام پہنچا دیں، یہ پیغام آپ کیا کریں پہنچا دیں. جو اس پیغام کو قبول کرے اور ایمان لے کر آئے ان کو کچھ نہ کہے، جو اسلامی ریاست کو تسلیم کرے اور جزیہ قبول کرے ان کو بھی کچھ نہ کہے، لیکن جو اس پیغام کو قبول نہ کرے اور اسلامی ریاست کے بالادستی کو قبول نہ کرے اور انکار کی طرف نکلے تو پھر یہ ہے کہ حکم ہے فضرب الرقاب، پھر ان کے گردنیں اڑا دو اور ختم کرو. یہ دوسرا ربط ہے سورت کا ماقبل کے ساتھ. سورت کے دو حصے ہیں، حصے اول کے اندر تقابل ہے اور اعلان جہاد ہے، حصہ ثانی کے اندر زجر ہے برائے منافقین. دو حصوں کے درمیان مسئلہ توحید بیان کیا گیا ہے. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، یہ مسئلہ توحید جو ہے درمیان میں بیان کیا گیا ہے، اور باقی یہ ہے کہ ترغیب قتال ہے اس صورت کے اندر، اور یہی وجہ ہے کہ ایک نام اس صورت کا سورہ قتال بھی ہے. مشرکین کے لیے 10 آیات کے اندر تخویفیں ہیں، منافقین کے لیے 12 آیتوں کے اندر تخویفیں ہیں، اور مجاہدین کے لیے 7 آیات کے اندر بشارتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، وصدوا عن سبيل الله، اور روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، وصدوا عن سبيل الله، خود رک گئے اللہ کے راستے سے اور لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. ازل اعمالہم معال, اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اعمال کو کیا کر دیا, برباد کر دیا, اکارت کر دیا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس لیے کہ کافر کے اعمال کیا ہوتے ہیں, اکارت ہوتے ہیں. اعمال سے مراد اگر وہ اپنی زندگی کے اندر کوئی خیر کا کام کرتا ہے تو وہ بھی اکارت ہو جاتا ہے, اس لیے کہ عمل خیر کی قبولیت کے لیے ایمان ضروری ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد, احوال مومنین, جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا اور ایمان لائے اس کتاب کے اوپر, قرآن کے اوپر جو اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی. وہو الحق, اور وہ سچا دین ہے. وہو الحق, اور وہ قرآن جو ہے نا وہ کیا ہے, حق کتاب ہے. من ربہم, اللہ کی طرف سے. کفر عنہم سیئاتہم, جو ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ان کے خطاؤں کو اور گناہوں کو معاف فرمائیں گے. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ, اور اللہ تبارک و تعالی ان کے بال یعنی خیالات کو کیا کریں گے, درست فرمائیں گے. بال کا معنی کیا ہے, الخاطر الذی فی القلب, وہ خیال جو دل کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ بال ہے. ذالک, یہ جو تفاوت ہے مومن اور کافر کے درمیان, اس تفاوت کے لیے علت کا بیان ہے. ذالک, مومن اور کافر کے درمیان جو تفاوت ہے اس کی وجہ یہ ہے, بأن الذين كفروا, جو کافر ہے, اتبعوا الباطل, انہوں نے اتباع کس کا کیا, باطل کا کیا, وہ جھوٹ کے پیچھے اور من گڑت بیانیوں کے پیچھے چل پڑے. وأن الذين آمنوا, اور یہ جو ایمان والے ہیں, اتبعوا الحق من ربهم, انہوں نے اتباع کیا اس حق کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا. تو ظاہر ہے ایک آدمی اندھیرے کے پیچھے چلنے والا ہے اور دوسرا روشنی کے پیچھے چلنے والا ہے, ایک باطل کے پیچھے اور ایک دوسرا جو ہے وہ حق کے پیچھے, ایک جھوٹ کے پیچھے اور دوسرا سچ کے پیچھے چلنے والا ہے. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم, اسی طرح اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں, امثالہم, ان کے احوال کو. فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب, اعلان جہاد, جب آپ کے ملاقات ہو, سامنا ہو ان لوگوں کے ساتھ میدان جہاد کے اندر جو کافر ہے, فضرب الرقاب, تو مارو ان کے گردنیں, حتی اذا اسخنتموہم, یہاں تک کہ جب آپ ان کو اتنا مارے, اتنا جو ہے نا آپ ان کو مار چکے ہو کہ اگر آپ نے مارنا بند کر دیا اور ان کو قیدی بنانے کا فیصلہ کر لیا تو اس قسم کا کوئی خطرہ موجود نہ ہو کہ کفار دوبارہ جو ہے نا غلبہ حاصل کر لیں گے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے, تو اس وقت آپ نے ان کی گردنوں کو اڑانا ہے اور ان کو قتل کرتے رہنا ہے. اور جب اس قدر کافر کو آپ نے کمزور کر دیا, فشد الوساق, تو پھر مضبوط باندھ لو قیدیوں کو, یعنی جو قیدی ہے پھر اس کے بعد کافروں کو قیدی بنا سکتے ہو, پھر قیدی بناؤ اور اچھے طریقے سے جو ہے مضبوط ان کو باندھ لو یعنی قید کرو. فَإِمَّا مَنَّن بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً, جن کو آپ نے قیدی بنایا ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ بطور احسان پھر ان کو رہا کر دے یا یہ ہے کہ فدیہ لے کر ان کو رہا کر دے. حَتَّى تَذَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا, اور یہ سلسلہ جہاد کا یہ جاری رہے گا کب تک, جب تک جو ہے نا جنگ اپنے اوزار کو نہیں رکھتی ہے, جب تک جو ہے نا جنگ اپنے اوزار کو نہ رکھے. کیا مطلب, ایک مطلب یہ ہے کہ جب تک کافروں کے طاقت ختم نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہے نا آپ نے ان کے ساتھ جہاد کرتے رہنا ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وَلَا تَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا حَتَّى تَخْرُجَ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ, یعنی اس وقت تک جنگ جو ہے نا وہ اپنے اوزار کو نہیں رکھتا ہے جب تک یاجوج ماجوج نہیں نکلیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ جہاد یاجوج ماجوج کے ظاہر ہونے تک جاری اور ساری رہے گا. ذالکہ یعنی ذالکہ افعلوا ذالکہ, آپ ایسا کیوں کرو؟ اس لیے کرو کہ ولو یشاء اللہ لانتصر منہم, اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے, لانتصر منہم, بدلے لیتے ان سے بغیر کسی مجاہد کو میدان میں لائے, جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد سے بدلہ لیا اور قوم ثمود سے بدلہ لیا اور قوم لوط سے اللہ نے بدلہ لیا, وہاں مجاہدین کی کسی دستے کو میدان میں لانا نہیں پڑا, مجاہدین کو میدان میں لائے بغیر اللہ تبارک و تعالی نے ان سے بدلہ لیا. ولکن لیبلو بعضکم ببعض, لیکن آپ کو جو حکم دیا گیا ہے جہاد کا, آپ نے جہاد کو کرتے رہنا ہے, اس لیے کہ اب اللہ تبارک و تعالی کافر کو ہلاک کرنے کے لیے اوپر سے عذاب نازل نہیں کریں گے جس طریقے سے عاد اور ثمود اور قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ پاک نے عذاب کو نازل کیا تھا, بلکہ اب اللہ تبارک و تعالی امتحان لیں گے بعض کا بعض کے ساتھ. اب اللہ تبارک و تعالی ان کی پٹائی لگوائیں گے آپ کے ہاتھوں سے, مجاہدین کے ہاتھوں سے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم, اور جو لوگ دشمن کے خلاف جنگ کرنے کے لیے میدان میں آتے ہیں اور جہاد کے اندر وہ قتل کیے جاتے ہیں اور شہید کیے جاتے ہیں, فلن یضل اعمالہم, ہرگز اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال کو برباد نہیں فرمائیں گے. سیہدیہم, اللہ تبارک و تعالی ان کو جو ہے نا منزل مقصود تک پہنچائیں گے. ویصلح بالہم, یہاں قتلو ایک قرأ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ قاتلو ہے. ایک قرأ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ قاتلو ہے. جو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں لڑتے ہیں, فلن یضل اعمالہم, اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال کو برباد نہیں کریں گے. سیہدیہم, اللہ تبارک و تعالی منزل مقصود تک جو ہے نا ان کو پہنچائیں گے. دونوں معنی امراد لے سکتے ہیں, قتلو اور قاتلو. ویصلح بالہم, اور اللہ تبارک و تعالی سواریں گے ان کا حال. ویدخلہم الجنت, اور اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے. عرفہا لہم, جو جنت معلوم کرا دے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصر اللہ ینصرکم, ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی دین کی مدد اور مسلمانوں کی مدد, یہ اللہ کی مدد ہے. تو اللہ تمہاری مدد کریں گے. ویثبت اقدامکم, اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے قدموں کو جمائیں گے, ثابت قدمی اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائیں گے میدان جہاد میں بھی اور اسی طریقے سے قبر کے اندر بھی, ہر جگہ ثابت قدمی مراد ہے. والذین کفروا فتعسل لہم, اور جو کافر ہے ہلاکت ہے ان کے لیے. واضل اعمالہم, اور اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال کو کیا کریں گے؟ برباد کریں گے. ان کے اعمال کیا ہے؟ اکارت اور برباد ہے. ذالک بانہم کریہو, ان کے اعمال کیوں تباہ ہے برباد ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا تھا ما انزل اللہ, اللہ تبارک و تعالی نے جس کتاب کو نازل کیا اس کتاب کو انہوں نے ناپسند کیا, اور اسی کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جس حکم جہاد کو نازل کیا اس کو بھی انہوں نے ناپسند کیا. فَأَحْبَتَ أَعْمَالَهُمْ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال کو کیا کر دیا؟ عکارت کر دیا. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. افلم یسیروا فی الارض, کیا یہ لوگ گھومتے پھرتے نہیں ہیں روئے زمین کے اوپر تاکہ دیکھ لے, کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, کیسا تھا انجام ان کا جو ان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کیے گئے. دمر اللہ علیہم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی تباہی ڈالی ان کے اوپر. وللکافرین امثالھا, اور کافروں کے لیے بھی اس قسم کے حالات ہوں گے, یعنی جن حالات سے اللہ نے ان کو دوچار کیا, تو یہ جو مشرکین مکہ ہے ان کے لیے بھی اسی قسم کے حالات ہوں گے اگر یہ اطاعت کا راستہ اختیار نہیں کرتے ہیں. ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا, یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارساز ہے ایمان والوں کا. وان الکافرین لا مولا لہم, اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں ہے, کوئی مولا نہیں ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. انجام مومنین, اللہ تبارک و تعالیٰ داخل فرمائیں گے ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو جنات باغات میں, تجری من تحتها الانہار, جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی, یعنی جس کی درختوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی. والذین کفروا احوال کفار, اور جو کافر ہے, یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام, دنیا کے سامانوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور اس طریقے سے دنیا کے نعمتوں کو جو ہے نا وہ کھاتے رہیں گے اور پیتے رہیں گے. کما تأکل الانعام, جس طریقے سے حیوانات کھاتے ہیں, یعنی جس طریقے سے حیوانات بلا فکر آخرت کھاتے ہیں, تو بالکل یہی حال کس کا ہے؟ کافروں کا ہے, وہ بلا فکر آخرت حیوانات کی طرح جو ہے نا وہ کھاتے پیتے ہیں اور اپنے جو ہے نا شہوتوں کو اتارتے ہیں. اور مومن جو ہے نا وہ تو آخرت کے فکر لیے ہوئے دنیا کی زندگی گزارتا رہتا ہے, اور جو نعمت سامنے آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے, جتنا ملتا ہے اس پر قناعت اختیار کرتا ہے. پیٹ بھرنے کے لیے وہ حرام کی طرف نہیں جاتا, اس لیے کہ آخرت یاد ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یاد ہے. وَكَأَيِّ مِن قَرْيَةٍ, اور کتنی بستیاں ہیں, ہی اشد قوتن من قریتک اللتی اخرجتک, جو زیادہ طاقتور تھی اس بستی سے جس بستی نے آپ کو نکالا. کیا مطلب؟ یہاں ذکر بستی کا ہے, مراد اہل بستی ہے, کیونکہ اخراج کی نسبت یہاں بستی کی طرف ہے, تو بستی کسی کو نکال نہیں سکتی ہے. تو ذکر حال کا ہے, ذکر محل کا ہے, اور مراد کیا ہے؟ حال اہل قریہ, یعنی وہ زیادہ طاقتور تھے ان لوگوں سے جو لوگ آپ, یعنی اس بستی کے رہنے والے ہیں جس بستی کے رہنے والوں نے آپ کو نکالا. اہلکناہم, ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا. فلا ناصر لہم, جب ان کی ہلاکت کی گھڑی آئی پھر ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا. اور جن کے بارے میں ان کی امیدی تھی, جن سے ان کی امیدیں وابستہ تھی کہ وہ مشکل گھڑی میں آئیں گے مدد کرنے کے لیے, وہ نہیں آئے. افمن کان علی بینۃ, اور ان کے مال دولت طاقت اور وہ بھی کام نہیں آئے, وہ بھی ان کو نہیں بچا سکے. افمن کان علی بینۃ من ربہ, آیا وہ آدمی جو اپنے رب کی طرف سے کس کے اوپر ہو؟ واضح راستے کے اوپر ہو. کمن زین لہ سوء عملہ, وہ برابر ہو سکتا ہے اس آدمی کے جس کے آگے شیطان نے اس کے ناکارا عمل کو خوبصورت کر کے رکھا ہو. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ, اور وہ اپنے خواہشات کے پیچھے چلتا رہتا ہو. دونوں برابر ہو سکتے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے دونوں کے راستوں میں اور دونوں کے عمل میں. مثل جنت التی وعد المتقون, مثال اس جنت کے جس کا وعدہ ایمان والوں کے ساتھ کیا گیا ہے. فیہا انہار من ماء غیر آسن, وہاں نہریں ہیں پانی کی, اور وہ نہریں کیا ہوگی, وہ پانی جو ہوگا وہ کیا ہوگا, بدبودار نہیں ہوگا, تازہ دم پانی ہوگا. وہ انہار من لبن, نہریں ہیں وہاں دودھ کی, لم یتغیر طعمہ, جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوا ہوگا. وہ انہار من خمر, شراب کی نہریں ہیں, لذت للشاربین, جو مزہ دے گی پینے والے کو. وہ انہار من عسل, اور وہاں شہد کی نہریں ہیں, مصفا, یعنی صاف کیا ہوا شہد، مصفہ جاگ اتارا ہوا شہد، ولہم فیہا من کل ثمرات، اور ان جنتیوں کے لیے جنت کے اندر ہر قسم کا پھل ہوگا، ومغفرۃ من ربہم، اور بخشش ہوگی رب کی طرف سے، کا من ہوا خالد فی النار، کیا یہ لوگ ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، وسقوا ماء حمیما، جن کو جو ہے نا گرم کولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، فقطع امعاءهم، اور وہ پانی اتنا گرم ہوگا جو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا ان کے آنتوں کو، اوپر سے پانی بہایا جائے گا، گوشت سارا جسم کا پانی کے ساتھ اتر جائے گا جسم سے، چند خدری جب پیٹ میں منہ کے اندر جائیں گے تو اندر جا کر وہ آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پاخانے کے راستے سے باہر لے کر آئیں گے، تو کیا وہ ان کے برابر ہو سکتے ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان منافقین میں سے، اب حال منافقین بیان ہو رہا ہے، ان منافقین میں سے بعض وہ ہے، يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، جو آپ کے بات کیا کرتے ہیں، سنتے ہیں، حَتَّى اِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، پھر جب آپ کے پاس سے، آپ کے مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، کہتے ہیں مخلص مسلمانوں سے، مخلص صحابہ کرام سے، ماذا قال آنفا، اندر انہوں نے ابھی کیا کہا، ابھی لوگ کہتے ہیں، سمجھے نا، یعنی جب تنقید کرنا ہو، بات کو ماننا نہ ہو، تو کہ انہوں نے کیا کہا، میں نے سمجھا نہیں کیا کہہ رہے تھے، تو ابھی اندر کیا بات ہو رہی تھی، کیا کہا انہوں نے، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے مہر لگا دیے، واتبعوا اہواءہم، اور جو اپنے خواہشات کے پیچھے جو ہے نا چل پڑے ہیں، والذین اہتدوا، اور جو لوگ حال مومنین، والذین اہتدوا، اور جن کو صحیح راہ ملی، زادہم ہدن، تو اللہ تبارک و تعالی دن بدن ان کی ہدایت کو میں اضافہ کرتے رہیں گے اور بڑھاتے رہیں گے، وآتاہم تقواہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیں گے ان کو ان کی تقویٰ، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، یہ جو مشرکین مکہ ہے ان کو انتظار نہیں ہے مگر قیامت کے، أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، قیامت جو ہے نا ان کے پاس آئے گی اچانک، فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، لیکن قیامت کے جو امارات بعیدہ ہے، علامات بعیدہ ہے، وہ تو ظاہر ہو چکے ہیں اور آ چکے ہیں، اور اس طریقے سے علامات متوسطہ بھی ظاہر ہو گئے ہیں، علامات قریبہ جو قیامت کے بالکل قریب جو ہے نا وہ ظاہر ہوں گے، ان کا ظاہر ہونا باقی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت انا والقیامہ کہاتینی، واشار بالصبابۃ والوسطٰ، آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو کڑا کر کے آپ نے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو یوں ساتھ بھیجا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ قیامت قریب ہے، اشارہ کر کے، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، سمجھے نا، اور یہ بھی قیامت کی علامات ہے جن کے ظاہر ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب قوم کے اوپر آئے گا، اذا کان المغنم دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما واتى الرجل زوجته واقى امه وبر صدیقه وجفا والده وارتفعت الاصوات في المساجد وتعلم لغير الدين وكان زعيمهم فاسقهم وساد القوم فاسقهم وكان زعيمهم ارذلهم واتخذت القيان والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها وشربت الخمور ولبس الحرير، یہ علامات ہے، یہ قیامت سے پہلے کیا ہوگی ظاہر ہوگی اور اس کے بعد پھر کیا ہوگی، اللہ کا عذاب آئے گا، زلزلے آئیں گے، طوفان آئیں گے، اور اس طریقے سے اس کے بعد پھر قیامت کی بڑی علامتیں جو ہے نا وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد قیامت، فأنا لهم اذا جاءتهم ذکراهم، فأنا لهم، کہاں ہوگا ان کے لیے نصیحت حاصل کرنا، فأنا لهم ذکراهم اذا جاءتهم، جب قیامت آئے گی، تب یہ ہے کہ اس کے بعد تو پھر کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. فَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. بنیادی دعویٰ. فَعَلَمْ جان لو أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کہ نہیں ہے بندگی کا لائق مگر صرف اللہ ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ اور معافی مانگے اپنی خطا کے لیے. پیغمبر سے تو خطا واقع نہیں ہوئی, حکم کیوں دیا جاتا ہے کہ اپنی خطا اپنے گناہ کی معافی مانگے؟ تو مفسرین نے مختلف مطلب بیان کیے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا ہے یہ حکم آپ کی امت کے لیے ہے, لیکن جب آپ استغفار پڑھیں گے تو آپ کی امت کو آپ کے عمل سے تعلیم حاصل ہو جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاستغفر اللہ فی کل یوم اکثر من سبعین مرہ, اور ایک روایت کے اندر ہے کہ انی لاستغفر اللہ فی کل یوم مئۃ مرہ. اسی طریقے سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے اور تعلیم کا حلقہ لگا ہوا نہیں ہوتا تھا تو ہم نے آپ کو سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم مئۃ مرہ. یہ کلمات جو ہے نا آپ 100 مرتبہ پڑھتے تھے. اور یا یہ ہے کہ ذم سے مراد یہاں گناہ نہیں ہے, خلاف اولا. خلاف اولا جس طریقے سے بدر کے قیدیوں سے آپ نے فیصلہ دیا تھا کہ فدیہ لیا جائے, تو یہ صورت خلاف اولا تھی. اللہ تبارک و تعالی نے پھر تنبیہ فرمائی. تو خلاف اولا مراد ہے. اور یا یہ ہے کہ نیچے کے درجات مراد ہے, نیچے کے درجات مراد ہے. جس طریقے سے صحابہ کرام کہتے تھے کہ وقت ذکرہ ان لنبینا فی کل لحظۃ عروجا, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر لحظہ جو ہے نا کیا ہوتا تھا؟ عروج ہوتا تھا. آپ اوپر کی طرف جو ہے نا وہ چلتے رہتے تھے. تو جب آپ اوپر جاتے تھے نیچے کے جو درجے تھے وہ آپ کو ایسے نظر آتے تھے جیسے گناہ. پھر جب اوپر جاتے تھے تو پھر نیچے کے درجات جو ہے نا وہ آپ کو ایسے نظر آتے تھے جیسے کہ خطا. تو مراد یہ ہے. یا یہ ہے یا واستغفر لذنبک, یہ عصمت کی دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے اور عصمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, لہذا آپ عصمت کی دعا مانگتے رہیے گا. وللمومنین اور ایمان والوں کی مغفرت کی دعا بھی مانگتے رہے. والمومنات مومن مرد ہو یا عورتیں, واللہ یعلم متقلبکم, اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں تمہارا چلنا پھرنا دنیا کے اندر. ومسواکم اور اس طریقے سے تمہارا ٹھہرنا, جب تم گھر سے باہر ہوتے ہو تو باہر کی زندگی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. ومسواکم اور جب آپ رات کو گھروں کے اندر جاتے ہو تو گھر کی زندگی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. ایک مطلب یہ ہے. یا یہ ہے کہ متقلبکم, اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں تمہاری دنیا کی زندگی کو. ومسواکم اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں تمہاری قبر کی زندگی کو, جو آپ کا آرام گاہ ہے اور اس طریقے سے ٹھہرنے کی جگہ ہے اور اسی طریقے سے مستقل آرام گاہ وہ جنت ہے. تو آخرت کی زندگی مراد ہے یا قبر کی زندگی؟ مسواکم سے. تو دنیا کی زندگی کو بھی اللہ جانتے ہیں, وہ مسواکم قبر کی زندگی کو بھی اللہ جانتے ہیں, وہ مسواکم اور آخرت کی زندگی کو بھی اللہ پاک جانتے ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لولا نزلت سورة فإذا انزلت سورة محكمة ذكر فيها القتال. اور ويقول الذين آمنوا, ایمان والے کہتے تھے لولا نزلت سورة, کیوں نازل نہیں کی جاتی ہے کوئی سورت؟ فإذا انزلت سورة اور جب سورت نازل کی گئی, محکمۃ اور وہ سورت کیا تھی؟ بالکل واضح تھی اور منسوخ وغیرہ نہیں تھی. وذکر فیہا القتال اور اس میں قتال کا حکم تھا. رأیت الذین فی قلوبہم مرض, پھر آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو، یا دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جن کی دلوں کے اندر کیا تھی، بیماری تھی، منافق تھے. ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، تو وہ آپ کو اس نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے ایک مدہوش آدمی نزع کے وقت دیکھتا ہے. من الموت سے مراد کیا ہے؟ وقت نزع مراد ہے. یعنی جس طریقے سے ایک مدہوش آدمی وقت نزع میں دیکھتا ہے، بالکل اسی نظر سے جو ہے نا یہ آپ کو دیکھتے رہیں گے کہ یہ تو بالکل مرنے والے ہیں اور اس قابل نہیں ہے کہ یہ میدان میں چلے جائے. فاولا لہم، اولا ویل سے ہیں، تباہی ہے ان کے لیے، تباہی ہے ان کے لیے. اور یا یہ ہے کہ فاولا لہم مبتدا ہے، طاعت و قول یہ خبر ہے. فاولا لہم طاعت و قول معروف، بہتر ان کے لیے کیا تھا؟ طاعت تھی، اور اس طریقے سے جو ہے نا اچھی بات تھی. اور یا یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا فاولا لہم، یہ ویل سے ہے، تباہی کے معنی میں ہے، یعنی ان کے لیے تباہی ہے. اور آگے جملہ جو ہے نا مستقل ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. طاعت و قول معروف خیر لہم، اس کا مبتدا محذوف، خبر محذوف ہے، یعنی طاعت اور قول معروف ان کے لیے کیا تھا؟ بہتر تھا، لیکن انہوں نے طاعت اور قول معروف کو اختیار نہیں کیا. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، یہ فرض، جب قتال کیا ہو گیا، فرض ہو گیا اور پختہ ہو گئی بات جہاد کی، یعنی قتال جو ہے نا بالکل کیا ہو گیا، فرض ہو گیا. فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر یہ سچے رہتے اللہ سے تو یہ ان کے لیے کیا تھا؟ بہتر تھا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچ دکھاتے اور میادین جہاد کی طرف جاتے اور وہاں پر اپنا جوہر دکھاتے تو یہ بہت ہی زیادہ بہتر تھا. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے یہی توقع ہے اگر تمہیں حکومت ملی روئی زمین کی. عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تمہیں حکومت ملی زمین کی، اَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تو تم فساد پھیلاؤ گے زمین پر، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور قطع رحم کرو گے. یہ منافقین، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، یہ انجام منافقین ہے، یہی ہے وہ لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوئی ہے. فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، بہرا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حق سننے سے، اور ان کی آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا اندھی کر دی. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، اب جو ہے نا یہ قرآن مجید کے اندر غور فکر نہیں کر سکتے ہیں. ام یہ بل کے معنی میں ہے، بل عَلَى قُلُوبِهِمْ أَقْفَالُهَا، بلکہ ان کے دلوں کے اوپر تالے لگا دیے گئے. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، اور جو لوگ پھر گئے جو ہے نا پیٹ دے کے پھر گئے، من بعد ما تبین لهم الہدا، اس کے بعد جب وہ ہدایت بالکل واضح ہو گئی تھی ان کے سامنے. الشیطان سول لهم، شیطان نے خوبصورت کر دیا ان کے آگے ان کے اس ناکارا عمل کو، جو کہ جہاد کے طرف پیٹ دے کے جو ہے نا پھر جانا، اور اس طریقے سے میدان سے بھاگنا یا میدان کی طرف جانے سے روگردانی اختیار کرنا. وَأَمْلَى لَهُمْ، اور مہلت دی شیطان نے ان کو، اور دیر کے وعدے کیے، ابھی تو جوان ہو، آگے بہت سارے مراحل ہیں، پھر جو ہے نا حصہ لے لو گے. اس طریقے سے بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا، بِأَنَّهُمْ، کہ انہوں نے کہا، بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا، کس سے کہا؟ ان لوگوں سے کہا جو بیزار تھے، جو بیزار ہے، اتاری گئی جو ہے نا کتاب سے، یا اتاری گئی جو ہے نا حکم سے، جہاد کے حکم سے، جو کیا تھے بیزار ہیں کافر، ان سے کیا کہا؟ کہ مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَلُوتِيُوكُمْ، كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، انہوں نے کیا کر لیا؟ یعنی ناپسند کر لیا اس حکم کو جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا. ان لوگوں سے انہوں نے کیا کہا؟ سنوتیعکم فی بعض الامر، ہم تمہاری اطاعت کریں گے بعض امر کے اندر. کیا مطلب؟ یعنی وہ جو کافر تھے، ظاہر ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا اور قرآن مجید کے اندر آیت جہاد اور حکم جہاد نازل ہوا، تو حکم جہاد کو انہوں نے کیا کیا؟ ناپسند کیا، اور بیدار تھے وہ اسی کتاب سے اور اسی حکم سے، اور اس حکم کو انہوں نے کیا کیا؟ ناپسند کیا. تو ان منافقین نے ان سے یہ کہا، سنوتیعکم فی بعض الامر، ہم بعض امر کے اندر آپ کی اطاعت کریں گے اور آپ ہم سے جو ہے نا رابطے میں رہیے، اور جس طریقے سے آپ اس حکم کو اس کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہمارے بھی کیا ہے؟ خدشات ہے. واللہ یعلم اسرارہم، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے ان کے پوشیدہ جو ہے نا باتوں کو. فکیف اذا توفتہم الملائکہ، پھر کیا کیسا ہوگا حال ان کا جب فرشتے جو ہے نا ان کے جانوں کو نکالیں گے؟ کس طریقے سے نکالیں گے؟ یدربون وجوہہم، ماریں گے ان کے چہروں کو، وادبارہم اور ان کی پیٹوں کو، یعنی روح نکالتے وقت فرشتے ان کے چہروں کو جو ہے نا ماریں گے اور ان کی جو ہے نا پیٹوں کو ماریں گے، اور اس طریقے سے ان کو سزا دے کے روح نکالیں گے. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، اس لیے کہ یہ چلے تھے اس راہ پر جس راہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیدار تھے، اور جس راہ پر چلنا اللہ کی ناراضگی کا سبب تھا. وکرہوا، اور ناپسند کی انہوں نے، رضوانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو. فاحبط اعمالہم، تو اللہ پاک نے ان کے اعمال کو اکارت کر دیا. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے؟ اللہ یخرج اذغانہم، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ظاہر نہیں کریں گے ان کی کینے کو؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کینے کو ضرور جو ہے نا وہ ظاہر کریں گے. ولو نشاء لاریناکم فلعرفتم بسیماہم، اگر ہم چاہیں گے تو ہم یہ منافقین جو ہے نا آپ کو کیا کریں گے؟ دکھائیں گے، اور آپ پہچانیں گے ان کو، بسیماہم، ان کی علامتوں سے. ولتعرفنہم فی لحن القول، اور ضرور جو ہے نا آپ پہچانیں گے ان کو، فی لحن القول، بات گمانے میں. لحن قول کس کو کہتے ہیں؟ صرف الکلام عن السنت الجاریہ، یعنی جو سنت جاریہ ہے اس سے کلام کو پھیرنا کسی اور طرف، اور کوئی اور مطلب کلام کا جو ہے نا بتانا، یہ لحن القول ہے. اور اس طریقے سے اعراب کے اندر غلطی کو بھی لحن کہتے ہیں، خطا فی الاعراب کو. تو خطا فی المعنی بھی لحن قول ہے، اور خطا فی الاعراب جو ہے نا یہ بھی کیا ہے؟ لحن ہے، بات کو مانا. تو آپ جو ہے نا ان کو ضرور پہچانیں گے فی لحن القول، بات گمانے سے. واللہ یعلم اعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں تمہارے اعمال کو. ولنبلونکم حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین، ہم ضرور تمہارا امتحان لیتے رہیں گے تاکہ ہم جان لیں مجاہدین کو، تم میں سے جو مجاہدین ہیں ان کو اور صابرین کو. ولنبلو اخبارکم، اور اس طریقے سے ہم تمہارے حالات کا بھی امتحان لیں گے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، تحقیق کافر، وصدوا عن سبیل اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے رک گئے اور لوگوں کو روکتے رہے. وشاق الرسول من بعد ما تبین لهم الہدا، اور مخالفت کے رسول کی، من بعد ما تبین لهم الہدا، یعنی ہدایت واضح ہونے کے بعد، لن یضر اللہ شیئا، یہ لوگ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، نقصان یہ پہنچائیں گے تو اپنے آپ کو پہنچائیں گے. وسیحبط اعمالہم، اور وسیحبط اعمالہم، اور برباد کیے جائیں گے ان کے اعمال. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اطاعت کرو اللہ کے رسول کی. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل ہونے سے بچاؤ، اپنے اعمال کو باطل مت کرو. کیا مطلب؟ یعنی بالکفر، کفر اختیار کرنے سے کہ یہ عمل کیا ہو جاتے؟ باطل ہو جاتے ہیں، جب آدمی ایمان کے بعد مرتد ہو جاتا ہے. اویر ریا، یا یہ ہے کہ ریا سے اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اور یا یہ ہے کہ اولا تترک عملک ناقصا، اپنے عمل کو ناقص نہ چھوڑے. کیونکہ عمل ناقص چھوڑنے کی وجہ سے عمل کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے. لہذا جو عبادت آپ نے شروع کی ہے اگر مجبوراً آپ نے نفلی عبادت ہے چھوڑ دیا تو قضا واجب ہے, آناف کہتے ہیں. بعد میں پھر آپ کیا کر لیا؟ قضا کر لی. اور جو عبادت آپ نے شروع کی ہے بغیر عذر شرعی کے اس عبادت کو پھر چھوڑے نہ, بلکہ اس کو کیا کرے؟ پورا کرے. کیونکہ اگر اس عبادت کو چھوڑو گے تو یہ ابطال عمل ہے, اور ابطال عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. تو اپنے اعمال کو باطل نہ کرو کفر کے ساتھ ایمان کے بعد, اپنے اعمال کو باطل نہ کرو ریاکاری کے ساتھ, اپنے اعمال کو باطل نہ کرو یعنی ناقص مت چھوڑو اپنے اعمال کو. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اسی طریقے سے لوگوں کو روکتے رہے اللہ کے راستے سے, ثم ماتوا, پھر جو ہے نا موت آ گئی, وہم کفار, اور یہ کافر تھے یعنی کفر کی حالت موت آ گئی, فلن یغفر اللہ لہم, ہرگز اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش نہیں فرمائیں گے. ولا تہنوا وتدعوا الی السلم, اور سستی مت کرنا میدان جنگ کی طرف نکلنے میں, اور قتال میں سستی نہ کرنا, اور اس طریقے سے تبلیغ کے اندر بھی سستی نہ کرنا. وتدعوا الی السلم, اور صلح کی طرف جو ہے نا کیا آپ لوگوں کو کیا کرے؟ بلائے نہیں. آپ مسلمان ہو, مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان دیا ہے, عزت دی ہے, رعب دبدبہ دیا ہے. کافر اگر صلح کی طرف نہیں آتے ہیں تو آپ صلح کی طرف جانے کے لیے پیش قدمی نہ کرے. ہاں جہاں آپ سمجھتے ہو کہ صلح کرنا چاہیے وہاں جائیے. وانتم الاعلون, اور تم بہتر ہو شان کے اعتبار سے. واللہ معکم, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے. ولن یترکم اعمالکم, ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا کم نہیں کریں گے آپ کے اعمال کو, یعنی آپ کے اعمال کے اجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز کم نہیں کریں گے. انما الحیات الدنیا لعب, دنیا کی زندگی یہ تو کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے. ولہو عبث ہے. وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم, اگر تم ایمان لاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کا اجر تمہیں عطا فرمائیں گے. ولا یسألکم اموالکم, اور تبلیغ کے عوض نبی تم سے مال نہیں مانگتا. یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے جو ہے نا مال نہیں مانگتا ہے, سارا مال نہیں مانگتے ہیں, بلکہ کتنا مانگتے ہیں؟ 2% مانگتے ہیں. ولا یسألکم اموالکم, اللہ تبارک و تعالی تم سے تمہارا سارا مال نہیں مانگتے ہیں, بلکہ 2% جو ہے نا تم سے مانگتے ہیں. اور یہ مطلب یہ ہے کہ نبی تبلیغ کے عوض میں تم سے مال نہیں مانگتا. یسألکموہا فیحفکم, اگر مانگے تم سے سارا مال, فیحفکم, اور پھر جو ہے نا طلب کے اندر کیا کرے؟ مبالغہ کرے. تب خلو, تو تم کیا کرو گے؟ بخل اختیار کرو گے. ویخرج اذہانکم, اور بخل جو ہے نا کیا کرے گا؟ ظاہر کرے گا اذہانکم تمہارے کینے کو. یعنی یخرج کا فائل جو ہے نا کیا ہے؟ بخل. یا یخرج کا فائل کیا ہے؟ اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ظاہر کریں گے اذغانکم تمہارے کینے کو. ہا انتم ہا اولائے, تدعونا لتنفقوا فی سبیل اللہ, ہاں انتم, آیا تم مسلمانوں, ہاں اولائی یہ لوگ ہو, تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ, تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ تم اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو, یعنی مجاہدین اور جہاد کے اوپر اپنا مال خرچ کرو. فمنکم من یبخل, تم میں سے جو آدمی بخل کرے گا. ومن یبخل, فمنکم من یبخل, بعد تم میں سے وہ ہے کہ جو کیا کرتے ہیں؟ بخل کرتے ہیں. ومن یبخل, اور جو بخل کرے گا, فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَلَى نَفْسِهِ, تو بخل کا وبال اس پر پڑے گا. وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقْرَى, اللہ تبارک و تعالی غنی ہے, تم فقیر ہو. غنی کو دو گے تو وہ بڑا کرتے میں دے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا, اور اگر پھر گئے, يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا, تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں تمہارے بدلے میں لے کے آئے گا دوسرے قوم کو, غیرکم, جو تمہارے علاوہ ہوگی. ثم لا يكون امثالكم, اور پھر وہ تمہاری طرح بخیل نہیں ہوگی, تمہاری طرح سست نہیں ہوگی اور تمہاری طرح جو ہے نا اعمال سے رگردانی اختیار کرنے والی قوم نہیں ہوگی. آگے سورہ فتح ترتیب نزول کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 11 اور ترتیب قرآنی کے اعتبار سے سورت کا نمبر ہے 6. یہ سورت مکے کے قریب نازل ہوئی تھی لیکن ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. تو جو حضرات کہتے ہیں کہ مدنی سورتیں ان سورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی, وہ حضرات اس سورت کو مدنی کہتے ہیں. اور جو کہتے ہیں کہ جو سورت جہاں نازل ہو جائے پھر اسی کی طرف نسبت کی جائے گی, یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہو یا بعد, مکے میں نازل ہوئی تو وہ مکی ہے, مدینہ میں نازل ہوئی تو وہ مدنی ہے. تو وہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ مکی سورت ہے. سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط, سورہ محمد کے اندر حکم تھا فزر بر نقاب کا, تو وہاں یہ بتایا تھا کہ یہ حکم فزر بر نقاب کا کس مسئلے کے لیے ہے, تو بتایا فعلم انہ لا الہ الا اللہ اس کے لیے ہے. اس سورت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کامیابی چاہتے ہو تو قرآن مجید پر ایمان لاؤ اور قرآن مجید کے اوپر پورا پورا عمل کرو. تو مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سورہ محمد شرح لا الہ الا اللہ کے, اور سورہ فتح یہ شرح ہے کس کا؟ محمد رسول اللہ کے. یہ ربط ہے دونوں سورتوں کے آپس میں. دوسرا ربط یہ ہے کہ سورہ محمد کے اندر اعلان جہاد تھا اور اس سورت کے اندر اعلان فتح ہے. تیسرا ربط یہ ہے کہ سورہ محمد کے اندر منافق کے ایک پہچان اور ایک علامت جو ہے نا وہ بیان کی گئی تھی, لحن القول. تو اس سورت کے اندر منافق کی ایک دوسری علامت بیان کی گئی اور وہ علامت کیا ہے؟ مشکل وقت کے اندر متزلزل ہو جانا, یہ منافق کی دوسری علامت ہے جو اس سورت کے اندر بیان کی گئی ہے. خلاصہ سورت حصہ اول کے اندر چار بشارتیں ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور دو بشارتیں ہیں مومنین کے لیے, اور زجر ہے منافقین کے لیے, اور اعلان فتح ہے. حصہ ثانی کے اندر اعادہ ہے بشارت کا, اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کی صفات جو ہے نا وہ بیان کیے گئے ہیں. دونوں حصوں کے درمیان اعلان ہے کہ معذورین قابل زجر نہیں ہے. دونوں حصوں کے درمیان معذورین کے لیے اعلان ہے کہ یہ کیا نہیں ہے؟ قابل زجر نہیں ہے. انا فتحنا لك فتحا مبینا, ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی. فتح مبین سے مراد کیا ہے؟ صلح حدیبیہ ہے, کیونکہ صلح حدیبیہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فتوحات کے دروازے کھول دیے, اور سب سے پہلے خیبر فتح ہوا اور اس کے بعد پھر سلسلہ چل پڑا. یہ بشارت دنیاوی ہے, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, اور یہ ثمرِ اخروی ہے, تاکہ اللہ تبارک و تعالی بخش دے آپ کے لیے آپ کے گزشتہ آئندہ اجتہادی لغزشوں کو. پیغمبر سے تو گناہ صادر نہیں ہوتا, پیغمبر معصوم ہوتا ہے, آپ معصوم تھے, لہذا یہ ایک اعزاز ہے اور ایک شان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا تھا. یہ اعزاز اور یہ شان آپ کے سوا کسی نبی کو نہیں دیا گیا, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آخرت میں شفیع الامم بنانا ہے. تو جب یہ اعزاز آپ کے پاس ہوگا تو آپ شفاعت کی طرف آگے بڑھیں گے, اور باقی انبیاء کو یہ اعزاز نہیں دیا گیا, تو اس لیے جب امتیں ان کے پاس جائے گی
اور شفاعت کی درخواست کرے گی تو ہر نبی جو ہے نا وہ کیا کہے گا؟ تواضعاً کیا کہے گا؟ کہ میں اس مقام پر مقام شفاعت پر نہیں ہوں. اور کیا کہے گا؟ کہ نفسی 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 آج مجھے اپنی فکر لگی ہے. تو یہ اعزاز ہے اور ایک خاص شان ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا ہے. غفر اللہ لکا ما تقدم من ذنبک وما تاخر, یہ ڈگری اللہ پاک نے کسی اور کو نہیں دی. ویتم نعمتہ علیکا, اور تاکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتیں آپ کے اوپر تمام کر دے. ویہدیک صراط مستقیما, اور مضبوط کرے. یہاں یہدیک کا معنی کیا ہے؟ مضبوط, مضبوط کرے آپ کو صراط مستقیم کے اوپر. وینصرک اللہ نصرا عزیزا, اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد کرے. نصرا عزیزا, عزت والی مدد. عزیز سے مراد وہ نصر ہے, وہ مدد ہے کہ جس کے بعد پھر کیا نہ ہو, شکست نہ ہو. والذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین, اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جنہوں نے سکینہ نازل کیا تھا مسلمانوں کے دلوں پر. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم, تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ایمان پر کیا ہو؟ اضافہ ہو, یعنی کمال ایمان نصیب ہو. نفس ایمان کے بعد کمال ایمان نصیب ہو. نفس ایمان کے اندر تو زیادتی نہیں ہوتی ہے, کمال ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے. وللہ جنود السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی لشکری. وکان اللہ علیما حکیما, اللہ تبارک و تعالی خبردار ہے اور حکمت والا ہے. لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار, تاکہ اللہ تبارک و تعالی داخل کر دے مومن مردوں کو اور عورتوں کو ایسی باغات کے اندر جس کے درختوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی. ویکفر عنہم سیئاتہم, اور ان کے خطاؤں کو کیا کر دے؟ معاف کر دے. وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما, اور اللہ کے ہاں سے جنت کا مل جانا, گناہوں کا معاف ہو جانا, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ویعذب المنافقین والمنافقات, اور تاکہ اللہ تبارک و تعالی سزا دے منافقین مردوں کو اور منافقین عورتوں کو, مشرق مرد اور عورتوں کو. الظانین باللہ ظن السوء, جو گمان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں نامناسب گمان. علیہم دائرۃ السوء, اور ان کے اوپر جو ہے نا کیا ہے؟ وبال ہے ان پر, جو ہے نا کیا ہے؟ مصیبت ہے بری. غضب اللہ علیہم, غضب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر. ولعنہم, اور لعنت کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر. وأعد لهم جہنم, اللہ نے تیار کیا ان کے لیے جہنم کو. وساعت مسیرہ, اور یہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی. وللہ جنود السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے ہے لشکر آسمان کی اور زمین کی. وکان اللہ عزیز حکیما, اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا, یہ فرید رسول ہے. اے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے امت کے اوپر, اپنی امت کے اوپر. یا یہ ہے کہ تمام جو ہے نا انبیاء کے اوپر. وہ مبشرن, اور خوشخبریاں سنانے والا. وہ نذیرن, ڈراوے جو ہے نا دینے والا. لے تو مینو باللہ, یہ فرید امت ہے, تاکہ لوگ ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اور اللہ کے رسول کے اوپر. وتعزروه, اور مدد کرے اللہ کے رسول کی. وتوقروه, اور عزت دے اللہ کے رسول کو. وتسبحوه بکرۃ واصیلا, اور پاکی بیان کرے اپنے رب کے صبح شام. ان الذین یبایعونک, اب اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنچی ہجری کو ارادہ فرمایا عمرہ ادا کرنے کا, اور آپ نے خواب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دکھایا کہ آپ حرم گئے ہیں, آپ نے عمرہ ادا کیا ہے, طواف کیا ہے, اور صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ ہے, اور پھر کچھ لوگوں نے حلق کیا ہے, کچھ لوگوں نے قصر کیا ہے، امن کے ساتھ گئے اور امن کے ساتھ واپس لوٹائے۔ تو یہ خواب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا، صحابہ کرام کو بڑی خوشی ہوئی، اور پھر 7 ہجری کو آپ نے جانے کا ارادہ فرمایا کہ سال ہم جائیں گے۔ خیر چلتے 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 مقام حدیبیہ پہنچے، یہ مکہ سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اسے حدیبیہ کے میدان کا کچھ حصہ حرم کے اندر داخل بھی ہے۔ وہاں پہنچے تو آپ کے اونٹنی وہاں بیٹھ گئی اور اپنے گردن کو انہوں نے پھیلا دی۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ اونٹنی ایسا کرنے والی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ لگتا ہے کہ اس کو اسی ذات نے روکا جس نے اصحاب فیل کی فیل کو روکا تھا۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مکے والے میرے سامنے جو بات رکھیں گے جس میں بیت اللہ کی عزت ہوگی میں مانوں گا۔ بہرحال وہاں پڑاؤ ڈالا گیا، سب نے احرام باندھے تھے، قربانی کے جانور بھی ساتھ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے پاس بات کرنے کے لیے آدمی بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا، لیکن انہوں نے اپنا عذر پیش کیا اور ان کا عذر معقول بھی تھا کہ حضرت مکے والے تو مجھ سے دشمنی، ان کے دلوں میں میرے لیے دشمنی کی سوا کچھ نہیں ہے، میں جاؤں گا تو معاملہ بگڑے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا، اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے احسانات مکے والوں پر بہت زیادہ تھے۔ مکے میں شاید کوئی گھر ایسا ہو جن کے ساتھ انہوں نے احسان نہ کیا ہو، اس لیے ان کو آپ نے بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ جب یہ وہاں گئے لوگوں نے عزت دی، کیونکہ احسانات تھے ان کے مکے والوں کے اوپر، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بات ان کے سامنے رکھ دی کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نکلے ہیں، ہمارے ارادہ جنگ کا نہیں ہے، ہم آئے ہیں صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے، عمرہ ادا کر کے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن ان کے دلوں کے اندر تو خار تھی، کیونکہ بدر کے میدان کے اندر وہ پٹ چکے تھے، پھر احد میں پٹ چکے تھے، اور بار بار جو ہے نا انہوں نے مار کھائی تھی مسلمانوں سے، اور ہر گھر کے اندر جو ہے نا تقریباً لاش پہنچ گیا تھا یا زخمی پہنچ گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جہاد نہیں دیں گے، آپ آئے ہو، آپ ہمارے مہمان ہو، آپ عمرہ کریں، لیکن ہم اجازت نہیں دیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں حضرت کے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا، جب ان کے لیے اجازت نہیں ہے تو میں عمرہ نہیں کروں گا۔ بہرحال لوگوں نے کچھ دن روکا، یہاں حضرت کو اطلاع ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو پیغمبر کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا، اور صحابہ کرام کتنے جو ہے نا بڑے لوگ ہیں، یعنی ساری دنیا کے اولیاء اگر جمع کیے جائے تو ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہاں سے آپ نکلے تھے تو 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، راستے میں جو ہے نا لوگ ملتے گئے، جب آپ حدیبیہ پہنچے تو اس وقت 1500 صحابہ کرام تھے۔ 1500 صحابہ کرام میں سے کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، حبیب کبریا کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ اطلاع آتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ ان کو شہید کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ککر کے درخت کے نیچے صحابہ کرام کو جمع فرماتے ہیں اور جمع اور بیعت لیتے ہیں صحابہ کرام سے، اور بیعت کس لیے لیتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے انتقام کے لیے، کہ تب تک ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اور پھر آخر میں آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ حضرت عثمان اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے، اگر وہ ہوتے تو وہ بھی بیعت کرتے، اور یہ بیعت جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے۔ تو یہاں اسی بیعت کا ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیعت رضوان اور بیعت شجرہ میں جو صحابہ کرام شریک ہو گئے ان کے برابر کوئی نہیں۔ صحابی کا مقام تو بہت بڑا ہوتا ہے، اور یہ تو بیعت رضوان والے صحابہ ہے اور بیعت شجرہ والے صحابہ ہے، لیکن غیب کا علم نہیں. عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟ عمر بن عبدالعزیز بہت نیک آدمی تھے، بہت نیک خلیفہ تھے، لیکن تابعی تھے، صحابی نہیں تھے، پیغمبر کو نہیں دیکھا. تو عبداللہ بن مبارک نے بڑا عجیب جواب دیا، کہا کہ حضرت معاویہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہادی سفروں میں نکلے تھے اور ان کے سواری کے ناک میں جو مٹی لگی تھی وہ بھی افضل ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے. تو صحابہ کرام کا مقام جو ہے نا وہ اتنا اونچا مقام ہے. تو یہاں اسی کا تذکرہ ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے در حقیقت یہ بیعت جو ہے نا یہ اللہ کے ساتھ تھی، اور اللہ تبارک و تعالی کا ہاتھ جو اللہ کے شایع نشان ہے وہ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا. فمن نکسا، جس نے بیعت کو توڑا، فانما ینکس علی نفسہ، تو اس کی سزا اس کو ملے گی. اور بیعت کو کسی نے نہیں توڑا تھا سوا جد بن قیس منافق کے، یہ ایک ہی آدمی تھا منافق جس نے اس بیعت کو توڑا تھا، باقی صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ اس بیعت کو نہیں توڑا تھا. ومن اوفا بما عاهد علیہ اللہ، اور جس نے اس بیعت کو پورا کر لیا جو بیعت اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کیا تھا، فسیؤتیہ اجرن عظیما، اللہ تبارک و تعالی بہت جلد ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے آخرت میں. یہ صحابہ کرام کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں ان صحابہ کرام کے لیے جنہوں نے بیعت کو نہیں توڑا، کیا اعلان کرتے ہیں؟ اجر عظیم کا اعلان کرتے ہیں. سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا، یہاں سے جاتے وقت کچھ لوگ رہ گئے تھے جن کو اعراب بھی کہتے ہیں، منافقین بھی کہتے ہیں، یہ ساتھ نہیں نکلے تھے کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ مکے والوں کے ساتھ تو مسلمانوں کی دشمنی ہے اور کئی جنگیں ان کے ساتھ ہو گئی، یہ لوگ جب وہاں جائیں گے تو وہ ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اور یہ واپس آ نہیں سکیں گے، اس لیے جو منافقین تھے وہ مدینہ میں رہ گئے تھے اور اس سفر میں ساتھ نہیں نکلے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب آپ واپس جائیں گے تو مدینہ میں جو منافق رہ گئے تھے وہ اپنے آزار آپ کے سامنے پیش کریں گے اور ایک جھوٹا بیانیہ وہ آپ کے ساتھ لے کر آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس بیانیہ کے اندر کیا ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، وہ بات ان کی دل کی بات نہیں ہوگی اور اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. سیقول لک المخلفون، ان قریب آپ سے کہیں گے پیچھے رہنے والے، من الاعراب، اعراب میں سے، شغلتنا اموالنا، وہ کہیں گے یعنی جب آپ واپس لوٹ کر چلے جائیں گے اس وقت آپ سے کہیں گے، شغلتنا اموالنا، ہمارے اموال نے ہمیں مشغول کیا تھا، واہلونا، ہمارے گھر والوں نے ہمیں مشغول کیا تھا، مصروف کیا تھا اور اس وجہ سے ہم نہیں نکل سکے، فاستغفر لنا، آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا مانگے. یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، یہ بات وہ اپنی زبان سے کہیں گے، دل سے جو ہے نا یہ بات نہیں ہوگی. قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا، کون ہے مالک تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ذرہ برابر، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ارادہ کرے ضرر کا یا نفع کا، مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی تم کو نہیں بچا سکتا اگر اللہ تم سے ضرر کا ارادہ کرے، یا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ خیر اور نفع پہنچانے کا ارادہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے خیر اور نفع کو بھی کوئی روک نہیں سکتا. بہرحال آپ کا ایک بیانیہ ہے آپ نے پیش کر دیا. بل کان اللہ بما تعملون خبیر، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں تمہارے عمل کو. بل ظننتم اللہ ينقلب الرسول، یہ تخلف کے جو اصل وجہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں کہ تم پیچھے کیوں رہ گئے تھے، ساتھ کیوں نہیں گئے تھے، بلکہ تمہارا خیال یہ تھا اللہ ينقلب الرسول والمؤمنون، کہ رسول اس سفر سے واپس ہرگز نہیں آئے گا اور ایمان والے ہرگز اس سفر سے واپس نہیں آئیں گے، الا اہلیہم اپنے گھر والوں کی طرف، ابداً ہمیشہ کے لیے، کیونکہ مکہ والوں کے ساتھ دشمنی ہے، یہ وہاں جائیں گے تو وہ ان کو قتل کریں گے. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور بوجہ عداوت رسول اور بوجہ عداوت مومنین، زُيِّنَ مزین کیا گیا، مزین کی گئی یہ بات تمہارے دلوں کے اندر، یعنی رسول کا قتل اور ایمان والوں کا قتل، خود تم خوش ہو رہے تھے. وَذَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْء، اور تم جو ہے نا گمان کر رہے تھے ناکارا گمان. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم تے قوم ہلاک ہونے والے. کیوں؟ لِفَسَادِ عَقِيدَتِكُمْ، اس لیے کہ ایک تو عقیدہ خراب ہے، وَسُوءِ عَمَلِكُمْ وَنِيَّتِكُمْ، عمل بھی خراب ہے اور نیت بھی خراب ہے. فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور ایسے لوگوں کے لیے جو کافر ہیں منافق، ان کے لیے ہم نے آگ جلانے والی تیار کر رکھی ہے جہنم کے اندر. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمینوں کی. یغفر لمن یشاء، معاف کرتے بخشتے ہیں جس کے لیے چاہے. ویعذب من یشاء، اور جس کے لیے چاہے سزا دیتے ہیں. وکان اللہ غفور رحیما، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے مہربان ہے. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا، اب اللہ تبارک و تعالی ایک اور پیشن گوئی فرماتے ہیں. سیقول المخلفون، یہ جو لوگ مدینہ میں پیچھے رہ گئے ہیں، یہ آپ سے کہیں گے. یا سیقول، یہ تحقیق کے لیے، تحقیق یہ لوگ آپ سے جو ہے نا کہیں گے. اذا انطلقتم الى مغانم، کہ جب تم جاؤ گے مال غنیمت کی طرف، یعنی خیبر کی طرف جاؤ گے، ظاہر ہے خیبر والے آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اور ان کے پاس باغات اور مال بہت زیادہ ہے، تو وہاں مال غنیمت کا ملنا بالکل قطعی یقینی ہے. مکے والے تو طاقتور ہے، بڑی آبادی ہے ان کے، ان سے جیتنا جو ہے نا وہ مشکل تھا، لیکن خیبر والوں سے جیتنا آسان ہے. لہذا جب آپ جاؤ گے، یہ لوگ آپ سے کہیں گے، یہ جو پیچھے رہ گئے ہیں مدینہ کے اندر منافق، یہ آپ سے کہیں گے کہ جب آپ جاؤ گے مال غنیمت کی طرف، یعنی خیبر کی طرف جاؤ گے، لتاخذوها، تاکہ آپ مال غنیمت لے لے، تو اس وقت حکم یہ، اس درخواست یہ ہے، ضرورنا نتبعکم، ہمیں چھوڑے اور ہمیں اجازت دے تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلے اور مال غنیمت ہمیں بھی ملے. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے تھے کہ تبدیل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ خیبر کے طرف صرف وہ جائیں گے کہ جو اس سفر میں آپ کے ساتھ شریک تھے، اور جو اس سفر میں شریک نہیں تھے وہ خیبر نہیں جا سکتے، ممانعت آئی تھی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو تبدیل کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ سے یہ لوگ درخواست کریں گے جب آپ واپس جائیں گے کہ ہمیں بھی خیبر کی طرف جانے کی اجازت دیجیے، کیونکہ وہاں پر مالی غنیمت کا ملنے یقینی ہے، تاکہ ہمیں بھی مالی غنیمت ملے. قل لن تتبعونا کذالک، تم ہرگز ہمارا اتباع نہیں کر سکتے اور ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے ہو. کذالک قال اللہ من قبل، تم نے درخواست بعد میں دی ہے، لیکن اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیشنگوئی پہلے ہمیں بتائی ہے، تمہاری درخواست دینے سے پہلے. فسیقولون بل تحسدوننا، اور یہ منافق کہیں گے تم جلتے ہو ہمارے فائدے سے، بلکہ تم جلتے ہو ہمارے فائدے سے. بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ نہیں سمجھتے تھے مگر بہت کم. کیا مطلب؟ یعنی یہ آخرت کو تو یہ سمجھتے نہیں تھے، آخرت کی کامیابی تو ان کی سمجھ میں آ نہیں رہی تھی، تھوڑا سمجھتے تھے، اور وہ تھوڑا سمجھنا سمرات کیا ہے، یعنی صرف دنیا کا نفع جو ہے نا یہ جانتے تھے، اور آخرت کا نفع اس کو یہ نہیں جانتے تھے. قل للمخلفین, آپ کہہ دیجئے جو پیچھے رہنے والے ان سے, من الاعراب, اعراب میں سے, ستدعون الى قوم اولو باس, ان قریب تمہیں دعوت دی جائے گی ایک ایسی قوم کی طرف, اولو باس کہ جو جنگجو قوم ہے, بنو حنیفہ, اور یا یہ ہے کہ حوادن والے وہ جنگجو قوم ہے, تو ان کے طرف جب ہم نکلیں گے تو آپ کو دعوت دی جائے گی ساتھ نکلنے کے, الا قوم اولو باس شدید, ایسی قوم کی طرف جو سخت جنگ والے ہیں, اولی باس شدید, ایسی قوم کی طرف کہ جو سخت جنگجو ہے, تو قاتلونہم, آپ ان کے ساتھ جنگ کریں گے, او یسلمون, اور یا یہ ہے کہ وہ سرنڈر ہو جائے, اسلام قبول کرے, اور یا یہ ہے کہ ہتھیار ڈالے. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا, اگر یہ لوگ آپ کی اطاعت کرتے ہیں اور ساتھ نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اجر حسن عطا فرمائیں گے. وَإِن تَتَوَلَّوْا, اور اگر یہ پھر جاتے ہیں, كَمَا تَوَلَّيْتُمْ, فَإِن تَتَوَلَّوْا, اگر تم پھر جاتے ہو, كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ, جیسے کہ اس سے پہلے تم پھر گئے ہو, یعذبکم عذابا علیما, تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں سزا دیں گے, دردناک سزا. لیس علی الاعمی, اب درمیان کے اندر معذوریت کا حکم, نابینا کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے, ولا علی الاعرج, لنگڑے کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے, اور مریض کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. ومن یطع اللہ ورسولہ, اور جو اطاعت اختیار کرے اللہ کے رسول کی, یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار, اللہ تبارک و تعالی ان کو داخل کریں گے ایسی جنات کے اندر جس کی درختوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی. ومن یتولا یعذبہ عذابا علیما, اور جو لوگ غدر اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالی ان کو دردناک عذاب دیں گے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اب اسی بیعت رضوان کی تفصیل ہے, تحقیق اللہ تبارک و تعالی راضی ہے, عن المؤمنین, ایمان والوں سے, اذ یبایعونک, جب وہ بیعت کر رہے تھے, تحت شجرت, ککر کے درخت کے نیچے, فعلم ما فی قلوبہم, رد روافض ہے, اللہ تبارک و تعالی نے جان لیا تھا اس اخلاص کو جو ان کے دلوں میں تھا, اس اخلاص کو, کیونکہ روافض کہتے ہیں کہ انہوں نے بیعت دل سے نہیں کیا تھا, بیعت کرنے والوں نے. فانزل السکینتا علیہم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سکینہ نازل کیا تھا, واصابہم فتحا قریبا, اور بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح دیا تھا بالکل قریب, فوری بعد, نقد خیبر کا فتح. ومغانم کثیرتا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارا مال غنیمت دے دیا, یعنی خیبر کے اندر مال غنیمت بہت بڑی مقدار کے اندر مل گئی تھی. یا ومغانم کثیرتا یاخذونها, اور مال غنیمت جو یہ لوگ بعد میں کیا کریں گے, لیتے رہیں گے تا قیامت, جو ہے نا فتوحات ہوتے رہیں گے, اور مال غنیمت جو ہے نا مسلمانوں کے ہاتھوں لگتا رہے گا. وکان اللہ عزیزا حکیما, اللہ تبارک و تعالی زبردست ہے اور حکمت والے ہیں. وعد اللہ مغانم کثیرۃ, اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا ہے بہت زیادہ جو ہے نا مغانم کا, تاخذونھا, جس کو تم لوگے, فعجل لکم ھذہ, لیکن ان مغانم میں سے یہ غنیمت جو خیبر کی غنیمت ہے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں فوری عطا کر دی اور جلدی عطا کر دی. وقف ایدی الناس, اور اللہ تبارک و تعالی نے رک دیا لوگوں کے ہاتھوں کو تمہاری طرف بڑھنے سے, آنکم یعنی تمہاری طرف بڑھنے سے رک دیا. اس سے مراد کس کے ہاتھ ہے؟ خیبر والوں کے ہاتھ ہے. جب مسلمان وہاں پہنچے تو وہ بالکل حق کے بکے تھے, اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسا رعب ان کے دلوں کے اوپر تاریخ کیا تھا کہ ان میں پھر جنگ کی ہمت نہیں رہی. اور یا اس سے مراد کیا ہے؟ مکے والوں کے ہاتھ ہے, کہ مکے والوں کے ساتھ صلح ہو گئی تو صلح کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ہاتھ روک لیا. ولتکون آیۃ للمؤمنین, اور تاکہ جو ہے نا یہ نمونہ بن جائے ایمان والوں کے لیے. ویہدیکم صراطا مستقیما, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری رہنمائی کس کی طرف کرے؟ صراط مستقیم کی طرف, توکل کی طرف. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلدی تمہیں خیبر کا فتح عطا فرمایا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر تمہارا اعتماد اور بھروسہ بڑھ جائے. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا, اور اس مال غنیمت کے علاوہ جو مال غنیمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جلدی لکھی ہے, خیبر کی مال غنیمت, اس کے علاوہ اور بھی کیا ہے, مغانم ہے. وَأُخْرَى, اور بھی مغانم ہے, مغانم اُخْرَى, لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا, جو تمہارے بس میں ابھی تک نہیں آئی ہے, یعنی فی الحال تم اس پر قادر نہیں ہو. قد احاط اللہ بہا, لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے, اللہ کے قابو میں ہے, تو وہ پھر جو ہے نا آگے تمہیں ملتی رہے گی. تو بعد ایک مفسرین نے کہا ہے کہ اس امراد فتح مکہ, اور فتح مکہ کے بعد جو فتوحات ہے وہ مراد ہے, اور بعد مفسرین کہتے ہیں کہ اس امراد قیامت تک ہونے والے فتوحات ہے. وکان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ولو قاتلکم الذین کفروا, تسلی ہے مومنین کے لیے, اگر تم سے قتال کرے, الذین کفروا اہل مکہ, جو لوگ کافر ہیں اہل مکہ, اگر وہ تم سے کیا کرتے, قتال کرتے, یعنی صلح حدیبیہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کیا اور آپ واپس لوٹے تھے, لیکن اگر آپ مکہ میں داخل ہوتے اور آپ کی جنگ ہوتی اہل مکہ سے, تو اہل مکہ کیا کرتے, لولو الادبارا, تو وہ پیٹ جو ہے نا پیٹ دے کے پھر جاتے. ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا, پھر نہ پاتے کسی کو اپنا دوست اور مددگار. سنت اللہ التی قد خلت من قبلو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے, جیسے کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی برتاؤ کیا ایمان والوں کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ اہل حق کو غلبہ عطا کیا ہے اہل باطل کے اوپر, اور اہل باطل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغلوب کیا ہے اور ہمیشہ کے لیے پھر مغلوب کیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت رہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے. تو اگر آپ داخل ہوتے جنگ کرتے تو وہ پیٹ دے کے جو ہے نا بھاگ جاتے اور پھر جاتے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, ہرگز آپ نہیں پائیں گے اللہ کے سنت طریقے کو تبدیل اس میں تبدیلی. وَوَالَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنُكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ, اور اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جس نے روک دیا تھا, أَيْدِيَهُمْ عَنُكُمْ, ان کے ہاتھوں کو تمہارے طرف بڑھنے سے, وَأَيْدِيَكُمْ عَنُهُمْ, اور تمہارے ہاتھوں کو ان کے طرف بڑھنے سے, بے بطن مکہ تھا مکی کی نزدیک. من بعد ان ازفرکم, اس کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں کامیابی دی تھی ان کے اوپر اور تمہارے ہاتھ لگا دیا تھا ان کو. کیا مطلب, مسلم میں, ابو داود میں, ابن ماجہ میں ایک روایت ہے کہ 80 آدمی مکے والوں سے یا مکے کے جو قریب لوگ رہتے تھے ان سے وہ نکلے تھے اور سواریوں پر نکلے تھے, ہتھیار ساتھ لے کر نکلے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ اس میدان کے اندر صحابہ کرام آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل بیٹھے ہوں گے, تو ہم جب اچانک میدان میں اتر جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور ان کو پتہ نہیں تھا مسلمانوں کی جنگی صلاحیت کا, کیونکہ یہاں جنگ کا سارا نقشہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے اور بتایا ہے, اور جنگ کے جو اصول ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے قرآن مجید کے اندر. اور ظاہر ہے جنگ کا نقشہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دے اور جنگ کی اصول اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائے تو دنیا کے کسی کمانڈر جنرل کے اصول اس طرح کامیاب اصول نہیں ہو سکتے ہیں, اور ان کا جو ہے نا بنائے وہ نقشہ اس طریقے سے کامیاب نقشہ نہیں ہو سکتا. تو ان کو پتہ نہیں تھا, اس لیے وہ اس خیال میں تھے کہ ہم غفلت میں پائیں گے مسلمانوں کو اور حضرت تنہا ہوں گے, قتل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جیسے یہ وہاں پہنچے, وہاں پہ رادار موجود تھے, انہوں نے پکڑ لیا. 80 آدمیوں کو سواری سمیت اور ہتھیاروں سمیت، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت مشکل کام ہے، پکڑا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 80 آدمی ہے، ہتھیاروں سے لیس ہے اور سواریوں سمیت صحابہ کرام نے پکڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، جاؤ، معاف کر دیا، اسی کا تذکرہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو آپ کے ہاتھوں لگا دیا تھا، آپ کو اللہ نے کامیابی عطا کی تھی، لیکن آپ ان کا ہاتھ اللہ نے آپ تک پہنچنے سے روکا، آپ کا ہاتھ ان تک پہنچنے سے روکا. مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل میں کامیاب نہیں ہوئے، اور پھر آپ نے بھی ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ کیا کر دیا، معاف کر دیا، کہا جانے جو، جانے دو ان کو، وہ چلے گئے. وکان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالی تم جو کرتے ہو دیکھتے ہیں، سب اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہے. سمجھے نا؟ تو بظاہر جو یہ معاہدہ تھا، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کیا تھا، بظاہر شرائط ایسے تھے کہ وہ ان کا قبول کرنا صحابہ کرام کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، قبول کرنا پڑا. بعد میں صحابی کہتے ہیں، بخاری میں روایت ہے، کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بارے میں مجھے جس طریقے سے یقین تھا کہ میری رائے درست ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ میری رائے درست نہیں تھی، حضرت کا فیصلہ درست تھا. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کبھی اپنی رائے کی جو ہے نا حمایت نہیں کرتا، اور اپنی رائے جو ہے نا اس پر لڑتا جھگڑتا نہیں ہوں، اور اس کو درست اور صحیح جو ہے نا نہیں سمجھتا، اور کبھی جو ہے نا میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میری رائے پر عمل ہو جائے. سمجھے نا؟ تو شرائط بظاہر جو ہے نا وہ کیا تھے، بہت مشکل شرائط تھے. ایک تو یہ شرط لگائی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، آپ واپس جائیں گے، آپ عمرے کے لیے نکلے ہیں اور 1500 صحابہ کرام ہے، کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، اور بالکل مکہ پہنچے ہیں، اور شرط رکھی گئی ہے کہ آپ واپس جائیں گے، اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اور آئندہ سال آپ آئیں گے تو بڑے ہتھیار ساتھ لے کر نہیں آئیں گے، صرف تلواری جو ہے ساتھ لے کر آئیں گے، اور وہ بھی کاٹیوں کے اندر ہوگی، اور صرف 3 دن آپ یہاں رہیں گے، 3 دن کے بعد آپ کو واپس جانا ہوگا، اور اگر ہم میں سے کوئی آدمی، 10 شرائط جو ہے نا یہ انہوں نے طے کیے تھے، اگر ہم میں سے کوئی آدمی مرتد ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس آتا ہے تو آپ واپس کریں گے، اور اگر آپ میں سے کوئی آدمی مرتد ہو جاتا ہے تو ہم واپس نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے شرائط مان لی، اور محمد رسول اللہ، یہ رسول کا لفظ جو ہے نا ہٹا دے، اس لیے کہ اگر ہم نے آپ کو رسول مان لیا تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ مٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں لکھا ہے رسول، اور پھر خود مٹھایا. کوئی بات نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضرت ہم بغیر عمرہ کے واپس جائیں گے، وہ جو خواب آپ نے دیکھا تھا اس میں تو آپ نے طواف کو اور اسی طریقے سے سعی کو اور قربانیوں کو دیکھا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ بالکل وہ میں نے دیکھا تھا اور ویسا ہوگا، لیکن میں نے تو یہ نہیں دیکھا کہ اس سال ہم جائیں گے عمرہ ادا کرنے کے لیے. جائیں گے عمرہ کریں گے انشاءاللہ، آئندہ سال جائیں گے. اور جب آپ نے قربانی ذبح کرنے کا حکم دیا، کوئی اٹھ نہیں رہا تھا، آپ نے ام سلمہ سے فرمایا کہ لوگ اپنی قربانی ذبح نہیں کر رہے، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی قربانی پہلے ذبح کریں پھر لوگ ذبح کریں گے، اور حضرت نے وہاں ان کے رائے پر عمل کیا اور اپنی قربانی ذبح کی، تو صحابہ کرام نے بھی اپنی قربانی پہلے ذبح کی. سہیل جو مشرکین مکہ کی طرف سے آئے تھے معاہدہ لکھنے کے لیے، ان کا بیٹا ابا جندل مسلمان ہو گیا تھا، مکہ میں تھا، اور کسی طریقے سے وہ نکلنے میں کامیاب ہوا، وہاں حضرت کے پاس پہنچا. ابھی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے تھے، تو سہیل نے کہا کہ ان کو میرے حوالے کر دو، معاہدہ ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ ابھی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے ہیں، یہ اس سے پہلے آئے ہیں، ہم واپس نہیں کریں گے. انہوں نے کہا جب آپ واپس نہیں کریں گے ہم معاہدہ توڑتے ہیں. لیکن آپ نے معاہدہ توڑنے نہیں دیا, آپ نے ابا جندل سے کہا ابا جندل کوئی بات نہیں آپ چلے جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائیں گے. اور وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر گئے. ابو بصیر بعد میں مسلمان ہو کر مدینہ آئے تھے اور پیچھے سے دو آدمی آئے کہا کہ ہمارے حوالے کر دو معاہدے کے تحت. آپ نے حوالے کر دیا اور جب وہ لے جانے لگے تو راستے کے اندر پیشاب کے لیے ایک آدمی بیٹھا اور انہوں نے ان کی تلوار اٹھائی اور جو ایک ساتھی بچا تھا اس کی گردن اڑا دی. دوسرا بھاگا مدینہ کی طرف اور ابو بصیر جو ہے نا پیچھے پیچھے تھے اور آحد رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کافر پہنچا بچائیے, آپ نے بچایا ان کو. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو میرے حوالے کر دو. حضرت نے فرمایا لے جاؤ. کہا کہ ان کیسے لے جاؤں, ان کے پاس تلوار ہے, ہاتھ کھلے ہیں, تلوار ان سے لے لو, ہاتھ باندھو, میرے حوالے کر دو. تو ابو بصیر کہتے کہ حضرت اگر آپ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا اب تو میں نے ان کے ایک آدمی بھی مارا ہے, یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا کہ کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. تو صحابہ کرام سمجھ گئے. تو صحابی اٹھے ان کے پاس گئے, کہا کہ اللہ کے بندے اللہ کے نبی کا معاہدہ ہے مکے والوں سے اور نبی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, تم جب بھی یہاں آؤ گے تمہارے پیچھے آدمی آئیں گے آپ کو حوالے کیا جائے گا, آپ یہاں کیوں آتے ہو, کسی اور طرف نکل جاؤ. وہ سمجھ گئے, چلے گئے دریا کے ساحل سمندر کے ساحل, وہاں بیٹھ گئے. اور وہاں جب انہوں نے ڈیرہ لگایا تو ابا جندل دوبارہ نکلنے میں کامیاب ہو گیا, وہ بھی آئے وہاں پر. اور آہستہ آہستہ مکے سے جو لوگ مسلمان ہوتے گئے وہ وہاں جمع ہوتے گئے, 60-70 آدمی جمع ہو گئے. وہیں سے مکے والوں کے قافلے گزرتے تھے شام جاتے تھے, انہوں نے قافلوں کو پکڑنا شروع کر دیا اور ان سے جو ہے نا سب کچھ لینا شروع کر دیا. مکے والے پریشان ہو گئے. آخر میں انہوں نے خط لے کہا حضرت اس شرط کو ہم واپس لیتے ہیں, آپ میں سے جو آدمی مرتد ہو جائے ہم واپس نہیں کریں گے, ہم میں سے جو مسلمان ہو جائے آپ واپس نہ کریں, لیکن یہ جو لوگ بیٹھے سمندر کی کنارے ان سے کہے کہ وہ مدینہ آ جائے. آپ نے خط لکھا ابو بصیر کے نام, کیونکہ ابو بصیر پھر ہیڈ بن گئے تھے, امیر تو وہی بن گئے تھے, ان کے نام خط لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے اور مکے والوں نے خود وہ شرط واپس لے لی ہے, اب آپ لوگ آ سکتے ہو مدینہ, آئیے. تو جب آپ کا خط وہاں پہنچا, ابو بصیر بیمار تھے, نزع کا وقت تھا اور خط لے کے رونے لگے اور چوما خط کو ماتھے سے لگایا, کہا کہ میں تو اسلام اس لیے لایا تھا کہ میں حضرت کے ساتھ رہوں گا اور حضرت کی خدمت کروں گا اور اس طریقے سے اپنا جوہر اسلام کے لیے استعمال کروں گا, لیکن مجھے موقع نہیں ملا اور بالکل زندگی کے آخری لمحات ہے, آخری لمحات سے اگر میری ملاقات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوئی آپ کے خط سے ہو گئی, اور پھر روح پرواز کر گئی. اور پھر اس کے بعد جو باقی صحابہ کرام تھے وہ وہاں سے مدینہ آ گئے. تو بظاہر شرط شرائط ایسے تھے, لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خیر رکھا تھا اور اس کے بعد پھر فتوحات کا دروازہ کھلا, کیونکہ مکے والوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا 10 سال کے لیے. اچھا, اور مسلمانوں کو موقع ملا, تمام کے تمام بستیوں میں گاؤں میں دعوت دینے کا کام کرنے کا, اور پھر جماعتیں نکلی اور خوب انہوں نے پھر کام کیا. ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا, آپ کو روکا مسجد حرام سے, والہدی معکوفا, اور اس طریقے سے قربانی کے جانور جو ہے نا وہ بھی روکی گئی, ایبلغ محلہ, کہ قربانگاہ پہنچے, ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکے میں جو مومن مرد عورتیں ہیں اگر یہ مکے میں نہ ہوتے, کیونکہ مکے کے اندر بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے مرد اور عورتیں, لیکن یہ ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے مجبوریوں کی وجہ سے, وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اپنے ایمان کو ظاہر بھی نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکے میں اگر ایسے مرد مسلمان اور جو عورتیں مسلمان تھی اگر وہ نہ ہوتی, لم تعلموہم, جن کو آپ نہیں جانتے تھے, انت تؤہم, کیا آپ ان کو پیس ڈالو گے؟ یار اس وقت اگر آپ جائیں گے جنگ کرنے کے لیے, حملہ کرنے کے لیے, تو آپ ان کو پیس ڈالو گے. فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ, پس پہنچے گا ان سے تم کو, مَعَرَّةٌ یعنی تاوان, یا مَعَرَّةٌ افسوس, یعنی کافر کے ملک میں اگر مسلمان رہتے ہیں اور مسلمان کافروں پر حملہ کرتے ہیں اور ان مسلمانوں کو جو ہے نا پہچانتے نہیں ہیں جو وہاں رہتے ہیں اور وہ قتل ہو جاتے ہیں مسلمان, تو آیا ان مسلمانوں کی دیت دینی پڑے گی یا نہیں دینی پڑے گی؟ فقہا میں اختلاف ہے, بعض کہتے ہیں کہ دیت دینی پڑے گی اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں دیت کی ضرورت نہیں ہے. تو جو کہتے ہیں دیت دینی پڑے گی وہ معنی کرتے ہیں معرتن کا معنی بیان کا تاوان کے ساتھ, آپ کو پھر جو ہے دیت ادا کرنی ہوگی, تاوان ادا کرنا ہوگا. اور جو کہتے ہیں کہ دیت نہیں ہے تو وہ معرتن کا معنی بیان کرتے ہیں افسوس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ افسوس کے ساتھ. آپ کو پھر بعد میں کیا ہوگا؟ افسوس ہو گیا کہ ہم مسلمان ہمارے ہاتھوں سے قتل ہو گئے بغیر علم, بغیر علم کے. لیدخل اللہ فی رحمتہ, تاکہ اللہ تبارک و تعالی داخل کرے لوگوں کو اپنی رحمت کے اندر, من یشاء, جس کو چاہے, یعنی فی الحال اگر حملہ نہ ہو, تاخیر ہو جائے, تو بہت سارے لوگ جس وقت مشرک ہے وہ ان کو موقع مل جائے گا دعوت کا, اور اس طریقے سے آپ کو سننے کا, صحابہ کرام کو سننے کا, اس طریقے سے وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے. چنانچہ ایسے ہی ہوا, جب جماعتیں گئی مختلف شہروں کی طرف, گاؤں بستیوں کی طرف, صحابہ کرام نے جو ہے نا ان کو جب دعوت دی تو بہت زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے. لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا, اگر مکے والے مسلمان مرد عورتیں ایک طرف ہو جاتے, لعذبنا الذین کفروا, تو ہم سزا دیتے مکے کے کافروں کو, منہم, جو مکے کے لوگوں میں سے تھے, عذاباً علیماً, دردناک عذاب کے ساتھ ہم ان کو کیا دیتے, سزا دیتے. لیکن مسلمان چونکہ برکت ہے, لہذا وہاں جو مسلمان مرد عورتیں موجود تھی ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچایا. اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب شہروں اور گاؤں کے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے, وہاں نیک لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب, قہر اور غضب نہیں اترتا, تو ان کی وجہ سے جو ہے نا بچت ہو جاتی ہے. اس جعل الذین کفروا, جب رکھی منکروں نے فی قلوبہم, اپنے دلوں کے اندر, الحمیت, غیرت, زد, حمیت الجاہلیہ, اور یہ زد جو ہے نا یہ کیا تھی, یہ نادانی کی ضد تھی, جاہلیت کی ضد تھی, کہ ہم کیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اپنے شہر میں داخل ہونے کی اجازت دیں گے اور عمرے کی اجازت دیں گے, جبکہ انہوں نے ہمارے لوگوں کو بدر کے اندر قتل کیا ہے. فانزل اللہ سکینتہ, اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا اپنا سکینہ, علی رسولہ, اپنے رسول کے اوپر, وعلی المومنین, ایمان والوں کے اوپر, وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى, اور لازم کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلمہ تقویٰ کو, یا قائم رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ادب, قائم رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ادب کے بات کے اوپر. اور وہ کلمہ تقویٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, جلالین نے لکھا ہے, وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا, اور مومن ادب کے بات کے لائق تھے, کیونکہ مہذب قوم کے زبان سے مہذب کلام نکلتا ہے اور کمینہ کے زبان سے کیا نکلتا ہے؟ کمینہ کلام نکلتا ہے. وہ اہلھا, اور وہ اس کے حال تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتے ہیں صحابہ کرام کے لیے کہ وہ کلمہ تقویٰ کے حقدار تھے اور لائق تھے اور اسی کے وہ اہل تھے. وکان اللہ بكل شيء علیما, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. لقد صدق اللہ رسولہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو خواب دکھایا سچ کر دیا. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو خواب دکھایا تھا اس خواب کو کیا کر دیا؟ سچ کر دیا. اور پھر اگلے سال جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا تھا اسی طریقے سے آپ نے پھر عمرہ ادا کر دیا. لا تدخلن المسجد الحرام, کہ آپ ضرور داخل ہوں گے مسجد حرام کے اندر انشاء اللہ. تو یہاں انشاء اللہ بمعنی کس کے لیے ہے؟ تبرک کے لیے. انشاء اللہ کا تذکرہ یہاں بطور تبرک ہے. آمینین, آپ داخل ہوں گے, امن کے ساتھ داخل ہوں گے. محلقین رؤوسکم, ومقصرین، یعنی کچھ لوگ حلق کریں گے سروں کا اور کچھ لوگ کیا کریں گے؟ قصر کریں گے. یہاں حلق کو پہلے ذکر کیا ہے اور قصر کو بعد میں ذکر کیا ہے، اس لیے کہ تمام کے تمام فقہا نے لکھا ہے کہ اس موقع پر حلق افضل ہے قصر سے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے تو تین مرتبہ آپ نے محلقین کا تذکرہ کیا ہے دعا کے اندر، تین مرتبہ آپ نے محلقین کو دعا دی ہے اور ایک بار جو ہے نا مقصرین کا تذکرہ کیا، سمجھے نا؟ تو حلق جو ہے نا افضل ہے. اور اگر اور عورتیں جو ہے نا وہ قصر کرے گی تو وہ اپنے سارے بالوں کو کیا کرے گی؟ جمع کرے گی، اور انگلی کے ایک پر کے بقدر، بلکہ اس سے تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہیے، اتنا بال جو ہے نا وہ کیا کرے گی؟ کاٹے گی. اور آج کل تو مردوں نے بھی عورتوں والے بال رکھے ہیں، تو اگر کوئی آدمی اپنا بال ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس پر لازم ہے، مرد کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے بال کو اکٹھا کرے اور اکٹھا کر کے ایک چوتھائی بال کو ہٹا دے اور اس کو جو ہے نا کاٹے. یہ ضروری ہے پھر. اور بعض بالوں کو کاٹنا، بعض کو چھوڑنا، یعنی ایک حصے کو کاٹنا اور باقی حصوں کو چھوڑنا، یا ایک حصے کا حلق، وہ تو ویسے بھی شریعت کے اندر جائز نہیں. اللہ فعلم ما لم تعلمو، پس اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں خواب کی تعبیر. ما لم تعلمو یعنی خواب کی تعبیر ایک سال بعد ظاہر ہوگا، اور ایک سال بعد خواب کی تعبیر کے ظاہر کرنے میں جو مسالے ہیں وہ اللہ جانتے ہیں. ما لم تعلمو، جس کو تم نہیں جانتے ہو. فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، اور یہاں دون کا معنی بعد مفسرین کہتے قبل کے معنی میں ہے. فجعل قبل ذلک فتحا قریبا، اللہ تبارک و تعالی نے عمر قضاء ادا کرنے سے پہلے آپ کو دیا ہے فتح قریب، فتح خیبر، سمجھے نا؟ اور یا جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ فتح قریب سے مراد مکہ ہے. تو پھر مطلب یہ ہے کہ عمر قضاء کے ادا کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کو کیا ملے گا؟ فتح قریب ملے گا، مکہ جو ہے نا فتح ہوگا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. تو یہاں ہدایت سے اور دین حق سے کیا مراد ہے؟ علماء مفسرین نے لکھا ہدایت سے مراد اصول دین مراد ہے، عقائد، اور دین حق سے مراد فروع دین مراد ہے، اعمال. ليظهره على الدين كله، تاکہ اللہ تبارک و تعالی غالب کر دے دین اسلام کو دنیا بھر کے ادیان کے اوپر. اور یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کیا تھا حضرت کے زمانے میں بھی، اور صحابہ کرام کے زمانے میں، یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے پورا کیا. اسلام دنیا بھر کے ادیان کے اوپر کیا ہو گیا تھا؟ غالب ہو گیا تھا. یہاں تک کہ اس زمانے کے جو دو سپر طاقتیں تھیں، روم اور فارس، یہ دونوں مسلمانوں کے ہاتھوں سے فتح ہو گئی تھی، اور مسلمانوں کے قبضے میں جو ہے نا یہ سپر طاقتیں آ گئی تھی، اور مسلمان دنیا کے واحد سپر طاقت بن گئی تھی صحابہ کرام کے زمانے میں. اور پھر تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، اس میں بھی آپس کی جنگیں سب کچھ ہوا، لیکن پھر بھی مسلمان جو ہے نا دنیا کی واحد سپر طاقت تھی. کہاں دیکھے؟ یمن کہاں ہے، مصر دیکھے اور شام دیکھے، اور اسی طریقے سے جزیرے عرب دیکھے، اور اس طرح یہ ہمارے سارے علاقے دیکھے، پورے علاقے پر، پورے خطے کے اوپر اسلامی ریاست، اور سپر طاقتوں کو جو ہے انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ وہ ایک گاؤں اور ایک شہر کے جو ہے نا، فارس تو مکمل ختم ہو گیا تھا، ایران فتح ہو گیا تھا، اور سپر طاقت کے پاس، روم کے پاس جو ہیڈ کوارٹر تھا شام والا، وہ بھی فتح ہو گیا تھا، صرف وہ جو یورپ والا ہیڈ کوارٹر تھا وہ رہ گیا تھا. تو وہ جیسے کہ ایک گاؤں کے اوپر حکومت اس طریقے سے حکومت رہ گئی تھی، باقی ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی. یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں پورا کیا تھا، اور دوبارہ جو ہے نا یہ پورا ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. تو اس وقت پھر جو ہے نا یہ وعدہ کیا ہوگا؟ پورا ہوگا. پھر آخر میں صرف اسلام رہے گا, دنیا کے تمام ادیان کیا ہو جائیں گے؟ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے مٹ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. پھر یہودی ختم ہو جائیں گے, اور یہودیوں کو مسلمان اور نصارہ دونوں مل کر قتل کریں گے, اور پھر اس کے بعد جو ہے نا نصارہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے. صرف جو ہے نا پھر مسلمان رہیں گے, اور کوئی جو ہے نا روئی زمین پر اسلام کے علاوہ کوئی جو ہے نا اور دین اور مذہب نہیں ہوگا. لِيُظْهِرُوا عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور کافی ہے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ. محمد رسول اللہ والذین معاہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے, والذین معاہ اور جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام, ان کی صفات کا بیان ہے. اشدّاء علی الکفار, سخت ہے وہ کافروں کے اوپر. رحماء بینہم, اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ نرم ہے. کافروں کے لیے سخت اور مسلمانوں کے لیے نرم, یہ صحابہ کرام کی صفت تھی. تو آج بھی اگر ایک آدمی مسلمانوں کے لیے نرم ہے, مسلمان سے نہیں لڑتا جھگڑتا, اور کافر کے لیے سخت ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روحانی آبا و اجداد کے نقش قدم پر ہے. اور اگر ایک آدمی آج دل کے اندر غیر مسلموں کے لیے خیر خواہی رکھتا ہے اور مسلمانوں کے لیے بغض حسد اور کینہ رکھتا ہے, اس کا مطلب یہ کہ منافق ہے. روحانی آبا و اجداد کے طریقے سے یہ ہٹا ہوا ہے, جیسے کہ آج کل اکثر مسلمان جو ہے نا وہ اس طریقے سے دکھائی دیتے. ورنہ یہ ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کا یہ حال نہ ہوتا جو آج ہے. کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ اور خاموش حمایت, 52-53 مسلمان ممالک کے سربراہان خاموش حمایت کر رہے اسرائیل کی, خاموش حمایت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے روحانی آبا و اجداد کے طریقے سے ہٹ گئے ہیں, کیونکہ صحابہ کرام کی صفت تو یہ تھی, کافر کے لیے سخت تھے, مسلمان کے لیے وہ کیا تھے؟ نرم تھے. تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ, آپ دیکھیں گے ان کو رکو کی حالت میں, سجدوں کی حالت میں, یبتغون فضلاً من اللہ, اور وہ تلاش میں لگے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے, ثواب کے, ورضوانہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا حاصل کرنے کے تلاش میں رہتے ہیں. ہر وقت ہمیں ثواب ملے, اللہ کی رضا ملے, ثواب ملے, رضا ملے. کبھی رکوع میں نظر آئیں گے, کبھی سجدوں میں نظر آئیں گے, اور کبھی جو ہے نا ذکر و اذکار کے اندر نظر آئیں گے. سیماہم فی وجوہہم, علامت ان کے چہروں میں, من اثر السجود, سجدوں کا نور ہے. جب آدمی نماز پڑھتا ہے, مسلمان ہوتا ہے, نماز پڑھتا ہے, تو ایمان کا ایک نور ہوتا ہے اور پھر عبادت کا ایک نور ہوتا ہے, وہ چہرے کے اوپر نمایاں ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے بالکل کالا آدمی ہوگا رنگ کا, لیکن مسلمان ہے تو اس کے کالے رنگ کے اندر بھی کشش ہوتا ہے, اور ایک گورا ہے مسلمان نہیں ہے تو اس کا جو گورا رنگ ہے وہ پیکا ہوتا ہے, اس میں کشش نہیں ہوتی, کیونکہ ایمان کا نور نہیں ہے اس کے چہرے کے اوپر. تو یہاں علامت سے مراد وہ نور مراد ہے جو ایمان کی وجہ سے اور اعمال کی وجہ سے چہرے کے اوپر جو ہے نمایاں ہوتا ہے. اور یا جو ہے نا ایمان سے مراد کیا ہے؟ نور سے مراد کیا ہے؟ نور ہے جو قیامت کے دن مومن کے چہرے کے اوپر جو ہے نا وہ چھایا ہوا ہوگا, وہ نور مراد ہے. باقی یہ ہے کہ اثر, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو قدرے بہت زیادہ پسند ہے اور دو نشان بہت زیادہ پسند ہے. سمجھے نا؟ تو ایک وہ نشان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جسم کے اوپر لگ جائے, وہ نشان, اور دو قطرے خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرے, یا آنسو کا قطرہ جو نماز تہجد کے بعد دعا مانگتے جو ہے نا وہ گر جائے آنکھوں سے. تو یہاں پر وہ نشان مراد نہیں ہے کہ جو لوگ زبردستی بناتے ہیں ماتے کے اوپر, وہ نشان مراد نہیں ہے. منصور نے مجاہد سے پوچھا کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ہاں یہ جو نشان ہے اس سے کون سا نشان مراد ہے؟ وہ جو ماتھے کے اوپر نشان ہوتا ہے وہ مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ نشان مراد نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کے ماتھے ایسے سخت ہوتے ہیں جیسے اونٹ کے گھٹنے، تشبیہ دی جس طریقے سے اونٹ کے گھٹنے ہوتے ہیں، کیونکہ اونٹ گھٹنوں پر بیٹھتا ہے اس لیے ان کے گھٹنے جو ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں سخت ہوتے ہیں، تو ان کے ماتھے ایسے سخت ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ أَقْسَى قَلْبًا مِنَ الْحِجَارَةِ، ماتھے ایسے ٹوس ہو گئے ہیں لیکن ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں، لہذا یہ نشان مراد نہیں ہے، یہ نشان مراد نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ایک مرفوع روایت ہے، عیسیٰ بن یزید کے سامنے ایک آدمی آیا تھا اور ان کے نشان ماتھے پر نشان تھا، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ لقد افسد هذا وجهه، اس نے اپنے چہرے کو بگاڑ دیا. بعض لوگ زبردستی نشان بناتے ہیں نا تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ عبادت کرنے والا، یہ ریاکاری ہے. ولقد صليت على وجهه مسمانین سنا، عیسیٰ بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنے اسی ماتھے سے 80 سال عبادت کی ہے اللہ کی، اور 80 سال سے یہ ماتھا میں اللہ کے سامنے سجدوں میں لگاتا ہوں، 80 سال ہو گئے. وما آثر سجود بین عینیا، اور سجدوں نے میرے آنکھوں کے درمیان جو جگہ ہے اس پر نشان نہیں ڈالا، اور اس کے ماتھے کے اوپر نشان ڈال دیا. نماز تو ہم سب پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ فما ندری اثقلت الرؤوس ام خشنت الارض، پتہ نہیں ہے سر مٹکے ہو گئے باری ہو گئے، لوگ اب رکھتے ہیں تو نشان بن جاتے ہیں، اور یا یہ ہے کہ زمین جو ہے نا وہ کردری ہو گئی اور لوگوں کے ماتھوں کو جو ہے نا وہ زخمی کرنے لگ گئی، ورنہ یہ عبادت تو ہم بھی جو ہے نا کرتے آئے ہیں، تو یہ نشان مراد نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر بغیر بنائے کسی کے ماتھے پر نشان بن جائے تو اچھی بات ہے، پھر جو ہے نا نشان کا مصداق یہ نشان بھی بن سکتا ہے، لیکن جس کی خواہش نہ ہو اور بنانے کی کوشش نہ کرے، یعنی اپنا ماتھا اس لیے نہ رگڑے کہ نشان بن جائے. اچھا، ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ صفات ہے صحابہ کرام کے تورات میں بھی، ومثلہم فی الانجیل، اور یہی صفات صحابہ کرام کے بیان کی گئی ہے انجیل کے اندر بھی، سابق آسمانی کتابوں کے اندر صحابہ کرام کی ساری صفات بیان کی گئی تھی، تورات کے اندر تو یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو بیت المقدس کا فاتح ہوگا صحابہ کرام میں وہ اس کے علامات کیا ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جب لگام تھا اور غلام اونٹ پر بیٹھا تھا، اور جو پادری استقبال کے لیے کھڑے تھے، جب انہوں نے سواری کے اوپر غلام کو دیکھا تو کہا، پھر فوراً اپنی کتابوں کو دیکھا، کہا کہ یہ نہیں ہے، یہ فتح نہیں کر سکتا، ہم ان کو چابی نہیں دیں گے. لیکن جب بتایا گیا کہ نہیں امیر المومنین وہ نہیں ہے، وہ تو غلام ہے، امیر المومنین یہ ہے، پھر جب ان کو دیکھا اور پھر اپنی کتابوں کو دیکھا، کہا بالکل یہی ہے، چابی اللہ کر دے دی. تو یہ صحابہ کرام کی علامات ہے جو سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر بھی بیان کی گئی ہے، اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد جو منحوس اور پلید چہرے اور زبانیں ہیں وہ صحابہ کرام کو معاف نہیں کرتے ہیں، برا بلا کہتے رہتے ہیں. اللہ، وہ مثلہم فی الانجیل، ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ مثال ہے صحابہ کرام کا تورات میں، یہ مثال ہے صحابہ کرام کے انجیل میں، سمجھے نا؟ تو مثال کے معنی بھی ہے، مثال صفت کے معنی بھی ہے. کزر عین، جیسے کہ ایک فصل، اخرج شت اہو، فصل نے نکالا، کیا نکالا؟ اپنا تیغ. فآزرہو، اور پھر اس کی کمر کو کیا کر دیا؟ مضبوط. فاستغلظ، اور پھر وہ موٹا ہو گیا. فاستوى على ساقه، اور پھر جو ہے نا وہ اپنے پنڈیوں کے اوپر کھڑا ہو گیا. یعجب الزرع، یعنی یعجب کا جو فاعل ہے وہ محذوف ہے، یعجب الزرع الزرع، یعنی وہ کہ جو ہے نا وہ تعجب میں ڈالنے لگا زمیندار کو، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا تشبیہ دیتے ہیں صحابہ کرام کا ان کے ساتھ، آگے جملہ پھر لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ بتاتا ہے کہ یہ تشبیہ صحابہ کرام کے لیے ہے کہ صحابہ کرام ابتدا کے اندر کیا تھے؟ کمزور تھے، صحابہ کرام کی جماعت کیا تھی؟ کمزور تھی، کچھ لوگ تھے، زیادہ لوگ نہیں تھے، پھر آہستہ آہستہ یعنی جو اسلام کا پودا تھا بالکل کمزور تھا، اور پھر جو ہے نا اس کی آبیاری ہوتی رہی، اور پھر جو ہے نا آہستہ آہستہ وہ کیا ہوتا گیا، مطلب یہ ہے کہ بڑھتا چلا گیا، پھر مضبوط ہو گیا، فاستوى على سوقه، پھر اپنے تنے کے اوپر مضبوط کیا ہو گیا، کھڑا ہو گیا، اور ایک رمہ تو بمعنی بیان کرتے ہیں کہ کزرع اخرج شطہ ابو بکر فآذرہ عمر فاستغلظ عثمان فاستوى على سوقه علی رضی اللہ عنہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی جماعت کو جو مضبوط کیا اور ان کو مضبوط یعنی کمزور باریک بال سے بڑھاتے 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 مضبوط تناور درخت بنا دیا، اور مضبوط جو ہے نا جماعت میں صحابہ کرام کو تبدیل کیا. کیوں ایسا کیا؟ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو کیا دے؟ غصہ دلائے. اس لیے کہ اسلام کی ترقی سے، صحابہ کرام کی ترقی سے کافروں کو اور منافقوں کو کیا ہوتی تھی؟ تکلیف ہوتی تھی، تاکہ ان کو غصہ دلائے. اور آج بھی صحابہ کرام کا جب ذکر خیر ہوتا ہے تو جو منافق ہوتے ہیں اور جو کافر ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. اور آج بھی ساری دنیا کے اندر اسلامک سینٹر کے نام سے مراکز قائم کیے گئے ہیں، اور وہاں جو اسلامیات پڑھائی جاتی ہے تو اسلامیات نہیں پڑھائی جاتی ہے، اسلام کے خلاف کام کرنے کے لیے وہاں لوگ تیار کیے جاتے ہیں، اور ان کو یہی سبق پڑھایا جاتا ہے کہ دیکھو صحابہ کرام کی یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، ان میں یہ کمزوری تھی، ان میں یہ کمزوری تھی، ان میں یہ کمزوری تھی. کیونکہ صحابہ کرام دین کی سند ہے، صحابہ کرام ہٹ گئے تو پھر حدیث حدیث نہیں رہی، قرآن قرآن نہیں رہا، صحابہ قرآن ہی نے تو قرآن مجید کو جمع کیا ہے. تو اس لیے ساری دنیا وہ یہ سمجھتی ہے کہ صحابہ کرام اگر متعون ہو گئے اور اس طریقے سے جو ہے نا امت کا اعتماد صحابہ کرام کے اوپر ختم ہو گیا، تعلق صحابہ کرام کے ساتھ ختم ہو گیا، تو اسلام کی عمارت زمین بوس ہو جائے گی. وہاں بھی یہ کوشش ہو رہی ہے اور ہمارے اندر بھی لوگ اسی کوشش کے اندر لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کوششوں کو ہمیشہ جو ہے نا صدا بسارا رکھا ہے، ناکام اور نامراد قرار دیا ہے، اور قیامت تک جو ہے نا یہ ناکام اور نامراد رہیں گے. لیغید بہم الکفار، تاکہ اس سے اللہ تبارک و تعالی کیا کرے؟ غصہ دلائے کافروں کو. امام مالک نے اسی سے استدلال کیا ہے، استنبط مالک اعلی کفر الروافض، اسی سے استدلال کر کے فتوی لگایا انہوں نے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ساری دنیا کے اندر جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں تو اسی سے استدلال کر کے وہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں. قال مالک من اصبح فی قلبه غیظ علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو کافرن، یعنی جو آدمی صبح اس حالت میں اٹھے کہ اس کے دل میں صحابہ کرام کے لیے غصہ ہے، صحابہ کرام سے ناراض ہے اور غصہ ہے صحابہ کرام کے اوپر، تو یہ مسلمان نہیں، یہ کافر ہے. ثم تلا ھذہ الآیۃ، قرطبی نے لکھا ہے، پھر امام مالک نے سید کی تلاوت کی، لیغیظ بہم الکفار، وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے ساتھ، وعمل الصالحات، جو عمل ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں، منہم ان میں سے، مغفرتن، یہ مغفرتن و اجر عظیما، مغفرت ہے ان کے لیے اور اس طریقے سے جو ہے نا اجر عظیم ہے ان کے لیے. اللهم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير بك نستعين اللهم اغفرنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك خدایا ہمارا بیٹنا قبول فرما خدایا قرآن مجید کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما خدایا قرآن مجید کا صحیح علم ہمیں نصیب فرما خدایا قرآن مجید کی نور سے ہمارے سینوں کو اور ہمارے اہل و عیال کے سینوں کو منور فرما خدایا قرآن مجید کے نظام کو اس ملک کے اندر نافذ فرما اور نافذ کرنے کے لیے جو لوگ محنت میں لگے ہوئے ہیں اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں خدایا ان کی محنت کو برابر ثابت فرما خدایا جتنے لوگ ہمارے ساتھ شریک ہیں درس کے اندر براہ راست یا نیٹ کے ذریعے سے خدایا ان کے جائز حاجات کو پورا فرما خدایا ان کے اہل و عیال کی طرف خیر و برکت صحت متوجہ فرما خدایا ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقیات عطا فرما خدایا اہل خیر حضرات متوجہ فرما ادارے کی طرف اس لیے کہ خرچے بہت زیادہ ہے اور خرچ یقینی ہے اور آمد غیر یقینی ہے اہل خیر حضرات کے تعاون سے ادارے چلتے ہیں خدایا اہل خیر حضرات کی مدد فرمائے کہ جو ان اداروں کی مدد کر سکے اور اس طریقے سے اپنا حصہ وافر مقدار میں دینی اداروں کے اندر ملا سکے جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے خدایا سب کی مغفرت فرما جو بیمار ہے رب العالمین سب کو شفا کا ملا جلا فرما وصلی اللہ تعالی ہمارے شیخ کے درجات کو بلند فرما ہماری یہ محنت درس ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ وصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین
دیکھیں کل کچھ لڑکوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں پیر میں اشارے لکھوایا جائے تو وہ بات صحیح ہے یہ تو ابھی مشق ہے تو کسی قانون کو سمجھنے کے لیے ایک دو مسئلے آپ نے نکالنے جس کو ہم اپنی زبان میں اجرا کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں اجرا تو قانون کو سمجھنے سے پہلے جس نے لکھنا ہے کاپی لے لو بیٹھو فٹافٹ پانچ چھ مسائل آپ کو لکھوا دیتا ہوں اور پھر قانون کے ساتھ ساتھ تم خود حل کرو گے ہاں لکھے شابس اول آج سمجھانا ہے نا کس کو اول کو شابس شابس یہ لڑکی گھوم پہ رہے گھومنے پہ نہیں کی جاتی قریب آ جاؤ اگر کس کے پاس کاپی نہیں ہے تو پھر وہ یہ کوشش کریں کہ دوسرے کے ساتھ قریب بیٹھ جائیں اس کو دیکھیں بات کو سمجھ میں آ جائے گی پہلے تو کاپی ہونی چاہیے اگر نہیں ہے تو پھر سارے ایسا کر لیں ایک مسئلہ لکھو نمبر ایک ترتیب سے لکھا کرو الگ الگ ایک مسئلے کو زوج اور اختین ایک حل نہیں کرنا ہے ابھی تمہیں میرے کو آ رہا ہوں کیا لکھ دیا زوج اور اختین دوسرا تھوڑا جگہ خالی کر کے اس کو پھر حل کرنا بھی ہے دوسری جگہ دوسرا مسئلہ لکھو زوجین نہیں زوجین نہیں ہوتا ہے تو ایک ہی بات کرو نا زوج کیا ایک تو مر گیا ہوگا نا دونوں تو زندہ نہیں ہے زوج اور اچھا اختین حقیقی اور اختین اخیافی یعنی دو دو بہنیں لکھو حقیقی بھی ہے اور آلاتی بھی ہے نمبر تین اختین حقیقی آلاتی زوج اور ام لکھ دیا. کون کون ہو گئے؟ زوج اور ام. اب اس کو پہلے کرتا ہوں پھر سارے ہو جائیں گے. پھر دو تین قانون ہیں وہ بھی سمجھا رہا ہوں. ابھی تم قریب آ جاؤ, توجہ سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو اول آل یعول اولن, اس کا معنی ہے اعادہ کرنا, لوٹنا دوبارہ, جس کسی عمر کو دوبارہ کرنا. اول کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کو دوبارہ کرنا, لوٹانا, واپس کرنا, اعادہ کرنا, اس کا نام اول ہے. میراث کے اصطلاح میں کیا ہوتا ہے؟ میراث کے اصطلاح میں مخرج کو دوبارہ مخرج, دوسرے مخرج کو بنانا. مسئلہ پہلے چھ سے نکالا تھا, حصے کم پڑ گئے, آپ نے اس شے کو بڑھانا ہے آٹھ سے, دس سے, نو سے, جو بھی ہے. تو یہ اس بڑھانے, مخرج کے بڑھانے کا نام اول ہے. نہیں سمجھ گئے؟ اول کیا چیز ہے؟ مخرج کو بڑھا کر دوسرا مخرج بنانا. یہ کتنا سادہ لفظوں میں سمجھا دیا. پہلے آپ نے آٹھ سے نکالا تھا, نہیں, پہلے آپ نے بارہ سے تھا, اب پندرہ کرنا پڑے گا. پہلے چوبیس سے تھا, اب کیا کرنا پڑے گا؟ ستائیس کرنا پڑے گا. تو اس میں لفظ اول صادق ہے کہ نہیں صادق؟ یعنی آپ اپنی چیز پر قائم نہ رہے. آپ نے کیا کر لیا؟ دوبارہ دوسرا بنا دیا. تو اعادہ کا لفظ صادق ہوا. یہ عمل کیا کہتا ہے؟ اول کہلاتا ہے. تو مولانا بات یہ ہے کہ بات کو اچھی طرح سمجھیں. عربی اصطلاح میں جن لوگوں نے اس کاموں کے لیے بڑی محنت کی ہے, ساری زندگی لگائی ہے, تو وہ تجربے اور مشاہدے کے لحاظ سے بہت کچھ سمجھ سکے ہیں. سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ میراث پہ غور کریں گے, مخرج ہمیشہ بنتا ہے, سات درجات سے مخرج بنتا ہے. کتنا بولو؟ سات. لیکن سب میں اول نہیں آتا. کیا نہیں ہوتا؟ سب میں اول نہیں آتا. تین کا اول آ سکتا ہے. کتنا بولو؟ چار کا اول نہیں آتا. وہ چار کون کون سے ہیں؟ دو ہے, تین, چار اور آٹھ. کتنے ہو گئے؟ دیکھو ہونا تو اور بھی چاہیے, لیکن جو وقوع ہے وہ سمجھا رہے ہیں. کبھی آپ دو سے نکالو کہ جو اب تک بات گزر گئی کہ مال کو دو حصوں کرنا پڑے گا. جب آپ مال کو دو حصوں کریں گے, مخرج دو سے بنائیں گے, پھر اول آ جائے تو کئی بڑی غلطی کر گئے ہو. دو کا اول نہیں آتا ہے. آپ کو فوراً اعادہ کرنا چاہیے. اسی طرح کس کا بھی نہیں آتا؟ تین کا بھی نہیں آ سکتا, چار کا بھی نہیں آ سکتا ہے, اور آٹھ کا بھی نہیں. جس مقام پر, جس جگہ پر آپ نے مسئلہ, نے کس مسئلے کو آٹھ سے نکالا ہو, اول آ جائے, آپ فوراً پیچھے غور کرو کہ میں نے کسی کو حصہ غلط دیا ہے, اس لیے یہ کام ہوا. تو آپ اول کی طرف نہ جائیں. کیا نہ جائیں؟ اول کی طرف آپ نے نہیں جانا ہے, بلکہ کیا کرنا ہے؟ ہاں جی, پیچھے جانا ہے. یہ چار مخارج اگر آپ نے بنائے ہیں تو کسی قسم کا اول نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ تین مخارج ایسے جن کا اول آتا ہے. اول آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روز روز ہر مسئلے میں اول ہوگا, یہ مطلب نہیں ہے. یعنی آ سکتا ہے, یہ مطلب ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ آ سکتا ہے. کبھی ہوگا, کبھی نہیں ہوگا. کل کتنے مخارج ہو گئے؟ سات. ان میں سے چار کا اول وہ کون کون سے ہیں؟ دو, تین, چار اور آٹھ. تین کا آ سکتا ہے وہ چھ, بارہ اور چوبیس. کیا بتایا؟ چھ, بارہ اور چوبیس. اب وہ تجربے اور مشاہدے سے مت چلایا. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سامنے یہ جو قواعد لکھے گئے ہیں, یہ قاعدے تو منصوص ہی نہیں ہے نا. بولو, یہ قاعدے تو منصوص ہی نہیں ہے کہ ضابطہ ایسا کرو. لیکن یہ تو علم سے مستنبط ہوا ہے، تجربے سے ثابت ہوا ہے، مشاہدے سے ثابت ہوا ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ قانون، یہ قانون اس سے مستنبط ہوا اپنے تقسیم کے تجربے سے اور مشاہدے سے. تو یہ تین کا جو ہے یہ آ سکتا ہے، اور اس کی نوعیت بھی یہ ہے. ابھی تم نے حل کرنا ہے کہ چھ جو ہے، اگر کبھی بھی کوئی مسئلہ چھ سے نکل جائے تو اس کا اول، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ چھ پورا نہ ہو جائیں تو آپ اس کو پھر بدلو گے، وہ چھ سات بھی ہو سکتا ہے، آٹھ بھی ہو سکتا ہے، نو بھی ہو سکتا ہے، اور کیا دس بھی ہو سکتا ہے. یعنی چھ کا اول جو ہے یہ وترن بھی آتا ہے، اور کیا بھی آتا ہے، شفاتن بھی آتا ہے. کب سے کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے بولو، سات سے لے کر کہاں تک، دس تک. تو اول اس کی کتنے ہو گئے، چار ہو گئے نا، سات آٹھ نو اور دس. جب بھی آج آپ اس کو صریح سمجھے اور اس کے مطابق حصے بدل لیں، بس نیچے جتنے حصے شمار کر لو، جتنے حصے نتنے ہوں گے اوپر مخرج کو وہ اسی سے بدل دو، بس بات ہی ختم. کیا کرو گے، جتنے حصے نیچے بنتے ہیں تو مخرج بھی اس کے برابر کرنا پڑے گا. تو جب اس مخرج کو اس کے برابر کرو گے، اسی چیز کا نام اول ہے. کیا ہے، فن استلم میراث میں. اچھا جی، اب آ جاؤ. تو اب میں نے آپ کو کچھ مسئلے لکھے، اب ایک ایک پہ غور کرتے رہو، مسئلوں کو دیکھے. جن کے پاس نہیں ہے جنہوں نے لکھے اس کے ساتھ بیٹھ جائے، سیدھا سیدھا نہ بیٹھے. تو میں نے مسئلے دیے ہیں. پہلا مسئلہ کیا دیا ہے، زوج اور اختین، یہ ہے نا. زوج کا حصہ کتنا ہے، اولاد نہیں ہے، نصف. دو منٹوں میں ہوگا، نیچے دیکھو ہر بار. اختین کا کتنا ہے، ہاں زور سے بولو. دیکھو روز روز مسئلہ نکلے گا، ایک ہفتے میں پورا میراث یاد ہو جائے گا. یہ اختین بار 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 کل نہیں گزرے ہیں. تو اختین کا کتنا ہے، سلسان. زوج کا کتنا ہے، نصف. اور اس کا کتنا ہے، سلسان. اب آپ کو ضابطہ معلوم ہے، قاعدہ معلوم ہے، نصف جمع ہو جائے ہو گیا ہے بے باز ثانی، نوائے ثانی کے سلسان کے ساتھ. کتنے سے نکالوں مسئلہ، مخرج کیا بنے گا، چھ بنا دیا. چھ سے بناؤ بالکل ضابطے کے مطابق، کہ نصف اول کا کیا چیز بولو، نصف جمع ہوا ہے نوائے ثانی کے سلسان کے ساتھ. تو جب بھی نوائے اول کا نصف جمع ہو جائے نوائے ثانی کی کل یا باس کے ساتھ، تو مسئلہ چھ سے ہوگا، لہذا یہاں ہم نے چھ سے نکالا. چھ میں سے کیا ہو گیا، چھ میں سے تین کس کو دے دو، زوج کو، اور چار کس کے ہو گئے، اختین کے ہو گئے نا. بھائی سلسان دینا ہے تو سلس دو ہے، سلسان تو چار ہو گیا. چار ہم نے کس کو دے دیا، اختین کو دے دیا. اب تین وہ ہے، چار یہ ہے، کتنے ہو گئے، سات. اوپر تو آپ نے اس سے چھ بنائے ہیں، چھ نہیں چاہیے، سات چاہیے. اب چھ کے سامنے اوپر لکھو اول، کیا لکھو، اول سات لکھو. اب مال کو چھ کے بجائے دوبارہ اس مال کو سات حصے بناؤ تو کوئی فرق نہیں آئے گا. نہیں سمجھ گئے، یا ہم نے کیا کر لیا، اول کو بدلا، اول کو لایا، مخرج کو بدلا. کس سے بدلا، چھ کو کس سے بدلا، سات سے. دوسرا کرو، دوسرا لکھا ہے نا. دوسرا مسئلہ کون سا ہے، آ زوج بھی ہے میرے پاس بھی، زوج اختین حقیقی اور اختین اخیافی، یہ ہے. اب اس کو حصے دیتے جاؤ، زوج کو کتنا ملے گا، نصف. اختین کو، بھائی دو منٹ پہلے گزرا ہے، سلسان لکھو جلدی. اور اس طرح خفیفین کو، یہ مشق کا یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ اخیافی بہنیں ہیں، ان کو کیا دیا جائے گا، جلدی بتاؤ جی مولانا. وہ اخیافین کو کیا دوں، شاہباز. یہ مشق سے یاد ہوتا ہے، کتابوں سے نہیں. دیکھو آپ نے نہیں پڑھا تھا کہ اخیافی میں اخیاف، دوبارہ سنو، اخیافی بھائی بہنیں مذکر مؤنث کے لحاظ سے برابر ہیں، یہ اگر ایک ہوگا تو سدس ہوگا، اگر ایک سے زیادہ ہے تو وہ شریک فی ثلث ہوں گے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، یاد ہو جائے گا، دوبارہ غلطی نہیں کرنا ہے، ان کو کیا دینا ہے؟ ثلث. تو ایک کے نیچے نصف ہوا، دوسرے کے نیچے کیا ہوا؟ سلسان اور ثلث ہو گیا نا. اب مسئلہ حل کرو، کیسے حل ہو جائے گا؟ شوہر کو کتنا ملے گا؟ شوہر کو نصف تین دے دو، اختین حقیقی سلسان چار دے دو، صحیح ہے، اور اخیافی کو دے دو ثلث. ثلث کتنا ہے؟ دو. اب جمع کرو کتنا آ گیا؟ پہلے سات آیا تھا، کیا آیا تھا؟ اب کتنا آ گیا؟ نو آ گیا نا. بالکل ٹھیک ہے، نو آ سکتا ہے، قانون یاد ہے، تو کہیں تبدیلی کی ضرورت نہیں. چھ حصوں کو تو بدل دو، ان چھ حصے سے کیا بناؤ؟ نو بناؤ. جو آپ نے چھ حصے بنائے تھے اس کو دوبارہ اثر نو کھول کے اور اسے بنڈل نو بناؤ، اور نو بنڈل بنانے کے بعد آپ کے حصے برابر برابر تقسیم ہو جائیں گے، کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی. نہیں سمجھ گئے جی؟ دوسرا کیا ہے؟ نو ہو گیا، سات اول نو، اول لکھو اور اوپر کیا لکھو گے؟ نو. اب دوسرا تیسرا مسئلہ لکھو، زوج ام اور اختین، دیکھو اختین کو لکھنا پڑے گا تاکہ سلسان برابر آ جائے، اختین. اب یہاں کیا صورتحال ہوگی؟ وہ تو لکھا آپ نے، زوج کو کتنا ملے گا؟ زوج نصف، زوجان اور بہنوں کو سلسان، اور کیا ہے اس میں؟ ماں ہے، ماں کو سدس، کیا سدس ملاؤ. ہاں آٹھ آ گیا بھائی، چار مل گئے بہنوں کو، تین مل گئے شوہر کو، اور ایک ایسا ملا ماں کو، تین جمع چار سات، سات جمع ایک آٹھ، تم اور کیا آ گیا؟ آٹھ بھی آ سکتا ہے، ان صورت میں آیا. چھ کے سامنے چھ ختم ہو گئی، چھ کے سامنے لکھو اور کیا لکھو گے؟ آٹھ. یہ برابر اب تک ہم مخرج پہلے قانون کے مطابق، اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں، قانون کے مطابق اب تک ہم برابر کیا کر رہے تھے بھائی؟ چھ سے نکال رہے تھے، مخرج چھ آیا تھا، لیکن وہ مخرج کو بدلنا پڑا اور اس کا اول چھ بن سات بھی آ گیا، آٹھ بھی آ گیا، اور کیا آ گیا؟ نو بھی آ گیا. یہ تیسرا مسئلہ لکھوایا ہے، ہاں جی، کہ زوج بھی ہے، کیا بولو؟ زوج بھی ہے، ہاں، ام بھی ہے، حقیقی بھی ہیں اور اللاتی بھی ہیں، نہیں اخیافی. بہنیں دو قسم کے ہیں، حقیقی بھی ہیں اور اخیافی بھی ہیں. دیکھو ادھر چار نوے ہیں وہ رسا کے، زوج بھی ہے، ام بھی ہے، اختین حقیقی بھی ہے اور اختین اخیافی بھی ہے. لکھ دیا، دو قسم کی بہنیں ہو گئی، اور ایک شوہر ہے اور ایک ماں ہے. اب اس کو مال میں تقسیم کرنا چاہو، اور ادھر کیا ہے؟ زوج کو نصف ملے گا نا، اولاد نہیں ہے، زوج کو نصف ملا، ماں کو سدس ملا، اور حقیقی کو سلسان ملا، اور اخیافی کو ابھی بتایا تھا، ہاں اخیافی کو کیا ملے گا؟ دو اخیافی بہنیں سلس. یار دس مسئلے نکالو کہ ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ بھائی اخیافی کو سلس ملتا ہے. دوسری طرف دس مرتبہ کتاب پڑھو کوئی فائدہ نہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کافی رہو، تھوڑا مشروع کرو. تو ہم نے کیا دیا؟ نصف دے دیا شوہر کو، تین، ٹھیک ہے. مسئلہ تو چھ سے نکالنا ہوگا، اس لیے کہ وہی نصف جمع ہو گیا ہے، مخرج تو چھ بنے گا، اس لیے کہ نو اول کا نصف ہی جمع ہوا ہے، نو ثانی کے سلسان اور سدس. یہ سارے نو آسانی کے نہیں ہے بھائی؟ سلس سلسان سدس یہ نو آسانی ہے نا، اس کے ساتھ جمع ہوا ہے کیا؟ نصف تو قانون کیا کہتا ہے؟ چھ سے نکالو، چھ سے نکال دیا، چھ سے نکالنے کے بعد جب ہم نے حصے دیے تو چھ کا دیا تین، دے دیا شوہر کو، ایک دے دیا ماں کو، دو دے دیے اختین، نہیں غلط کا، حقیقی کو کیا دینا پڑا ہے؟ چار، اور اس سلسان جو ہے نا سلس جو ہے اس کا دو آ جائے گا. اب سب کو جمع کرو، دس پورا ہو گیا، سات بھی آیا جی، اور آٹھ بھی آیا، نو بھی آ گیا، اور یہی کتاب والے نے کہا ہے کہ اگر مخرج کسی صورت میں چھ مسئلہ سے نکالا ہو تو اس کا اول چھ سے لے کر سات سے لے کر دس تک آ سکتا ہے، ویتر بھی آ سکتا ہے اور شبہ بھی آ سکتا ہے. اگر دس سے مسئلہ بڑھ گیا، گیارہ آ جائے، بارہ آ جائے، تو آپ نے آگے نہیں جانا. کیا کرنا ہے؟ ہاں کیا کرنا ہے؟ مسئلے کو پھر دیکھنا ہے کہ بھائی کہیں تقسیم غلط ہوا ہے. چھ کا یہ ساتھ لکھو، چھ کا مخرج گیارہ تو آ ہی نہیں سکتا، یہ کیسے آ گیا؟ کیا ایک طالب علم جو ہے نا آیا ہی نہیں ہے کیا؟ اور ادھر اس کے جو ہے نا حاضری لگا ہوا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ تو آیا ہی نہیں تھا، حاضری کیسے لگی؟ کیا بولیں گے؟ یہ کیسے لگی؟ کسی اور نے لگائی ہے کیا ہے؟ کسی اور. تو ایسی بات بھائی، جب ایک چیز میں قصر گیارہ آ ہی نہیں سکتا ہے، بارہ آ ہی نہیں سکتا ہے، تو آپ نے قصر کیسے لگا دیا؟ تو ہم آگے نہیں جائیں گے، دوبارہ پیچھے سے حصص کو صحیح تقسیم کریں گے، کہیں غلطی ہو گئی ہوگی. لیکن اگر چھ سے نکالو تو چار قسم نو آ سکتا ہے، تو چھ کا مسئلہ تو حل ہو گیا، چھ کا اول آ سکتا ہے. اول کا مطلب اس مخرج کو بدل دو، دوبارہ وہ مخرج بناؤ جس جو حصوں کے مجموعہ کے برابر ہو. کیا پہلے نیچے حصے جمع کرو، جب حصے جمع کرو گے تو وہ سات ہو گیا، آٹھ ہو گیا، نو ہو گیا، دس ہو گیا، سے وہ نہیں ہوگا. اب حل ہوا نا. اب دوسرا کون سا جس کا مخرج آتا ہے؟ جی بارہ نا. کیا چیز؟ بارہ کا بھی آ سکتا ہے. بارہ کا چودہ سولہ نہیں آئے گا، یاد کرو. کیا بولو؟ مثال میں سمجھا دوں گا. بارہ کا کیا بھی آ جائے گا؟ تیرہ بھی آئے گا، پندرہ بھی آئے گا، اور سترہ آئے گا. اگر یہ آ گیا ہے تو صحیح ہے، اگر چودہ آ گیا غلط ہے، اگر سولہ آ گیا تو کیا ہے؟ غلط. بھائی یہ قانون کدھر سے آیا؟ بار بار تمہیں اشارے دے رہا ہوں، یہ ہمارے اکابرین نے، اسلاف نے، اول سے لے کر آخر تک تمام مشاہدوں، تجربوں اور مشقتوں کے بعد یہ قوانین لکھے ہیں. یہ قوانین سمجھ گئے؟ اگر آپ کسی اور طریقے سے تقسیم کرتے ہو کوئی منع نہیں ہے. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ بھائی حصے منصوص ہے لیکن طریقہ تقسیم منصوص ہو نہیں ہے، وہ تو جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں. آج کل تو ہوتا ہے دریا بغیر. اچھا اب آپ وہ بتائیں کہ مسئلہ آپ نے نکالا ہے کس سے؟ بارہ سے نکالا، زوجہ ہے. اب زوج کو بدل دو، بارہ آ جائے گا. دیکھو قانون کیسے آ جاتا ہے، ذہن میں خود بہت آتا ہے. زوج جب تک تھا تو نصف مل جاتا تو مسئلہ ہم چھ سے نکالتے. بولو مسئلہ ہم کس سے نکالتے؟ چھ سے. کیوں؟ نصف زوج کو بھی لاتا اور اولاد کو نہیں لاتا. ورنہ اگر اولاد لے آتے تو پھر نصف بدل جاتا ربع سے. تو جتنے میں نے مثالیں تمہیں دی ہے وہ سارے کے سارے اولاد کے بغیر ہے کہ نہیں ہے؟ اب ایسا کرو کہ زوج مر گیا ہے، زوجہ رہے گا. ایسا کرو جب زوجہ آ جائے گا، اولاد نہ ہو تو مسئلہ پھر کیا ہو جائے گا؟ نصف نہ ہو، سمن ہوگا کہ ربع ہوگا؟ ربع ہوگا نا. اب ایسا کر لو کہ زوجہ کو وارثہ بناتے جاؤ. زوجہ ہے وارثہ، ام ہے اور اختین ہیں. زوجہ ہے اور ام ہے اور اختین ہیں. تو اب ان کا زوجہ جمع ہوگا ربع، زوج کو زوجہ کو ربع ملتا ہے چونکہ اولاد نہیں ہے. تو یہ ربع مل گیا ہے، اختین سلسان ہے اور ام کو، بولو ام کا ایسا کتنا ہے؟ بھائی ابھی روز دس منٹ پہلے دس منٹ میں گزر گیا نا، سوچا رہو ماں کا ایسا کتنا ہے؟ سدس. اچھا اولاد تو نہیں ہے جی مولانا, آپ کو کہہ رہا ہوں اولاد تو نہیں ہے, لیکن دوسری طرف دو بہنیں ہیں نا, اور سدس کے لیے دو شرطی تھی, کیا ہے؟ یا تو اولاد ہو یا دو بھائی بہنیں ہوں. وائن دا عدم حاولاء المسکرین, جب نہ بھائی بہنیں ہوں تعداد کے لحاظ سے دو, نہ اولاد ہو, اس میں تعداد شرط نہیں, تو پھر ہم سولس دے دیں گے. بھائی قانون کو سمجھ رہے ہو؟ تو ادھر ہم نے بہنوں کو کیا دیا ہے؟ سلسان, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ماں کو ہم سدس دیں گے, اس لیے کہ یہ اولاد تو نہیں ہے, لیکن کل واحد منہما سدس صادق نہیں ہے, لیکن فإن کان له اخوة صادق ہے. کیا؟ ماں کی سدس کے لیے دو شرطیں ہیں, مولانا بار بار کہہ رہا ہوں, یا تو سدس اولاد ہو, قرآن کا حکم ہے فإن کان له اخوة فلهما السدس, یا اخوتن ہو یا ولد ہو. یہاں ولد نہیں ہے لیکن اخوہ موجود ہے, تو ماں کا ایسا کتنا ہوگا؟ زور سے بولو, سدس ماں کو دے دیا, والدین کو دینا, زوجہ کو دے دیا ربع, اور اختین کو دے دیا کیا؟ سلسان. تو جمع کرو, بارہ کا ربع کتنا بنتا ہے؟ تین. بارہ کا سدس کتنا بنتا ہے؟ دو. اور بارہ کا کیا سلسان کتنا بنتا ہے؟ آٹھ. آٹھ جمع دو دس, دس جمع تین تیرہ. پہلے کس سے نکالا تھا؟ ہاں بارہ سے, اور وہ اور کتنا آیا؟ تیرہ. تو بارہ قول میں نے کہا تیرہ آ سکتا ہے جو اس صورت میں آ گیا. اب دوسرا شک دیکھیں, زوج زوج کو اولاد کی صورت میں تو پھر ربع ملے گا نا, زوج کو اولاد کی صورت میں ربع ملے گا نا, تو وارث کو آپ زوج کر لیں ربع دیں گے. زوج ہے, بنتین ہے, اور ام اور اب ربع پہ آ جائیں گے. بندہ ہنا عورت مر گئی ہے, اس کے ورثہ میں زوج ہے اور بنتین ہیں اور کیا ہے, ماں باپ ہیں, تو ہر ایک کو سمجھو زوج کے چونکہ اولاد موجود ہے, لہذا زوج کے سامنے کیا لکھو؟ ربع. ربع اور بنتین کو کیا ہے؟ سلسان. ٹھیک ہے نا, بنتین کا کیا ہے؟ سلسان. دو بہنوں کا بھی ہے سلسان, دو لڑکیوں کا بھی ہے, اور لڑکیوں کے عدم موجود میں سلسان دو پوتیوں کا بھی ہے. آپ سمجھ گئے, یہ سلسان مؤنثات کا حصہ ہے. جب تک نرینہ ساتھ نہ ہو, مذکر ساتھ نہ ہو, اگر انہی میں سے انہی کے ساتھ کوئی مذکر مل گیا تو پھر یہ کیا نہیں رہیں گے؟ ذی الفروض نہیں رہیں گے, تو پھر اسباب الغیر بن جائیں گے. آپ کے ذہن میں پورا قانون ہونا چاہیے, کیا بن جائیں گے؟ بالغیر. یہاں تو آپ ذی الفروض ہے, زوج کو کتنا دیا؟ ربع. ہاں, اور سلسان دے دیا, تو پھر وہی ربع جمع ہو گیا سلسان اور سدس کے ساتھ. مسئلہ کتنے سے ہوگا؟ بارہ سے نا, قانون تو نہ بولو, چھ نصف جمع ہو جائے چھ سے ہوگا, بارہ سے جو کیا ربع جمع ہو جائے تو بارہ سے ہوگا. یہاں ربع جمع ہو گیا سلسان اور سدس کے ساتھ, تو مسئلہ کتنے سے ہوگا؟ ہاں بارہ سے. بارہ مخرج بناؤ اور اس کو حصے دیتے جاؤ. بارہ سے آپ نے کتنا دیا؟ ربع دے دو, بارہ کو چار پہ تقسیم کرو, تین شوہر کو دے دیے اور سلسان بنتین کو دے دیے آٹھ, ام کو سدس دے دو دو, باپ کو سدس دے دو دو. ٹھیک ہے, تو اب جمع کرو, دو جمع دو چار, چار جمع آٹھ بارہ, جمع تین پندرہ. اور آیا کیا آیا؟ پندرہ بھی آ گیا, تین آ سکتا ہے اور کوئی نہیں آ سکتا, بارہ تیرہ بھی آ سکتا ہے اور پندرہ بھی آ سکتا ہے, ایک اور جلدی کر, اگلا والا تھوڑا بڑا دلچسپ ہے، وہ پھر کل تبصرہ کروں گا 24 پہ. تو میں نے کہا تھا کہ 3 قول آ سکتا ہے پورے باب میں، 6 کا اور 12 کا. 6 تو ہو گیا نا، اور 12. ایک مثال اور یاد کروں، زوجہ بھی ہے، زوجہ، زوج مر گیا، ماں بھی ہے، تھوڑا سا پیچیدہ ہے لیکن تمہیں 2 منٹوں میں آئے گا اگر تھوڑا سوچا ہو. ماں بھی ہے، ام لکھو، زوجہ لکھو، ابن القاتل کیا بیٹا ہے لیکن وہ کیا ہے؟ قاتل ہے. یہ میں نے نقطہ لگانا ہے، بیٹا موجود ہے، قاتل ہے. اور اختین، حقیقی، اور اختین اخیافی زیادہ ہے. کون کون شامل ہو گئے؟ بندہ مر گیا ہے، اس کی کون کون موجود ہے؟ زوجہ ہے، اولاد تو کوئی بھی نہیں ہے. سنو مولانا، اولاد تو نہیں ہے. آپ کہیں گے بیٹا موجود ہے، کیا بولو گے؟ ہاں بیٹا ہے لیکن وہ قاتل ہے، وارث نہیں ہے. اور جب یہ موانے آ جائیں گے تو ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا. لہذا بیٹے کو ہم کیا قرار دے دیا؟ نااہل کر دیا، اس کو کرادم قرار دے دیا، یہ مؤثر نہیں ہوگا. تو یوں سمجھو زوجہ ہے اور ام ہے، اور 2 قسم کے بہن ہیں، حقیقی بھی اور اللاتی بھی. تو حقیقی جو ہے وہ نہ اخیافی بھی، اللاتی نہیں. اگر اللاتی ہوتے، حقیقی بھی ہے، وہ تو پھر ہم باپ محروم کر دیتے. بھائی سن رہے ہو؟ حقیقی نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے وہ تو پھر حقیقی کی، اللاتی تو حقیقی کی موجودگی میں کیا ہوتے ہیں؟ محروم ہو جاتے ہیں. یہاں بہنیں حقیقی ہے اور اخیافی ہے، بولو، حقیقی اور اخیافی. تو حقیقی لیے سلطان ہوگا، اور کیا دوسرا؟ سلس ہوگا. تو کیا جمع ہو گئے؟ ربع، سدس، سلطان، سلس، اور بیٹی کو کرادم قرار دے دیا. اب بتاؤ مسئلہ کتنے سے ہوگا؟ 12 سے. ربع جمع ہوا ہے، یہ ذہن میں نقطہ بٹھا دو. ادھر 6 ہے تو دوسرے سے ملتا جائے گا، تو نہیں، ادھر 9 اول کا نصف ہے، جب دوسرے کے ساتھ جمع ہوتا جائے گا تو مسئلہ 6 سے ہوگا. ربع جب جمع ہو جائے تو 12 سے. بالکل، بس آنکھیں بند کر کے 12 سے کرو. 12 سے مسئلہ نکالا، پھر ہم نے 12 کو ربع دے دیا، 4 پہ تقسیم کیا تو 3 آ گیا. ماں کو سدس دیا، 2 پہ 6 پہ تقسیم کرو، 2 آ گیا. بیٹے کو محروم قرار دے دیا. اختین کو کیا کر دیا ہے؟ 8، ٹھیک، 8. اور اخیافی کو 4، صحیح ہے، اس لیے کہ آپ نے ان کو سدس دیا نا، 3 پہ تقسیم کرو، تو 12 کو 3 پہ تقسیم کر دیا، 4 آ گئے. یہ حصے جمع کرو، 4 8 12 جمع 2 14 جمع 3 کتنا؟ 17 نا. یہی کہا تھا کہ 12 اگر آئے گا صحیح، یا تو 13 آئے گا یا 15 آئے گا، اور یا تو 17 آئے گا، 14 نہیں آ سکتا، اور 16 بھی نہیں آ سکتا. اب ایک باب رہ گیا، ایک بات رہے گی، وہ یہ کہ 24 کا کیا بنے گا؟ کیا نہیں، یہ کل کروں گا. تھوڑا سا میں نے اس کو دلچسپ باتیں بتانی ہیں جو تم لوگوں نے نہیں سنی ہے. سمجھ گئے نا؟ وہ عبداللہ ابن مسعود کا پھر جھگڑا ہوا ہے. کس کا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی ہم نے متفق کے زید ابن ثابت جو بڑے امام ہے، دیکھو ہم نے ہمیشہ ان پہ چلنا ہے. وہ ایک جگہ وہ مرے کے حضرت علی رضی اللہ کے رائے پہ گئی تھی، یاد ہے وہ کون سا باپ تھا؟ ہاں رد والا تھا. کیا تھا؟ یہ قوانین ذہن میں بیٹھا ہے نا، رد کے باب میں ہم نے عبداللہ ابن مسعود کے رائے پہ نہیں گئے تھے. اس نے تو بڑے دلائل کے ساتھ ثابت کیا تھا کہ رد تو ہو گئی نہیں، رد کے وہ قائل ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، اور وہ جو ہے کیا کہنا چاہیے, ہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قائل تھے لیکن وہ من لا کا استثناء نہیں کرتے تھے, زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہیں مانتے تھے, صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے مطابق نے رد کا قول کیا تھا, تو احناف ان کے پیچھے گئے تھے, یاد ہے؟ تو اسی طرح یہاں پر بھی کہ رد جو نعول جو ہوگا 24 کا کتنا ہوگا کیسے ہوگا, تو جمہور کی رائے کہ ایک ہی آ سکتا ہے, بولو کیا آ سکتا ہے, ایک ہی آ سکتا ہے 27, کتنا 27, خلاصہ یاد کر پھر تھوڑا سا جو فقہ تشریح ہے وہ کل کروں گا, لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کہتے ہیں 31 تک بھی آ سکتا ہے, کتنا؟ لیکن احناف کس کے قائل ہیں؟ ہاں مولانا تم لوگ غور سے تھوڑا میری بات کا جواب دے, توجہ سے میری باتوں کو سن لو, اب تک جو آپ نے میراث کے قوانین پڑھے تقریباً مسائل تو حل ہی ہو گئے قوانین سارے, آپ نے دیکھا کہ ہم نے زیادہ تر صحابہ میں کس کے رائے پہ گئے ہیں میراث میں, ہاں ہاں یہ حال ہے ہمارے طلباء کا, جو ہم باتیں کرتے ہیں اچھی بات نہیں ہے, نیٹ پہ جاتی ہے, اپنے طلباء کو ہم برا کبھی نہیں کہیں گے لیکن تھوڑا دل ہی افسوس ہوتا ہے, بھائی پورا باب آپ کا کتاب ختم کر لیتے, آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم کس کے رائے پہ جا رہے ہیں. میراث میں ہم زیادہ تر زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے قول کے پیچھے چلتے, سمجھ گئے کس کے, ایک باب آ گیا جائے گا مقاسمہ, کیا بولو, وہ بہت بڑے صحابہ جس میں بکر صدیق رضی اللہ بھی شامل ہے اور بڑے بڑے صحابہ ہیں اور وہ مقاسمہ کے قائل نہیں ہیں, مقاسمہ کا مطلب یہ ہے کہ چچا اور بھائی جمع ہو, نہیں جد اور بھائی جمع ہو جائے, مقاسمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, جس کو ہم میراث کے اصطلاح میں مقاسمہ تو جد کہتے ہیں, تو جد اور بھائی جمع ہو جائے, تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا کہ بھائی جد تو باپ کے قائم مقام ہوتا ہے, اصل ہوتا ہے وہ تو اصحاب میں دوسرے درجے کا اصحاب ہے, اور بھائی یا بھائیوں کا اولاد تو تیسرے درجے کا اصحاب ہے, پڑھا چکا ہوں نا, اور وہ اصحاب میں تو ضابطہ اور قانون یہی ہے کہ بھائی ایک درجہ ثانی کے ہوتے ہوئے ثالث محروم ہوتے ہیں, ثالث کے ہوتے ہوئے رابع محروم ہوتے ہیں, تو جد کے موجودگی میں بھائیوں کو کیسے اصحاب بنائیں, کیا بولو, جد کی موجودگی میں بھائیوں کو نہیں ہونا چاہیے, یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے, اور سراجی و شریفیہ تمام کتاب میں لکھا ہے وہ بھی یفتا, کیا مانا ہوا, فتویٰ بھی اسی پر ہوگا, ہم امام کے قول بھی ہیں, لیکن دوسری طرف صاحبین ادھر گئے, زید بن ثابت رضی اللہ عنہ, باقی سارے ائمہ کون, شافعی ملکیہ, سب کہتے نہیں نہیں تقسیم ہوگا, جزیہ ایسا آئے گا جو میں بیان کر لوں گا اس کو دیکھ, صاحبین بھی اس کی طرف گئے ہیں. میراث کا فن عجیب سا ہے, اس فن میں جو میں نے تھوڑا بہت سیکھا کہ اس باب میں زیادہ گہرا نظر جو ہے وہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, اور اس کو صحابہ بھی اپنے دور میں امام الفن سمجھے جاتے تھے, کیا بولو, امام الفن سمجھے, ہم نے فقہ میں یہ پڑھا ہے کہ بھائی ہمارا فقہ کا دار و مدار عبداللہ ابن مسعود کی فقہ پر, یہ تو پڑھا ہے سب نے پڑھا ہے نا, لیکن میں طلباء کی توجہ دلاتا ہوں کہ کوئی کاپتا ضابطہ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا ہے, تو میراث میں زیادہ نہیں ہے, کیا نہیں بولو, میراث میں زیادہ نہیں ہے, میراث میں مقام اکثر ائمہ نے کس کا زیادہ مانا ہے, زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو یہاں پر بھی یہی بات ہوگی کہ 24 کا جو اول ہوگا وہ صرف 24 تک محدود ہوگا یا اس سے بڑھ سکتا ہے, کیا بولو, بڑھ سکتا ہے, تو میں نے عرض کیا کہ ہمارا جو ہے جمہور کی تمام فقہ کی رائے یہی ہے کہ کیا ہوگا, صرف 24 کا اور 27 ہوگا, 27 تک کی بات نہیں کر رہا ہوں, مولانا باتوں کو سمجھا کرو, کیا کہہ رہا ہوں, ہاں صرف 27 کہہ رہا ہوں, لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا 31 تک ہو سکتا ہے, اس پر مزید گفتگو پہ تھوڑا سا کل کروں گا, بس آج تو میرے خیال میں سب کو میں سمجھ میں آیا ہوگا نا, 3 دن 4 دن مسلسل لکھو اور مسئلہ نکالو, ہر ایک کے ہاتھ میں کاپی ہوگی وہ لکھتا ہوگا, دن کو بھی لکھو رات کو، جب یہ کام نہیں کرو گے تو پھر اس راستہ ڈھونڈ کے ادھر سے نکلو باہر یا ادھر سے نکلو ادھر، پھر یہ ذہن بنے گا، اور نکلنے کی کوشش نہ کریں، قوانین کو یاد کریں، دعا کریں اللہ رب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه صلى الله عليه وسلم.